الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرغوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعديك والخير بيديك والرفاء إليك والعمل لبيك ذا المعالج لبيك ذا الفواصل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على نبينا محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف آپ سب؟ نو وائس ہے سب کے پاس؟ وائس بریکنگ ہے؟ سبحان اللہ. اوکے الحمدللہ بالکل ٹھیک الحمدللہ. آپ سب کی خیریت بھی نیک مطلوب ہے الحمد للہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. ایسا کہیے اوکے بیٹر ہے. چلیے ایسا کیجیے آپ سب اپنی اٹینڈنس مارک کر دیجیے ٹھیک ہے. بجائے اس کے کہ میں سب کے نام لوں اور آپ کو آواز آئے نہیں آئے انشاءاللہ سب اپنی اٹینڈنس مارک کر دیجیے ٹھیک ہے. That's better, inshallah. Okay, take it. Okay, good. Good, mashallah. Take it. Alhamdulillah. By the time, aapke session agaaz karte hain, aur inshallah, bahut dher sari dua karenge, ke Allah, hum sab ke liye, is seekhne ke amal ko, فرما دیں. چلیے بارک اللہ فیک. السلام علیکم و رحمۃ
اگلی دعا کو دیکھ لیتے ہیں. سواری پر بیٹھتے وقت اور بیٹھنے کے بعد یہ دعا پڑھے. عن علی رضی اللہ عنہ انہ اوتی بدابت لیرکبہا فلما ودعا رجلہ فی الرکاب قال بسم اللہ فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله ثم قال. اب یہاں سے دعا کے الفاظ ہے. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. یہاں تک الفاظ تھے. ثُمَّ قَالَ پھر کیا کہے گا؟ الْحَمْدُ لِلَّهِ ثَلَاثًا. پھر کیا کہے گا؟ وَاللَّهُ أَكْبَر ثَلَاثًا. پھر کیا کہے گا؟ سُبْحَانَكَ اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. یہاں تک الفاظ تھے. ثم ضحك فقلت من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے پاس سواری کا جانور سوار ہونے کے لیے لایا گیا. جب حضرت علی نے اپنا پاؤں رکاب میں رکھا تو کہا، اللہ کے نام سے، یعنی میں اللہ کے نام سے بیٹھتا ہوں. جب جانور کی پیٹھ پر بیٹھ گئے تو کہا، سب تعریف اللہ کے لیے ہے. پھر یہ دعا پڑھی، پاک ہے اللہ کی ذات جس نے ہمارے لیے اس جانور کو مسخر کیا، حالانکہ ہم اسے مسخر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے اور ہمیں پلٹنا اپنے رب ہی کی طرف ہے. پھر تین مرتبہ الحمدللہ اور تین مرتبہ اللہ اکبر کہا. پھر یہ کلمات ادا کیے، اے اللہ تو پاک ہے، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، بس میرے گناہ بخش دے، تیرے سوا گناہ بخشنے والا کوئی نہیں. تڑپ محسوس ہوتی ہے آپ کو اللہ کے نبی کی؟ کیا غم تھا؟ آپ دیکھیں کہ یہ دعائیں جو ہوتی ہیں نا، یہ انسان کے اندر کو کھولتی ہیں. جو ہم اندر سے ہوتے ہیں نا، وہ ہماری دعاؤں کے آئینے میں دکھتے ہیں ہمیں. کسی نے اپنا اصل دیکھنا ہے نا، تو دعا کے آئینے میں دیکھ لے. ایک ہی غم ہے، کہیں بخشش، کہیں خیر، کہیں جنت، کہیں آپ کو مال، اولاد، گھر، کپڑے، ایسی چیزیں مانگتے ہوئے دکھتے. منع نہیں ہے، لیکن یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دل کا غم جو چیز ہونی چاہیے وہ انسان کی آخرت ہے، جس سے انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکے اللہ تعالیٰ سے. پھر دوسری بات آپ دیکھیے کہ پھر حضرت علی ہنس دیے. پوچھا گیا، امیر المومنین آپ کس وجہ سے ہنسے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے دیکھا جیسے میں نے کیا ہے. اسے احمد، ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کیا. صحابہ کرام کی اتباع کا عمل دکھ رہا ہے اس میں، کہ آپ ہنسے تو وہ بھی ہنستی ہے، جب آپ بیٹھے جو آپ نے کہا تب بیٹھے. ہم ہوتے کہتے یہ سب کچھ کیا تھا. آپ نے حدیث پڑھتے ہوئے محسوس کیا، پہلے سبحان اللہ، پھر الحمدللہ، پھر دعا، پھر اس کے بعد ہنسنا. ترتیب ہے نا. ہم نے دین کو چوچوں کا مربع بنا دیا، کیا حرج ہے؟ اس سے آگے کیا، اس سے پیچھے کیا، اس کو پہلے کر لیں، اس کو پیچھے کر لیں. صحابہ کرام اس چیز کا بہت اہتمام کرتے تھے کہ جو چیز جیسے اللہ کے نبی کو انہوں نے کرتے دیکھی اس کو ویسے ہی رکھے. پھر اس میں آپ دیکھیے کہ سفر کی دعا کے اندر اپنے نفس پر ظلم کرنا اور بخشش کا مانگنا، یہ کیا بتاتا ہے؟ کہ ہو سکتا ہے کہ میں اس سفر سے واپس نہ آؤں، تو بہتر ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لوں، تاکہ اگر میری موت آ گئی تو میں گناہوں سے پاک ہو سکا ہوں.
اب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. بتائیے گا وہی سب کے ان شاء اللہ کہ الحمد للہ الحمد للہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کل پاکی ہے, وہ پاک ہے اور ہم سب بہت کمزور ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ کسی خیر کے لیے ہی ہوتا ہے. سو ان شاء اللہ جو ٹائم گیا انا للہ و انا الیہ راجعون, ان شاء اللہ اس میں بھی کوئی خیر ہوگی, اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی اور ہمارے لیے بہت سارے سبق ہوں گے سیکھنے کے لیے. ٹھیک ہے, چلیے ان شاء اللہ جو ہم نے دعا دیکھی سواری پر بیٹھتے وقت کی دعا, ٹھیک ہے, کہ سواری پر جب بیٹھتے ہیں ہم تو کون سی دعا پڑھتے ہیں. ہم پریٹی شیور کیا ہم بچپن سے یہ دعا الحمدللہ ہمیں سکھائی جاتی ہے اور ہم پڑھتے ہیں, رائٹ, ہے نا, قر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون, رائٹ, الحمد للہ. لیکن اس کے آگے پیچھے جو ہے وہ ہم میں سے کتنے پڑھتے ہیں, رائٹ. تو ان شاء اللہ ہم نے اب کیا کرنا ہے کہ جو جب ہم بیٹھیں تو ان شاء اللہ ہم نے سنت سمجھ کے یہ کام کرنا ہے کہ بسم اللہ دین الحمد للہ, جیسے ہم یوں یہ ہر کام شروع کرتے ہوئے کرتے ہیں, اور پھر یہ دعا پڑھ کے پھر ہم نے تین دفعہ الحمد للہ اور اللہ اکبر کہہ کے سبحانک, اور پھر یہ دعا پڑھنی ہے اللہم انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت, ٹھیک ہے, کیونکہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ کون سا لمحہ اس کا آخری ہے اور کون سا سفر اس کا آخری ہے. تو جب بیٹھیں جہاں بیٹھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیشہ خیر مانگ کر بیٹھیں, ٹھیک ہے. تو آج کے دن کے لیے بھی ہم یہی دعا مانگتے ہیں کہ یا رب یہ جو دن ہم نے شروع کیا اس میں ہم تجھ سے خیر مانگتے ہیں. اللہم انی اسألک خیر ھذا الیوم, ٹھیک ہے, وأعوذ بک من شر, اعوذ بک من شر ما فی ھذا الیوم وخیر ما بعد, سوری, وشر ما بعد, کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں اور اپنی کر لیتے ہیں انشاءاللہ چھوٹا سا, یس بالکل, دیر سا دعا فار ایوری تھنگ, ٹھیک ہے. چلیے انشاءاللہ اپنی کتاب الصلاح جو امامت کے مسائل کی اہم پڑھ رہے تھے انشاءاللہ اس کا جو پارٹ رہ گیا وہ کرتے ہیں, اور تھوڑا سا کل میں ریکیپ جو ریپلے سن رہی تھی تو اس میں مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو میں نے کہا کہ اونلی ہم امام کے حوالے سے جو سفر اور مقیم کی بات ہو رہی تھی کہ جب امام مسافر ہوگا تو اس وقت وہ قصر پڑھائے گا, اور قصر جو ہے وہ ظہر اور عشاء میں ہوتی ہے. آئی مین ٹو سے کہ ظہر عصر اور عشاء کے وہ نمازیں جو چار رکعت ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ میرے ذہن میں بات یہ تھی کہ فجر اور مغرب کی دو اور تین رکعت ہوتی ہیں تو وہ تو پوری ہی پڑھی جائیں گی, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ جب میں نے وہ بات کی تھی تو اس میں یہ مقصد نہیں تھا کہ عصر کو پورا پڑے گا, لیکن مقصد یہ تھا کہ جو چار سے کم نمازیں وہ پوری پڑھی جائیں گی اور چار رکعت ظہر عصر اور عشاء وہ قصر کی جائیں گی, ٹھیک ہے, جو ایز یوزل مسافر کے لیے ہمارے پاس حکم ہے شریعت میں, ٹھیک ہے. چلیے ہم پھر یہاں سے اب شروع کرتے ہیں, اور ہمارے پاس یس امامت کے مسائل کے جو مسئلہ نمبر ہے انشاءاللہ 159 سے شروع کرتے ہیں, پیج نمبر 69. جی عصر بھی چار رکعت ہوتی ہے نا, تو اس کو بھی مسافر قصر کرے گا, ٹھیک ہے. چلیے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
امامت کے مسائل. مسائل الامامت. ایک آدمی فرض نماز ادا کرنے کے بعد اسی وقت کی نماز کے لیے دوسرے لوگوں کی امامت کرا سکتا ہے. متذکرہ صورت, یعنی اس صورت جس کا تذکرہ کیا گیا, اس صورت میں امام کی پہلی نماز فرض ہوگی اور دوسری نفل ہوگی. امام اور مقتدی کی نیت جدا جدا ہونے سے نماز میں کوئی فرق نہیں آتا. پہلے اس مسئلے کو سمجھ لیں پھر حدیث کو سمجھ لیتے ہیں. یعنی پہلی بات کہ ایک فرض پڑھ چکے اور دوسرے کو پھر پڑھانے کے لیے امام بنا ہے تو جائز ہے, یہ پیچھے بھی بات ہوئی ہے. دوسری صورت ہے کہ پہلی نماز فرض ہوگی, دوسری جو تھی وہ نفل ہوگی, کیونکہ دو دفعہ فرض نہیں کاؤنٹ کر سکتے آپ. یہ جو آخری بات ہے نا امام اور مقتدی کی نیت جدا, یعنی امام جو ہے وہ کوئی ایک چیز پڑھ رہا ہے اور مقتدی کی نیت کچھ اور ہے, وہ کیسے اس کو حدیث سے دیکھیں گے انشاءاللہ. حضرت جابر سے روایت ہے کہ حضرت معاذ عشاء کی نماز نبی اکرم کے ساتھ ادا کرتے, پھر اپنی قوم میں جا کر انہیں وہی نماز پڑھاتے تھے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. اسے پتا چلتا ہے کہ تھوڑا سا وقت میں فرق ہوگا نا, ایک جگہ اگر ہو رہی تھی پہلے تو یہ جا کے دوبارہ پڑھاتے تھے, تو کوئی 19-20 کے فرق سے کوئی بہت بڑی قیامت نہیں آ جاتی جس کی وجہ سے کہ بہت زیادہ مسئلے جو ہیں وہ کھڑے کیے جائیں. اور اس سے دیکھیے کہ ان کا شوق اور رغبت دیکھیے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ چھوڑنا بھی نہیں چاہتے تھے نماز کو, اور اپنی جگہ پہ نماز پڑھانے کی ذمہ داری بھی ان کے اوپر تھی. پھر اگلی روایت ہے, حضرت محجن بن درعا کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں حاضر ہوا, نماز کا وقت ہو گیا تو آپ نے نماز پڑھائی اور میں بیٹھا رہا. آپ نے مجھ سے دریافت فرمایا, یعنی نماز کے بعد, کیا تم نے نماز نہیں پڑھی؟ میں نے عرض کیا, اللہ کے رسول آپ کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے میں نے گھر میں نماز پڑھ لی تھی. آپ نے فرمایا, جب ایسا موقع پاؤ تو جماعت کے ساتھ بھی نماز پڑھ لو اور دوسری نماز کو نفل بنا لو. اسے احمد اور نسائی نے روایت کیا. ایسا کیوں کہا, اس کی کیا حکمت ہے؟ ایک بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے جی میں نے پڑھ لی ہوئی ہے, اب وہ نہیں پڑھ رہا دوسروں کے ساتھ, جو دوسرے لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں گے وہ کیا سوچیں گے؟ پہلی بات تو یہی سوچیں گے کہ کتنا مطلب خراب انسان ہے کہ مسجد میں بھی آیا ہوا اور نماز نہیں پڑھ رہا. پھر دوسری بات ہے کہ خدا نخواستہ کوئی اس کو غیر مسلم ہی نہ سمجھ لے. تو لہٰذا کبھی پہلے پڑھی ہو پھر وہاں جماعت ہونے لگے تو جماعت سے پڑھی جا سکتی ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سفر میں انسان ہوتا ہے اور دو نمازیں اکٹھی کر کے پڑھ سکتا ہے. یہاں یہ بھی دیکھیے کہ وہ گھر میں انہوں نے کیوں پڑھ لی تھی, یہ مسافر ہوں گے, کسی دوسرے شہر سے آئے تھے, اب انہوں نے قصر کو کر کے دونوں نمازوں کو جمع کر لیا, مسجد میں آئے تو یہ تو پڑھ چکے تھے, تو اس خیال کے تحت کہ اب دوبارہ کیوں پڑھوں, نہیں پڑھی تو. لیکن اللہ کے نبی نے کتنے پیارے انداز سے ان کو بات بھی سمجھا دی. کبھی آپ کو کہیں اللہ کے نبی غصہ کرتے ہوئے دکھتے ہیں, غلط باتیں فالتو باتیں بولتے ہوئے؟ ابھی تو ہم اردو ترجمہ سمجھ رہے ہیں نا, کبھی اللہ کرے گا انشاءاللہ آپ جب عربی کو سمجھیں گے, ایک ایک لفظ کے اندر اتنی خوبصورتی ہوتی ہے کیسے لگتا ہے بڑے نفع تلے لفظ آپ بولا کرتے تھے. عورت تنہا صف میں کھڑی ہو سکتی ہے. حضرت انس سے روایت ہے کہ میں اور ایک یتیم لڑکے نے نبی اکرم کے پیچھے نماز پڑھی, میری والدہ ام سلیم اکیلی ہمارے پیچھے تھی. اسے بخاری نے روایت کیا. یہ حدیث پیچھے بھی ہم پڑھ چکے لیکن یہاں اس معاملے میں آ گئی کہ ایک عورت اگر اکیلی ہے تو پھر وہ بھی جماعت کے ساتھ نماز ادا کر سکتی ہے, چاہے کوئی دوسری عورت اس وقت نہ بھی ہو اس کے ساتھ. جس شخص نے امامت کی نیت نہ کی ہو اس کی اقتداء جائز ہے. دو آدمیوں کی جماعت میں مقتدی کو امام کی دائیں جانب کھڑا ہونا چاہیے, تیسرا آدمی آئے تو دونوں مقتدیوں کو امام کے پیچھے چلے جانا چاہیے. دوران نماز ضرورت سے ایک دو قدم دائیں بائیں یا آگے پیچھے ہونا درست ہے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے, میں آیا اور آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا. آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور پیچھے سے پھیر کر میں اپنے دائیں جانب کھڑا کر لیا. پھر حضرت جابر بن سخر آئے اور رسول اللہ کی بائیں جانب کھڑے ہو گئے. رسول اللہ نے ہم دونوں کو ہاتھ پکڑ کر پیچھے ہٹا دیا اور ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے. اسے مسلم نے روایت کیا. تو کیا بات واضح ہو گئی کہ جب ایک شخص اکیلا ہے, اگر آپ اس کو شروع سے دیکھیں حدیث کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے, اب اکیلے تھے نا, تو پھر یہ آئے, پہلا شخص آیا, یہ کدھر چلے گئے؟ بائیں طرف, غلطی سے گئے, حالانکہ ان کو دائیں طرف کھڑا ہونا تھا رائٹ سائڈ پہ. تو اللہ کے نبی نے نماز کے دوران ہی ان کا ہاتھ پکڑ کر دائیں طرف کیا, لیکن کیسے کیا جائے گا؟ پیچھے سے. آپ سوچئے کہ ایک شخص ادھر کھڑا ہے امام کے, اب غلطی سے کھڑا ہوا تو امام اس کو کندھے سے پکڑ کے آگے سے نہیں اپنے گزارے گا, کیونکہ امام کے آگے سے نہیں گزر سکتے نماز کے دوران, اس کو اپنے ہاتھ سے بلا کے تو اپنی رائٹ سائڈ پہ کر دیا. اب یہ پہلی صورت ہو گئی. پھر اس کے بعد جابر بن سخر جب آئے تو وہ اللہ کے نبی کی بائیں طرف آگے,
اب انہوں نے یہ سوچا کہ ہم تین ہو گئے تو ادھر کھڑے ہو جائیں. اب اللہ کے نبی نے کیا کیا کہ ان دونوں کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنے سے پیچھے کیا اور خود آگے چلے گئے. کیا پتہ چلا کہ جب امام اکیلا ہے تو اکیلا کھڑا ہے, دو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ امام ہے اور اس کے رائٹ سائڈ پہ ایک شخص ہے, لیکن جو ہی تیسرا شخص آئے گا وہ کیا کرے گا, اس کا کندھا پکڑے گا اور اس کو اپنے پیچھے لے جائے گا. اور اب امام اکیلا جہاں امام کھڑا تھا وہیں ہوگا اور یہ دو لوگ پیچھے ہوں گے, اور پھر ہر آنے والا ادھر سے سب شروع کرے گا. ٹھیک ہے, جس امام کو لوگ ناپسند کریں اور وہ پھر بھی امامت کرائے تو اس کی امامت مکروہ ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا, تین آدمیوں کی نماز ان کے سروں سے بالشت بھر بھی اونچی نہیں جاتی. مطلب یہ کہ جو وہ بول رہے ہوتے ہیں بس ان کے اپنے کان ہی سن رہے ہوتے ہیں, اس سے اوپر نہیں جاتی. کون ہے وہ تین لوگ؟ پہلا وہ جو امامت کرائے جبکہ لوگ اسے ناپسند کرتے ہوں. اب وہ ناپسندیدگی کو ذاتی نوعیت کی نہیں ہونی چاہیے, کہ کوئی اس کی زبان یا رنگ کے فرق کی وجہ سے نہیں ہونی چاہیے, اس کی بھی کئی پھر سالڈ قسم کی وجوہات ہوں گی. دوسرا وہ عورت جس کا خاوند ناراض ہو لیکن وہ رات بھر سوئی رہے, یعنی اس میں اشارہ ہے اس چیز کی طرف کہ جس کا شوہر اس کو اپنی خواہش کے لیے بلائے اور وہ اس کی بات کو نہ مانے اور سوئی رہے. تیسرا وہ غلام جو مالک سے بھاگا ہوا ہو, اس ابن ماجہ نے روایت کیا. تو یہ تھے امامت کے مسائل. کوئی سوال جو اس سے متعلق ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی, ان کا سوال ہے کہ امام کوئی ایسا ایکشن چھوڑ دیتے ہیں جو سنت سے ثابت ہے, مثلا رفع الیدین, پیچھے پڑنے والے کیا پھر وہ کر سکتے ہیں؟ بالکل کریں گے, کیونکہ جہاں اللہ کا حکم آ جاتا ہے وہاں پہ پھر آپ اللہ ہی کے حکم کو مانیں گے اور نماز کو اپنی برقرار رکھیں گے. جی جی, ان کا سوال ہے کہ یہ متفقن علیہ کیا ہے؟ اگر آپ اس کو کھول کے دیکھیں تو اردو میں اس کا ترجمہ کیا ہے کہ جس پر متفق ہوئے. حدیث کی چین میں یہ وہ حدیث ہوتی ہے جس کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں رکھا گیا, یعنی امام بخاری اور امام مسلم اس پر متفق تھے. ٹھیک ہے, تو یہ جو سب سے اعلیٰ درجے کی حدیث ہوتی ہے نا, وہ وہی ہوتی ہے کہ جو صحیح بخاری میں بھی ملے اور مسلم میں بھی ہو. جی آپ. جی, ان کا سوال ہے کہ اگر کوئی مرد یہ سوچے کہ میں تقویٰ کے حساب سے بہت پیچھے ہوں اور مجھے نماز پڑھانے کا حق نہیں, اور وہ گھر میں یا کہیں بھی موقع بھی ہو جماعت کرانے کا, تو یہ سوچ کے نہ کرائے کہ میرے اندر تقویٰ کی کمی ہے, تو پھر اس میں کیا حکم ہے؟ تو آپ دیکھیے کہ تقویٰ تو دل کے اندر ہے نا. اگر وہ ظاہری طور پہ نماز کو ٹھیک پڑھ سکتا ہے, پڑھ رہا ہے, اور اس کے عقائد میں کوئی شرک بدعت نہیں ہے, پڑھواتا رہے نماز, اللہ کرے گا تو تقویٰ بھی آ جائے گا. اور کس نے اماموں کے دل کھول کے دیکھے ہوئے کہ اندر کتنا تقویٰ ہے؟ اللہ کے نبی نے تو دل کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ تقویٰ ہا ہونا, تقویٰ دل میں, یشیر الی صدری, اشارہ کیا آپ نے اپنے سینے کی طرف. تو بہرحال اعمال سے پتہ چل جاتا ہے تقویٰ کا, اور ہر بندے کو اپنے بارے میں یہی فکر رکھنی چاہیے کہ میرے اندر تقویٰ کی کمی ہے, لیکن اس کو بڑھانے کے لیے پھر بھی پڑھے, بجائے اس کے کہ جماعت کرانا چھوڑ دے, ان چیزوں کو چھوڑنے کی کوشش کرے جو اس کو تقویٰ میں کم کرتی ہیں. اور ہو سکتا ہے یہ نماز پڑھانی اس کے لیے اس بات کو آر بنا دے کہ میں ایک طرف تو نماز پڑھا رہا ہوں اور دوسری طرف میں غلط کام کر رہا ہوں. بس امام اخلاص سے نیت کے ساتھ نماز پڑھا رہے ہیں, مقتدین میں سے کوئی دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے, دونوں کا اپنا اپنا تعلق ہوگا. ایک ہی جگہ سے اٹھنے والے اپنی نیتوں کی وجہ سے مختلف درجوں پہ پہنچ جاتے ہیں نا. جی آپ نے پوچھی, پلیز. آپ کا سوال یہ کہ جب عورت جو امامت کرائے گی تو پیچھے کھڑے ہوئے لوگ نیت کیا کریں گے, کہ ہم کس امام کے پاس کریں؟ نیت بس یہی ہے کہ ہم جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں, امام کا نام تو دل میں سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی نا. جو مرد کریں گے وہی عورت کرے گی, نیت تو دل کا عمل ہے نا, زبان سے تو کچھ کہنا بھی نہیں ہے. نماز کا طریقہ آئے گا تو اس میں نیت پہ بات ہوگی انشاءاللہ. جی یہ سوال ہے کہ عورت جماعت کرا رہی ہے تو کیا چھوٹے لڑکے اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے یہ آپ کا, شاباش. آپ دیکھیے کہ گھروں میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں, جیسے اپنے بچے, بہن بھائیوں کے بچے, تو وہ بچے جن کو ابھی خود صحیح نماز نہیں آئی اور وہ بلوغت سے پیچھے, تو بالکل وہ کھڑے ہو سکتے ہیں. ایسی صورت میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ان کو, ہر لیول کے لوگ ہوں گے نا, کہ اگر سمجھدار ہیں, صحیح پڑھتے ہیں لیکن ابھی نماز پڑھانی نہیں آتی, تو پھر ان سارے لڑکوں کی صف پہلے بنائیں گے اور مطلب ان کو تھوڑی سی پریفرنس دیں گے. لیکن اگر ان میں سے ہی کسی کو تیار کر دیا جائے تو یہ زیادہ اچھا عمل ہوگا. اگر لڑکا پڑھائے, ابھی ہم نے سن لیا کہ 8-9 سال کا بچہ بھی پڑھا سکتا ہے, تو پھر انہی بچوں میں سے کسی کی نماز صحیح کروا دی جا سکتی ہے, اور پھر وہ پڑھائے اور عورت اس کے پیچھے پڑھے گی. ٹھیک ہے جی آپ پلیز. جی ان کا سوال ہے کہ عورتیں اگر جماعت سے پڑھتی ہیں تو کیا گھر میں پڑھنے کی وجہ سے 27 گنا نماز کے اجر میں کمی ہوگی یا اتنا ہی ملے گا؟ جماعت کا ثواب ہے 27 گنا, مسجد تو مردوں کے لیے ہے ہی, تو ان شاء اللہ تعالیٰ عورت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جتنا دے اور اس سے بھی بڑھا دے, اس کی مرضی ہے. عورتیں تو ویسے ہی جگڑ جگڑ کے بھی لے لیتی ہیں. جی ٹھیک ہے. جی ان کا سوال ہے کہ حافظ قرآن ہیں اور وہ گھر میں تراویاں پڑھاتی ہیں تو کیا ان کے پیچھے ہم تراوی پڑھ سکتے ہیں؟ شوق سے پڑھ سکتے ہیں. چلیے الحمدللہ یہاں پہ یہ ٹاپک پورا ہوا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بتائیے گا وائس اوکے ان شاء اللہ؟ الحمد للہ الحمد للہ ٹھیک ہے. تو یہ تھا ہمارا امامت کے مسائل کے حوالے سے کچھ مزید اور پوائنٹس جو ہم نے دیکھے, ٹھیک ہے. اور جو آپ کا سوال تھا سسٹر مریم کے سفر کے حوالے سے, فجر کی سنتیں اور مغرب کی سنتوں کا, تو اس میں یہ کہ انشاءاللہ جب ہم سنت اور نوافل کی نمازوں کا پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس میں بھی ہم دیکھیں گے. لیکن اس وقت آپ کو صرف آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے کہ فجر کی سنتیں پڑھی جائیں گی, ٹھیک ہے. اگر فرض کے علاوہ کوئی چیز پڑھی جائے گی تو وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے پتا چلتا ہے کہ وہ فجر کی سنتیں ادا فرماتے تھے. اور کیوں اور اس کی کیا فضیلت ہے انشاءاللہ وہ ہم آگے پڑھیں گے, ٹھیک ہے. یا پھر ہم وتر پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. دیٹس اٹ. ادر وائز ہم نے دیکھ لیا کہ فرض کو ہی ہم قصر کرتے ہیں تو اور سنت اور نوافل کے کہاں سے اس میں پھر حیثیت آ جاتی ہے. تو انشاءاللہ یہ سب تفصیل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے, تو ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ. اوکے. پھر ہم نے دیکھا کہ اگر کبھی کسی کو نماز پڑھانی پڑے, ٹھیک ہے, لائک فار ایگزامپل کسی نے اپنی نماز پڑھ لی ہے اور کسی اور کے لیے صدقہ کرنا چاہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس صورت میں جس نے آلریڈی پڑھ لی ہے اس کے پھر وہ نفل نماز کاؤنٹ ہوگی. اور اسی طرح ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ خود پڑھ چکے ہیں اور آپ جا کے جماعت میں شامل ہو رہے ہیں تو آپ کی فرض تو آلریڈی آپ نے ادا کر لی, تو جو آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھی وہ آپ کی نفل نماز کاؤنٹ ہوگی, ٹھیک ہے. پھر ہم نے عورت تنہا صف میں کھڑی ہو سکتی ہے, یہ مسئلہ ہم نے پہلے بھی دیکھ لیا تھا کہ کس طرح وہ اکیلی ہے تو وہ پیچھے اپنی ایک اکیلی صف بنائے گی, ٹھیک. اوکے, اور اینی تھنگ؟ ہوپ فلی یہ سب چیزیں کورڈ ہیں کہ کس طرح اگر امام ہے اس کے ساتھ ایک شامل ہو تو وہ اس کے رائٹ سائڈ پہ کھڑے ہوگا اور دو آ جائیں گے تو پھر وہ دونوں پیچھے چلے جائیں گے. لیکن اگر عورت اس طرح نماز پڑھ رہی ہے اور اس کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں تو ایک رائٹ پہ پہلی آئے گی اور دوسری لیفٹ پر آ جائے گی, ٹھیک ہے. تو مردوں اور عورتوں کا جو سب کا فرق ہے وہ انشاءاللہ ذہن میں رہنا چاہیے. انشاءاللہ جب ہم نوافل میں پہنچیں گے تو آپ کے سب سوال کا جواب بھی مل جائے گا, ٹھیک ہے. سو ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ. پھر ہم نے دیکھا کہ جس امام کو لوگ ناپسند کریں اور وہ پھر بھی امامت کرائے تو اس کی امامت مکروہ ہے. اور ہم نے دیکھا کہ اس میں وہ کس وجہ سے ناپسند کیا جائے, خالی اس کی شکل اور صورت کی وجہ سے یا اپنی ذاتی کسی عناد کی وجہ سے اس کی ناپسندیدگی کاؤنٹ نہیں کی جائے گی, ٹھیک ہے. چلیے الحمدللہ انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں ہم اپنے لیسن کی طرف. اور الحمدللہ آج انشاءاللہ ہمارا جز 8 ہے. جی بالکل, ناٹ اوور بیکاز آف پرسنل میٹر, ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں کرتے ہوئے, بہت ساری دعاؤں کے ساتھ مدد لیتے ہوئے اپنے نئی سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں. جز 8 انشاءاللہ. یس الحمدللہ. ایون اسی طرح چلتے رہیں گے تو آپ ایک دن جس 30th پر بھی پہنچیں گے, اینڈ ویری سون انشاءاللہ, پتا بھی نہیں چلے گا, ٹھیک ہے. ٹائم تو بھاگ ہی رہا ہے, اس نے بھاگ ہی جانا ہے. لیکن اصل عقل مند انسان وہی ہے جو اس وقت سے فائدہ اٹھا لے, ٹھیک ہے. چلیے انشاءاللہ تجوید کا لیسن کرتے ہیں اینڈ دین ٹرانسلیشن اینڈ تفسیر انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما Lesson number 84 at number 111 to 127 Surah Al-An'am A'udhu billahi minash shaytanir rajim
A'udhu billahi minash shaytanir rajim
Walau annana nazzalna إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتسغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليغدوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب
يعلمون أنه
منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم
وإن تطع أكثر
من في الأرض يدلوك عن سبيل الله
إلا يخرصون
إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما ألا تأكلوا
وما لكم ألا تأكلوا
مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون
جی ادھر لایو دلو پہ لام کو ہم لمبا نہیں کریں گے, زبر ہے اس کو ہم کھینچیں گے نہیں, ہم پڑھیں گے لایو دلونا, لایو دلونا نہیں پڑھیں گے.
وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية
قالوا لن نؤمن
حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله
الله أعلم
حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا
وعذاب شديد بما
يشرح صدره للإسلام
ومن يرد أن يضله
يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يسعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون
على
هذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام وهو وليهم بما كانوا يعملون
ادھر ہم رکیں گے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نمبر 84 آیت نمبر 111 سے 127 سورۃ الانعام آٹھویں پارے کا یہ پہلا لیسن ہے. لیسن نمبر 84 آیت نمبر 111 ٹو 127 سورۃ الانعام سب بھی دسواں دہرائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولو اننا اور اگر یہ کہ ہم نزلنا اتارتے الیہم الملائکۃ ان پر فرشتے وکلمہم الموتا اور گفتگو کرتے ان سے مردے وحشرنا علیہم اور جمع کر دیتے ہم ان پر کل شیء ہر چیز قبولاً پلانے ما کانو نہ کہ وہ یؤمنو کہ ایمان لاتے اللہ مگر این یشاء اللہ یہ کہ چاہے اللہ ولكن اور لیکن اکثرهم اکثر ان کے یجہلون جہالت برتتے ہیں وکذالک اور اسی طرح جعلنا بنا دیے ہم نے لکل نبی ہر نبی کے عدوباً دشمن شیاطین الانسی شیطان انسانوں میں سے والجنی اور جنوں میں سے یوحی ڈالتے ہیں بعضہم الی بعض ان کے بعض بعض کی طرف ذکرہ القولی ملما کی ہوئی باتیں غرورا دھوکہ دینے کے لیے بلوشا آپ طرف ما فعلوه نہ وہ کرتے اس کو فذرهم پس چھوڑ دو ان کو وما یفترون اور جو کچھ وہ جھوٹ باندھتے ہیں بن کروائی تاکہ مائل ہوں ان کی طرف
سیدت
الذین ان لوگوں کے دل جو لا يؤمنون بالآخرة
لا يؤمنون بالآخرة
نہیں ایمان رکھتے آخرت پر
نہیں ایمان رکھتے آخرت پر
ولی یرضوا کو
ولی یرضوا
اور وہ پسند کر لیں اس کو
اور وہ پسند کر لیں اس کو
ولی یقترفوا
ولی یقترفوا
اور تاکہ کیے جائیں
اور تاکہ کیے جائیں
ماں ہوں مقترفون
ماں ہوں مقترفون
جو کچھ وہ کام کرتے رہے ہیں
جو کچھ وہ کام کرتے رہے ہیں
اپو غیر اللہ کی
اپو غیر اللہ کی
کیا تک سوائے اللہ کے
کیا تک سوائے اللہ کے
اب کبھی
اب کبھی
میں تلاش کروں
میں تلاش کروں
حتمن
حتمن
منصف
وہو
الذی
وہو الذی
حالانکہ وہی ہے جس نے
حالانکہ وہی ہے جس نے
انزل الیکم
انزل الیکم
بھیجی ہے تمہاری طرف
بھیجی ہے تمہاری طرف
الکتاب
الکتاب
کتاب مفصلا
مفصلا
تفصیل سے
تفصیل سے
یا تفصیل والی والذین
والذین
اور جو لوگ
اور جو لوگ
آتیناہم
آتیناہم
بھی ہم نے ان کو
بھی ہم نے ان کو
الکتاب
الکتاب
کتاب
کتاب
یا لمونہ
یا لمونہ
وہ جانتے ہیں
وہ جانتے ہیں
انہو
انہو
کہ وہ
کہ وہ
منزل
منزل
نازل ہوئی ہے
نازل ہوئی ہے
میں بردی کا
میں بردی کا
آپ کے رب کی طرف سے
آپ کے رب کی طرف سے
دل حق کی
دل حق کی
حق کے ساتھ
حق کے ساتھ
فلا تکونن
فلا تکونن
تسنا آپ ہو جائیں
تسنا آپ ہو جائیں
من المنکرین
من المنکرین
شک کرنے والوں میں سے
شک کرنے والوں میں سے
وتمت اور پوری ہوئی
اور پوری ہوئی
کلمات ربی کا
کلمات ربی کا
بات تیرے پروردگار کی
بات تیرے پروردگار کی
صرف کہوں گا عدلا
صرف کہوں گا عدلا
سچائی اور انصاف والی
سچائی اور انصاف والی
لا مبدل لکلماتی ہی
لا مبدل لکلماتی ہی
نہیں کوئی بدلنے والا اس کی باتوں کو
نہیں کوئی بدلنے والا اس کی باتوں کو
وہ ہوا
وہ ہوا
اور وہ
اور وہ
السمیع
السمیع
خوب سننے والا
سننے والا
العلیم
العلیم
جاننے والا ہے
جاننے والا ہے
وَإِن تُطِعْ اور اگر تم نے کہنا مانا
اور اگر تم نے کہنا مانا
اکثر من فی الارضی
اکثر من فی الارضی
اکثر لوگوں کا جو زمین میں ہیں
اکثر لوگوں کا جو زمین میں
ہیں یضلوا کا
یضلوا کا
وہ گمراہ کر دیں گے تجھ کو
وہ گمراہ کر دیں گے تجھ کو
عن سبیل اللہ
عن سبیل اللہ
اللہ کے راستے سے
اللہ کے راستے سے
ان یتبعونا
ان یتبعونا
نہیں وہ پیروی کرتے
نہیں وہ پیروی کرتے
الا الظن
الا الظن
مگر گمان کی
مگر گمان کی
وعینہم
وعینہم
اور نہیں ہے وہ
اور نہیں ہے وہ
الا یحرکون
الا یحرکون
مگر اٹکل کرتے
مگر اٹکل کرتے
یا خیالی باتیں کرتے
خیالی باتیں کرتے
ان ربا کا
ان ربا کا
بے شک آپ کا رب ہوا عالم وہی خوب جانتا ہے
وہی خوب جانتا ہے
میں یہ دلو
میں یہ دلو
اس کو جو بہکتا ہے
اس کو جو بہکتا ہے
ان سبیلی کی
ان سبیلی
اس کے راستے سے
اس کے راستے سے
وہو
وہو
اور وہ
اور وہ
عالم
عالم
خوب واقف ہے
خوب واقف ہے
دل محترین
دل محترین
سیدھی راہ چلنے والوں سے پکلو
پکھاؤ
مما ذکر رسم اللہ علیہ
مما ذکر رسم اللہ علیہ
اس چیز میں سے جس پر نام لیا گیا اللہ کا ان کن تم
اگر ہو تم
دیا آیاتی ہی
اس کی آیتوں پر
مؤمنین ایمان رکھنے والے
ایمان رکھنے والے
بمالکم
بمالکم
اور کیا ہے تم کو؟
اللہ
تاخلو
کہ
نہیں کھاتے تم
نما
اس چیز میں سے دکھی رسم اللہ کی آ رہی لیا جائے نام اللہ کا جس پر وقت پتل تم اور اس نے واضح کر دیا تمہارے لیے ماں حرم علیکم جو حرام ٹھہرایا تم پر الا مگر مت تو تم جب تم مجبور ہو جاؤ ہی اس کے لیے تقریراً اور بے شک بہت سے رنگ بلونا البتہ دکھاتے ہیں اپنے نفس کی خواہشوں سے بغیر علم بغیر علم کے اتنا ربا
کا
بے شک پرور تیرا خوب آدم وہی خوب جانتا ہے دل مبتدی حد سے بھرنے والوں کو ضرور اور چھوڑ دو ظاہر اسمی کھلا ہوا گناہ اور چھپا ہوا ان الذین بے شک جو لوگ یکسبون الاسم کماتے ہیں گناہ تیجزون ان قریب سزا پائیں گے بما کانو اس کی جو پھر وہ یکون وہ کماتے ولا تاکلو اور نہ کھاؤ من مالم یوز کر اس میں سے کہ نہیں لیا گیا اسم اللہ کی علی جس پر نام اللہ کا وہ انہ لفظ اور بے شک وہ کھانا گناہ ہے اور ان شیاطین اور بے شک شیطان لیو کونا پیغام ڈالتے ہیں الا اولیائہم اپنے دوستوں کی طرف لیو جا دیدو کو تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے اور اگر تم نے ان کا کہنا مانا انکم لمشرکون بے شک تم بھی مشرک ہو اور من کرنا بھلا جو کوئی تھا نیتن مرتا کاشینا ہو پھر ہم نے اس کو زندہ کیا وجہ اللہ لہو نورن اور کر دی ہم نے اس کے لیے روشنی یمشی بھی چلتا ہے ساکت کے تین ناسی لوگوں میں سمم مسلوح شخص جیسا ہے جس کا حال یہ ہے ظلماتی
کے
اندھیرے میں ہے
لئی
سبھی خواہجن منہا
نہیں ہے
نکلنے
والا اس سے
کباڑی کا اسی طرح خوبصورت بنائے گئے لاسرینا کافروں کے لیے
ماں
یعملون جو کچھ ہے وہ کرتے وہ کزا لکھا اور اسی طرح جاننا بنائے ہم نے کی کلی پریجتے ہر بستی میں اکابیرہ بڑے مجرمی ہا اس کے مجرم لیم قروفی ہا تاکہ وہ مکتاریاں کریں اس میں ومایم گرون اور نہیں وہ مکر کرتے مگر اپنی ہی جانوں سے وما یشعرون اور نہیں وہ جانتے اور جب آتی ہے ان کے پاس آیتن کوئی نشانی آلو کہتے ہیں لن نطمئن ہرگز نہ ایمان لائیں گے ہم حتی یہاں تک کے نقطہ ہمیں دیا جائے جس سما اوتیا اسی طرح جو دیا گیا رسول اللہ اللہ کے پیغمبروں کو اللہ کو اللہ عالم خوب جانتا ہے کس جگہ رکھے رسالت ہو اپنی پیغمبری انقریب پہنچے گی ان لوگوں کو جو اجرموں جرم کرتے ہیں تغارن ذلت ان بلوہ کی نصیب اللہ کے وعذاب شدید اور سخت عذاب دماغ قانون یم قرون اس لیے کہ وہ تھے مکاریاں کرتے اس لیے کہ تھے وہ مکر کرتے میری دلّا ہو بس جس کو چاہتا ہے اللہ ہدایت بخشے اس کو یشرف کھول دیتا ہے صدرہو سینہ اس کا مل اسلام اسلام کے لیے ومن یرد اور جس کے لیے وہ ارادہ کرتا ہے لہو کے بہتا دے اس کو یہ الفد رہو کرتا ہے سینہ اس کا بیان کھٹا ہوا انما گویا کے جس سعدو وہ زور سے چڑھتا ہے اس سنائی آسمان کی طرف کذالک اسی طرح یش اللہ پر دیتا ہے اللہ ناپاکی کو الینا ان لوگوں پر لا یؤمنون جو ایمان نہیں رکھتے وہذا اور یہ ہے صراط ربک مستقیما راستہ تیرے پروردگار کا سیدھا بے شک ہم نے کھول کھول کر بیان کر دی الآياتي نشانيه لقومي يذكرون اس قوم کے لیے جو نصیحت پکڑتے ہیں لهم دار السلام انہی کے لیے سلامتی والا گھر ہے ان ربهم اپنے پروردگار کے پاس وہو ولیہم اور وہی ان کا مددگار ہے بما کانوا یعملون اس کے بدلے جو وہ عمل کرتے تھے تو ان شاء اللہ طرح تلاوت سنیں گے.
ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا
ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. اور اگر ہم اتاریں ان پر فرشتے اور باتیں کریں ان سے مردے اور کھڑا کر دیں ہم ہر چیز کو زندہ کر کے ان کے آمنے سامنے لیکن ماں کانو لیؤمنو پھر بھی یہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. کون لے آئے گا؟ الا یشاء اللہ مگر جو اللہ چاہے, یعنی جس کو اللہ ہی توفیق دے گا وہی پھر بھی ایمان لائے گا, باقی یہ سارے ایمان نہیں لائیں گے. کیونکہ ولیکن اکثرہم یجہلون ان میں سے اکثر لوگ جاہل ہیں. پارے کا آغاز ہے لیکن مضمون پیچھے سے چل رہا ہے. ہم نے دیکھا تھا پچھلی آیتوں میں کہ مشرکین مکہ بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبے کر رہے تھے کہ کوئی معجزہ دکھا دیں, کچھ دکھا دیں. ان کو قرآن کا معجزہ نہیں دکھ رہا تھا, ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر اتنا اخلاق اور اتنا اچھا آپ کا معاملہ, آپ کہیں گئے نہیں, کسی اسکول میں نہیں پڑھے, اس کے باوجود اتنی خوبصورت باتیں پیش کر رہے تھے, یہ معجزے نہیں دکھ رہے تھے. لیکن بس نہ ماننے کے سو بہانے والی بات ہے, وہ معجزے طلب کرتے تھے. اور اس آیت کی شان نزول میں بھی ایک واقعہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جب مرض الموت میں تھے تو قریش کے مشرک سردار جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں بڑے ہوئے تھے اور آپ کے قتل کی کوششیں کر رہے تھے, تو ان کو یہ فکر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابو طالب کا تو انتقال ہو جائے اور ہم ان کے مرنے کے بعد اگر اللہ کے نبی کو قتل کریں گے تو لوگ ہمیں بہت برا کہیں گے. دیکھیے رواداری بہت ہی اس دور میں بھی کفر پہ تھے لیکن خاندانی روایات کے بڑے پابند تھے, کہنے لگے کہ ان کی زندگی میں کچھ نہ کہیں گے اور ابو طالب کے مرنے کے بعد اگر ہم نے اللہ کے نبی کو مارا تو لوگ ہمیں تانا دیں گے کہ دیکھا نا ابو طالب کی زندگی میں تو ان کو جرات نہ ہو سکی
اور اب ان کے مرتے ہی انہوں نے ان کو مار دیا, تو چلو ایسا کرتے ہیں کہ ہم ابو طالب کے سامنے چلتے ہیں اور وہیں جا کے یہ سارا معاملہ کھول دیتے ہیں کہ بھائی آپ اپنے بیٹے کو سمجھا لیں. اب سب کو پتا ہے کہ ابو طالب جو تھے یہ مسلمان نہیں تھے, صرف اللہ کے نبی کی ذات سے محبت کی وجہ سے ان کے دل میں اسلام کے لیے بھی کچھ جگہ تھی اور انہوں نے اسلام کی بہت ساری مدد کی. چنانچہ ہوا کیا کہ قریش کے سردار جو تھے وہ ابو طالب کے پاس جانے کے لیے ایک وفد بنا کر ابو سفیان, ابو جہل, عمر بن عاص, کچھ اور ساتھی تھے, یہ ملے اور وہاں پہنچ گئے. کہتے ہیں کہ ہم ابو طالب کے پاس جاتے, پورا باقاعدہ انہوں نے اس کے لیے وقت لیا, مطلب نام کا ایک شخص تھا اس کو ساتھ ایک قسم کا بیچ میں کوآرڈینیٹر بنایا اور جا کے کہا کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. بڑی لمبی چوڑی بات ہوئی جہاں یہ سب کچھ ہوتے ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں ابو طالب آپ سمجھائیں اپنے بھتیجے کو, ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے, یہ کہتا ہے, وہ کہتا ہے, اس طرح کی باتیں کرتا ہے, سمجھائیں کہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہے. جب انہوں نے یہ ساری بات سنی تو اس کے بعد ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور بڑے پیار سے کہا کہ دیکھو بھتیجے, یہ سب لوگ تم سے تنگ آئے ہوئے ہیں, کیا وجہ ہے کہ تم ان کے خداؤں کو برا کہتے ہو بھلا کہتے ہو, کوئی ایسی بات کر لو کہ جو بیچ کی ہو جائے, تم ان کے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو اور یہ تمہارے دین پر آ جائے. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی تاریخ ساز جملہ بولا تھا کہ دیکھو اگر میں تمہاری بات مان لوں تو کیا تم میری بات پر ایک ایسا کلمہ کہو گے کہ جس کو مانتے ہی تم عرب تو عرب عجم کے بھی مالک بن جاؤ گے, سارے تمہارے تابع بن جائیں گے. اللہ کے نبی نے غصہ نہیں کیا بلکہ ان کو رغبت دلائی کہ کوئی ایک ایسی بات تمہیں اگر میں بتا دوں تم مانو تو تم محسوس کرو گے کہ تمہاری زندگی کے اندر ترقی اور کامیابیوں کے دروازے کھل گئے. اب عربوں کے ذہن میں بڑائی کا احساس اور اپنے آپ کو لیڈر بنانا بدرجہ اتم تھا. یہ بات سنی تو ابو جہل جو تھا وہ تو فوراً اٹھ گیا, کہنے لگا ایک کلمہ کے ہم تو ایسے 10 کلمے کہنے کو تیار ہیں. مثلا اگر آج کے مسلمانوں کو کہے یا کسی دور کے لوگوں کو کہے کہ دیکھو تم ایک بات مان لو تو تم پوری دنیا پہ غالب ہو جاؤ گے, بڑی سپر پاورز کے تم مالک بن جاؤ گے, تو کون نہ کرے گا. تو کہا کہ ہم تو ضرور کریں گے. کہا کہ ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قول لا الہ الا اللہ, لوگوں کہو اللہ ایک ہے اور اس کے ساتھ تفلحون فلاح پا جاؤ گے. لوگ ابو طالب سے بھی جھگڑتے ہوئے نکل گئے کہ یہ کیا بات ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تھوڑی سی بات میں تبدیل کر لیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہارے کہنے پر اس بات میں اتنی بھی تبدیلی نہیں کر سکتا, جس کو ہم 19-20 کی تبدیلی کہتے ہیں, کہ اگر آپ سورج میرے ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دے پھر بھی میں یہی کہوں گا کہ لا الہ الا اللہ. تو جب یہ محفل برخاست ہو گئی سب مایوس ہو گئے, تو وہاں باہر جا کے انہوں نے کیا ڈس انفارمیشن پھیلائی. دیکھیے کہ محفل بڑے اچھے حالات میں ہوئی, کوئی برائی نہیں تھی, لیکن باہر جا کے کہا دیکھا ہمارے معبودوں کو گالیاں دے, دیکھا یہ ہمارے بڑوں کو برا کہتے ہیں. آج بھی یہی ہوتا ہے, جو لوگ دین کی محفلوں میں آ جاتے ہیں ان کا دل کھل جاتا ہے, ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اصل کیا ہے, لیکن جو لوگ دین کی محفلوں سے باہر ہوتے ہیں نا, بعض دفعہ وہ ایسی باتیں بے سرو پا کے پھیلا دیتے ہیں جس کی وجہ سے کتنے اچھے اچھے لوگ دین کے قریب آنے سے گھبراتے ہیں. تو وہاں وہ آیت ولا تسبوا الذین والی نازل ہوئی, اب یہاں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں, کیونکہ آپ پھر بہت دکھی رہتے تھے, آپ کا دل کڑتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو ان کو اتنے پیار سے بتایا, ان کو تو میں نے کبھی نہیں کہا, میں نے تو کبھی ان کے معبودوں کو گالیاں نہیں دی, میرے بارے میں ایسی باتیں کیوں اچھالتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا اور میں نے وہ کیا. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا قصور نہیں ہے, آپ کی تبلیغ میں کوئی کمی نہیں ہے, ان کو ماننا ہی نہیں ہے. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ, ہم ان کے اوپر فرشتے کیوں نہ نازل کر دیں, یعنی جیسے جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس وحی لے کر آتے ہیں, اگر ہم ان کے پاس بھی فرشتہ لے آئے نہیں مانیں گے, کیونکہ ان کے مسئلے یہی تھے نا, کہتے تھے کہ یہ انسان کیوں ہمارے پاس آیا ہے. اللہ کے نبی کے بشر ہونے کا مسئلہ اس دور میں بہت اہم تھا, لوگ کہتے تھے کہ ایک بشر کی بات کیوں مانیں, کوئی نور ہونا چاہیے, کوئی نورانی مخلوق ہونی چاہیے. اللہ کہتے ہیں فرشتے بھی آگے تو نہیں مانیں گے, فرشتوں کے بارے میں بھی ان کے اعتراض ہوں گے, جس کو نہیں ماننا آتا وہ نہیں مانتا, اور ایسی چیزیں لوگوں کو منواتی نہیں ہے بلکہ اور بھی دور ہو جاتے ہیں. وَكَلَّمَهُ الْمَوْتَى, ایک اور ان کا مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے مردے زندہ ہوں, مثلا ہمارے باپ دادا جو کب سے فوت ہو چکے ہیں. اچھا چلے آپ نبی ہیں نا, اچھا لوگ نبی ہونے کو سمجھتے ہیں جیسے حرفن مولا ہونا, یعنی شبدا بازی سمجھتے ہیں لوگ. تو وہ کہتے تھے کہ اچھا اگر تم اللہ کے نبی ہو, تمہاری بہت مانتے ہیں اللہ تعالیٰ, تو پھر ایسا کرو کہ تم ہمارے لیے ذرا مردوں کو زندہ کر دو. اللہ کہہ رہے ہیں مردے زندہ ہونے تو چھوڑے, وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى, موتا جب میت کی جمع ہوتی ہے, کہ جو قبروں میں ان کے جا چکے ہیں بزرگ وہ زندہ ہو بھی آ جائیں اور کیا ہو کہ ان کے سامنے آ کے باتیں کریں. وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ اور ساری چیزوں کو ہم ان کے سامنے جمع بھی کر دیں, لیکن کیسے جمع کر دیں؟ قبولا بالمقابل. لفظ قبول پہ تھوڑی سی ہم بات کریں گے, یہ دو مختلف طرح سے ہے. بعض کہتے ہیں کہ قبول کا لفظ جو ہے یہ واحد ہے, تو پھر اس کا معنی کہتا ہے کسی چیز کو سامنے سے آتے دیکھنا, جیسے میں بیٹھی ہوں اور آپ میں سے کوئی سامنے سے آئے تو یہ قبول کی کیفیت ہے. بعض کہتے ہیں کہ نہیں, یہ قبیل کی جمع ہے. اگر یہ معنی لیں گے تو گروہ یا جماعت کا معنی ہوگا, ٹھیک ہے. بعض کہتے ہیں یہ قابل کی بھی جمع ہے, یعنی اب دیکھیں کہ ایک ہی لفظ کو آپ کتنے مختلف اینگل سے دیکھ سکتے ہیں. قابل کی جمع ہو تو مطلب کیا ہے کہ ان کے مقابل لے آئے, قبیل کی جمع ہو تو مطلب کیا ہے کہ قبیلوں کے قبیلے ان کے سامنے اٹھ کر زندہ ہو جائیں, قبروں سے اٹھ کے آ جائیں, لیکن یہ نہیں مانیں گے کیونکہ ان کو ماننا ہی نہیں ہے. جس کو کھانا نہیں ہوتا نا وہ بہت سارے نخرے کرتا ہے. کہا کہ الا یشاء اللہ, مگر اللہ ہی چاہے, اگر اللہ ہی چاہے گا تو مانیں گے. اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے. آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ دین سے جو دور ہوتے ہیں نا وہ اس لیے نہیں ہوتے کہ ان کو یقین نہیں ہوتا, بلکہ طلب نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ غیب کی خبریں ان کو سنانے کی بجائے دکھا بھی دیں یہ پھر بھی نہیں مانیں گے. یہ ثبوت کی کمی کی وجہ سے ایمان سے دور نہیں ہے, بلکہ اصل بات کیا ہے کہ ان کو اسلام پسند ہی نہیں ہے. ناپسندیدگی کی وجہ سے یہ اسلام سے دور ہیں. ان کو اپنی اتنی رنگین زندگی چھوڑ کر آنا پسند نہیں آ رہا. یہ اپنے مشرکانہ مذہب اور پیگن ریلیجن کی جو رنگینیاں ہیں اور خوبصورتیاں ہیں ان کو چھوڑ کر اسلام کی طرف آنا بڑا بورنگ محسوس کر رہے ہیں. ان کو لگ رہا ہے ہماری زندگی بڑی خشک ہو جائے گی, ہم بہت بور ہو جائیں گے. دنیا کی محبت نے ان کے دلوں کے اندر اتنا رنگ ڈالا ہوا ہے, ان کے دماغوں پہ چھائی ہوئی ہے دنیا کی محبت, کہ یہ آپ کی یہ باتیں سن سن کر بھی نہیں مانیں گے. ان کو چھوڑ دو, کیونکہ جب ایک بندے کو جھوٹ کا مزہ لگ جاتا ہے نا تو پھر اس کو سچ اچھا نہیں لگتا. ایک بڑی سمپل سی مثال ذہن میں آ گئی کہ مائیں کہتی ہیں بعض دفعہ جب بچے ماں کا دودھ پیتے ہیں نا تو جب اس بچے کو باہر کا دودھ لگا دے, یعنی جیسے ڈبے کا دودھ ہے چینی بھی ڈلی دی ہے اچھا ٹیسٹ بھی ہے فلیورڈ ملک ہے, تو بعد میں وہ بچے ماں کا دودھ نہیں پیتے ہیں کیونکہ وہ منہ کو ٹیسٹ لگ گیا نا, آرٹیفیشل ٹیسٹ لگ جاتا ہے تو اوریجنل چیزیں پی نہیں جاتی. آج دیکھ لیں دودھ پیتے بچے کو تو چھوڑ دیں, بڑے بچے بھی بعض ایسے ہیں وہ چاکلیٹ ملا ہوا دودھ تو پی لیں گے, اور خالی دودھ دیں تو کہیں گے اسمیل آتی ہے. وہ فلیورڈ اس کے اندر کئی قسم کے رنگ اور ٹیسٹ ڈلے ہوئے دہی کے ڈبے ہوں گے وہ تو کھا لیں گے, لیکن سادہ گھر کا دہی نہیں کھائیں گے. بازار کا بٹر کھا لیں گے جس میں کئی قسم کی اس میں تبدیلیاں کی گئی ہیں, اوریجنل نہیں کھاتے. یہ ایک حقیقت ہے کہ جس بندے کے منہ کو آرٹیفیشل چیز لگ جاتی ہے نا ایسا بندہ پھر کبھی بھی پیور چیز کی طرف آتا نہیں. اور اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ماننا ہی نہیں چاہتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ولکن اکثرہم یجہلون, اکثر ان میں سے جاہل ہیں. آپ دیکھیے کہ ہدایت کو پانے کے لیے دو چیزوں کا کھلا ہونا لازمی ہے, ایک ہے دل کا کھلا ہونا اور ایک ہے دماغ کا کھلا ہونا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اوپن مائنڈڈ ہونا اور اوپن ہارٹ ہونا. جس کا دل کھل جائے گا انشاءاللہ اللہ اس کو ہدایت دے گا, اور جس کا دماغ کھلا ہوگا اس کو ہدایت دے گا اللہ تعالیٰ. لیکن جب دل کے اوپر جذبات کا پردہ آ جاتا ہے, ایموشنلزم, کچھ لوگوں کی محبت, کچھ لوگوں کے ساتھ ایسی وفاداری ہیں کہ اب ان کو چھوڑ نہیں سکتے اور ان کے مخالف کی بات سن نہیں سکتے, اور اسی طرح جب عقل پر عقل پرستی کا, جس کو ریشنلزم کہتے ہیں, اس کا پردہ آ جاتا ہے تو پھر ایسے لوگ سن کے بھی نہیں سنتے, مانتے بھی نہیں. اللہ کہتے ہیں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو, یہ تو جاہل ہیں. اکثرہم یجہلون, پہلے تو دیکھیں یہاں اکثریت کی بات کر دی کہ انسانوں کی ان کی اکثریت جو ہے جہالت ہے. اب جہالت کی ہم ذرا مختلف قسمیں دیکھتے ہیں, کیونکہ لفظ جاہل یا جہالت آتے ہی ایک دم ہمارے ذہن میں گنوار اور دیہاتی آتا ہے جس کو انگلش بولنی نہیں آتی, جس کو اچھے کپڑے نہیں پہننے آتے. نہیں, جہالت عموماً تین قسم کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے علم سے خالی ہونے کی وجہ سے جہالت, اگنورنٹ کے معنوں میں, علم ہی نہیں تھا بیچاروں کو, پتہ ہی نہیں تھا, صحیح چیز ہی نہیں تھی. اسی کو سمپل اگنورنس بھی کہتے ہیں, یعنی سادی قسم کی جہالت کیا ہے کہ کسی کو پتا ہے کہ مجھے نہیں پتا, علم جو نہیں ہے. مثال ہے آپ کو کھانا نہیں پکانا آتا اور آپ کو پتا ہے کہ مجھے کھانا نہیں پکانا آتا, یہ جو ہوتی ہے نا اس کا علاج کیا ہے, علم لے لو. مثال ہے ایک شخص راہ جاتا ہے کہیں, آپ دیکھتے ہیں غلط کام کر رہا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہے. آپ کسی طرح سے موقع دیتے ہیں, دیکھتے ہیں, وہ آتا ہے, وہ ادھر آ کے بیٹھ گیا, قرآن سن لی, الحمدللہ جہالت ختم. بڑے بڑے گلوکار, اداکار, ایکٹرز اور کیا کیا لوگ جو ہیں وہ جب قرآن کی طرف آتے ہیں بالکل بدل جاتے ہیں. تو پہلی جہالت کہتی علم تھا ہی نہیں, خالی تھے علم سے, اللہ نے علم دیا, موقع ملا, انہوں نے اس بات کو چھوڑ دیا. ایسے ہی جیسے پچھلی زندگی میں انسان بہت سارے کام کر رہا ہوتا ہے, جب قرآن پڑھتے ہیں, جب حدیث پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان باتوں کی تو کوئی سند نہیں, تو چھوڑ دیا. یہ ہے سمپل جہالت. دوسری جہالت کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز کے بارے میں غلط اعتقاد رکھنا, یہ بڑی خطرناک ہے. کسی کو اب مرکب پتا نہیں کہ مجھے نہیں پتا, یہ کیفیت, یعنی آئی ڈونٹ نو والی کیفیت. کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کبھی بھی اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ ہمیں نہیں پتا. کبھی ایسے لوگوں کو اب دین کی بات کرے تو کہتے ہیں کہ وٹ ڈو یو مین, کیا مطلب ہے تمہارا خیال ہے مجھے نہیں پتا, تم ہی پڑھ گئی ہو قرآن, تمہیں ساری باتیں پتہ چل گئی ہیں, کیا مجھے نہیں پتا بھلا. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا, یہ بڑے سٹبن ہوتے ہیں, بڑے سخت ہو جاتے ہیں. ان کی پھر آگے دو قسمیں کر لیں. ایک اس میں وہ قسم ہوتی ہے جو دنیا کے اعتبار سے بہت پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, مال و دولت, لیڈر, ان لیڈز. ایسی جہالت عموماً دنیاوی پڑھے لکھوں اور دولت والوں میں آتی ہے. ان کی دنیا کی ڈگریاں اور ان کے انگلش بولنے اور ان کی بڑی باڑی باتوں کو وہ اتنا بڑھا لیتے ہیں کہ قرآن کے, دین کے علم کو بڑا حقیر جانتے ہیں. یہ علم ان کو آنے نہیں دیتا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات ان کی ناک کا مسئلہ بن جاتی ہے. یہ اس طریقے سے آگے بڑھتے ہیں کہ بعض دفعہ دنیا کی جتنی کامیابیاں بڑھتی ہیں اتنے دل سخت ہوتے ہیں. جتنے ٹائٹل اور جتنے ان کو کپس مل جاتے ہیں اتنی ان کی گردن اکڑنے لگتی ہے. ایسے لوگ جو ہیں پھر ہدایت کا مزہ نہیں چکھ پاتے. ان کی اکڑ ان کے راستے کی رکاوٹ بن جاتی ہے. اللہ ایسے لوگوں کو بلانتا ہی نہیں ایسی طرف کہ آؤ تم اس طرف, یا نہیں چکھتے. اب ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا, جو ہی کوئی بندہ دین کی بات کرنے لگتا ہے نا, تو یہ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں, اس کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں, کچھ اور کرتے ہیں. اسی کے پیرلل جو میں نے آپ کو دوسری قسم کے لوگ بتائے غلط اعتقاد میں, وہ کون ہوتے ہیں؟ ہوتے دیندار ہیں, بالکل دین ہوتا ہے ان کے پاس, جاہل نہیں ہوتے, علمی طور سے پڑھے ہوتے ہیں, لیکن غلط رنگ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اینگل ڈفرینٹ ہے. سنت کو سامنے رکھنے کی بجائے کوئی بدعت رکھ لی, کوئی معروف طریقہ دیکھا نہیں اس کی بجائے کوئی غیر معروف رکھا, وقت کے رواج کو دین سمجھ لیا, ماں باپ کی باتوں کو دین سمجھا. یہ بھی بہت مشکل ہوتا ہے کہ بدلیں. بلکہ جو اسی کے اے سائیڈ ہے, یعنی یہ دوسری قسم کی جہالت کے جو لوگ ہیں, یعنی جو دنیاوی پڑھے لکھے ہیں یا دولت والے, ان کے پھر بھی چانسز ہوتے ہیں آنے کے. کبھی کوئی حادثہ ہو جاتا ہے زندگی میں, وہ آ جاتے ہیں, کبھی کوئی اللہ تعالیٰ ان کو خوشی ایسی دیتا ہے کہ اس کا حق ادا کرنے کے لیے یہ لوگ آنے لگتے ہیں. لیکن یہ جو دین کے نام پہ دوسری سوچ رکھنے والے ہیں نا, یہ آنے سے پہلے ہی سوچتے ہیں کہ کیا مسلک ہے, کیا پڑھیں گے ہم, کون سی سوچ ہے, کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, اچھا ان کا فلاں مذہب کے بارے میں کیا خیال ہے. ایسے لوگ پھر سن کے بھی نہیں سنتے, مانتے بھی نہیں ہیں. تو ان کے لیے بھی دعا کی ضرورت ہے. ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. میں تو اپنے لیے دعا کروں گی, آپ کو تو کچھ نہیں کہتی, کیونکہ میں بہت بڑی ذمہ داری لے کے بیٹھی ہوں. آپ سب اپنے کان بس کھول کے سنتے جا رہے ہیں, لکھ رہے ہیں, آپ تو اس وقت سوچتے بھی کچھ نہیں. تو دعا کر کے بیٹھا کریں کہ اللہ کہیں یہ ٹیچر ہماری سوچ نہ بدل دیں. ہم جنت میں جا رہے تھے بچپن سے, ماں باپ کی باتیں, جو طور طریقے تھے, جو معاشرے کے رواج تھے, کہیں یہ اب ہمیں کہیں اور نہ لے جائیں. اور یاد رکھے کہ مجھے آپ میں سے کسی سے کوئی دشمنی نہیں, نہ مجھے آپ کسی کی جنت لینی ہے, نہ اللہ کی جنت اتنی چھوٹی ہے کہ آپ سب چلے گئے تو میری جگہ نہیں رہے گی. جو چیز انر حدیث ہے, تیسرے کی بات کوئی کرے تو شک کر سکتا ہے. جب آپ کسی چیز کو اس طریقے پہ لے لیتے ہیں کہ ڈائریکٹ سورسز پہ آ جاتے ہیں, الحمدللہ سین کھلتا ہے. سونا اصلی کہاں ملتا ہے؟ جہاں سے نکلتا ہے. دودھ خالص بہن سے ملے گا. ہاں باہر سے دوسرے ٹھیک بھی ہو سکتا ہے, ہر دودھ بیچنے والے نے ملایا نہیں ہوتا کچھ, لیکن ان پڑھ بندے کو کیا پتا. اسی طرح مت سوچئے کہ جو لوگ بھی دین کے نام پہ کام کر رہے ہوں گے یا جو دیندار ہیں وہ کوئی غلط سوچ پھیلا. نہیں, کبھی کسی دیندار کے بارے میں غلط بات سوچے بھی نہ. پیچھے اللہ نے کہہ دیا, اللہ تسب الزین یا دون من دون اللہ. اللہ تو مشرکوں کے بارے میں یہ بات کہتا ہے, کہاں مسلمانوں کے بارے میں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج امت مسلمہ کا حال کیا ہے. ان کو گناہگار لوگ اتنے برے نہیں لگتے, ان کو تو کہتے ہیں ہاپس انوسینٹ دے آر. کتنے بھولے ہیں, دوپٹہ لینے ہی نہیں آتا, گھر سے باہر نکلتی ہیں دوپٹہ آتا ہی نہیں لینا، ہائے کتنے بھولے ہیں کہ اس وقت ہی نہیں نماز ہی نہیں پڑھتے، لیکن جو ہی وہ دوسرے دینداروں کو دیکھتے ہیں تو ایک دم اندر سے تن جاتے ہیں، کھنچ جاتے ہیں، اچھا یہ غلطی ہوگا، یہ اندر سے گڑبڑی ہوگی، اس کا کوئی غلط عقیدہ ہوگا، اچھا یہ فلاں ہے، یہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے انسان کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری نل حق کا حقا ورزقنا اتباعہ، اے اللہ حق کو حق کر کے دکھا اور پھر مجھے اس کو ماننے کی توفیق بھی دے، وارن الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ، یعنی باطل مجھے باطل دکھے اور میں پھر اس سے بچ بھی سکوں۔ تیسری قسم کی جو جہالت ہے نا، یہ ہوتی ہے کہ کسی کام کو انجام دینے کا حق ادا نہ کرنا۔ اب میں قرآن پڑھا رہی ہوں، بظاہر پڑھا کے چلی جاؤں لیکن میں نے حق ادا نہیں کیا، اپنی مرضی کے معنی آیت کھول لوں، بات شروع کروں قرآن سے اور پہنچ جاؤں جو شہر کی باتوں کی تنقید پہ، اور آخر پہ کہوں کہ جی وقت تو پورا ہو گیا، اب آیت کی تفسیر نہیں ہو سکتی، اب کل کریں گے، یہ بہت بڑی خیانت ہوگی۔ حق ادا نہ کرنا، افسوس کی بات ہے کہ آج کے دور میں بعض سائیڈ ایشوز کو اتنا فوکس کر لیا جاتا ہے کہ میں نے قرآن پڑھانے والوں کو دیکھا ہے کہ قرآن کھول کھول کے آگے جو زمانے کی باتیں کر لیتے ہیں، اسی میں تنقید، اسی میں فلموں والوں پہ تنقید، اسی پہ اس کی اس کی، کچھ باتیں ہلکی پھلکی کی جا سکتی ہے تاکہ سننے والوں کو سوچ ملے، لیکن بات کو ادھر سے ادھر کر دینا، مفہوم بدل دینا اور سیدھی سیدھی بات کو ادھر دور کے ایڑی چوٹی کا زور لگانا کہ اس سے دور کی کوڑیاں لائی جائیں، ایسے لوگ جو ہوتے ہیں پھر وہ جہالت پاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ دل سخت ہو جاتے ہیں۔ جہالت کو آپ ایسے لیں جیسے کولیسٹرول ہے، دل میں دباؤ کب پڑتا ہے؟ جب خون میں کولیسٹرول لیول بڑھ جاتا ہے۔ جہالت جو ہوتی ہے نا، یہ دلوں کو سخت کر دیتی ہے، ایسے لوگ پھر آنا بھی چاہیں تو نہیں آتے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ایسے لوگ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ معاشرے میں ہیں اور وہ ہر وقت ایک ہی بات کہتے ہیں، لوگوں قرآن پڑھ لو، لوگوں حدیث سن لو، لوگوں اللہ کی بات سن لو، لوگوں نیک لوگوں کے راستے پہ چلو، اچھے کام کرو۔ اب ان کو لگتا ہے کہ یہ ہمیں ڈسٹرب کر رہے ہیں، جیسے ایک سویا ہوتا ہے نا شخص، تو دوسرا بندہ اس کو اٹھانا چاہے نا تو اس کو بڑا غصہ آتا ہے، سونے نہیں دیتے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ یہ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص ہمیں ہدایت کی طرف بلا رہا ہے تو یہ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ اسی کا تذکرہ اگلی آیتوں میں کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا الشَّيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور اسی طرح ہم نے بنایا ہر نبی کے دشمن شیطانوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی، شیطان تھے انسانوں میں سے اور جنوں میں سے۔ یعنی اللہ کے نبی آپ غم نہ کریں، آپ تسلی رکھیں، صحابہ کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ کوئی پہلی دفعہ آپ کے ساتھ نہیں ہوا کہ یہ آپ کے مقابلے پہ کھڑے ہو گئے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف آنے والے راستوں میں کھڑے ہو جاتے تھے اللہ کے نبی کے خلاف باتیں کرتے ہوئے۔ حج کا موسم آتا تو مکہ کے راستے یہ کفار جو اپنے دور کے دیندار لوگ تھے کہ کیا کہ لایا ہوا ہے کہیں تمہاری سوچ نہ بدل دے، تمہارے باپ دادا سے تمہیں نہ ہٹا دے، اور لوگ بعض اوقات اس طرح سے کرتے کہ شہر میں داخل ہوتے ہوئے کانوں میں روئی رکھ لیتے۔ تو فیل دوسی کا واقعہ آپ کو پیچھے سنا چکی ہوں شاید، کہ کس طرح سے وہ ڈر گئے تھے، خوف زدہ ہو گئے تھے کہ ہائے میں اس کی بات سنوں گا، کہتے تھے جادو بڑا ہے اس کی آواز میں، باتیں اتنی خوبصورت کرتا ہے کہ جادو ہو جاتا ہے کہ ماں بیٹوں سے جدا ہو جاتی ہیں، بیویاں شوہروں کو چھوڑ جاتی ہیں اور پتہ نہیں نئی دین آ جاتا ہے۔ اتنا پروپیگنڈا اللہ کے نبی کے خلاف تھا، تو اللہ کرے اب غم نہ کرے، یہ آپ کے ساتھ نہیں ہوا، یہ تو ہر نبی کے ساتھ ہوا۔ ادوون آدا دشمنی، حد سے بڑھنا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کر کر کے آپ کے خلاف کرتے ہیں، تو یہ تو شان رہی۔ ہاں لکھا بات جو خور طلب ہے وہ کیا کہ شیطان کہاں سے ہوتے ہیں؟ الانس والجنی، دونوں طرف سے ہوتے ہیں، کچھ شیطان جو ہوتے ہیں انسانوں میں سے ہوتے ہیں، کچھ جنوں میں سے ہوتے ہیں۔ کیا پتہ چلا کہ جب کوئی بندہ کسی کو دین کی دعوت دیتا ہے، آپ خود بھی ہو سکتی ہیں، وہ آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں نا بیٹا اٹھو نماز پڑھ لو، فوراً شیطان آپ کے بچے کے دماغ میں آ کے ڈالے گا یہ ماں بڑی دشمن ہے تمہاری، یہ سوتا نہیں دیکھ سکتی تمہیں، اس کو تو مجھ سے پیار ہی نہیں ہے۔ آپ اپنے شوہر کو کہہ کے دیکھیں کہ آپ اٹھئے نماز پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، وہ کہیں گے بس دیکھا یہ جو بیوی ہے نا یہ بالکل میری دشمن ہے، یہ جو اندر سوچ اٹھتی ہے نا یہ ہے اصل میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یو ہی باد دو ملا باد، وہی کرتے ہیں، اشارہ ڈالتے ہیں، اور وہی کا لفظ اپنی اصطلاح میں کوئی لفظ نہیں ہے، لطیف اشارہ، وہی الہی وہ ہوتی ہے جو نبیوں کی طرف آتی ہے، لیکن یہاں وسپر کے معنوں میں اشارے وسوسے ڈالنا۔ تو میں بتائیے ایک، آپ دیکھیں ہم فارغ بیٹھے نا اس وقت، جیسے ہم سب خاموشی سے سن رہے ہیں، لیکن ایک ہلکی سی وسپر آپ میں سے ہر ایک کے ذہن میں ہو رہی ہے، مجھے نہیں سن رہی، آپ کے ساتھ بیٹھے کو نہیں پتا، لیکن ہر بات کے جواب میں آپ کے اندر ایک اندر سے کچھ اٹھتا، کبھی نیگیٹیوٹی ہوتی ہوگی، کبھی اچھی. کوئی بات سن کے آپ کہتے ہیں واہ کتنی اچھی بات آج پہلی دفعہ پڑھی، اور بعض دفعہ آپ کہیں گے اچھا یہ بات ہے، نہیں کچھ اور ہی ہوگی. یعنی چپکے چپکے اندر ہمارے کچھ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اللہ کہتے ہیں یہ لوگوں کے دلوں میں جا کے وسوسے ڈالتے ہیں. یہ کوئی قرآن کی طرف آنے والوں کو چھوڑ تھوڑی دیتے ہیں کہ اب جاؤ بھی تم ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، سوری اب ہم کسی اور کو بھٹکاتے ہیں. نہیں، یہ تو ان کو بھی جا کے وسوسے ڈالتے ہیں کہ اٹھو جاؤ دیکھو بچوں کے اسکول کا ٹائم ہو رہا ہے، جاؤ لے کے آؤ، دیکھو تم نے افطاری بھی کرنی ہے. اس طرح کی وسپرنگ، یعنی ہر وہ سوچ اور خیال جس کی وجہ سے سننے والے کا ذہن اس کلاس روم سے باہر چلے جائے. یہ ٹیکسٹ میسج بھی ہو سکتے ہیں، یہ سیل فون کی کالز بھی ہو سکتی ہیں، یہ ہر وہ چیز ہو سکتی ہے جو بندے کو فوکس نہ ہونے دے. یہ ہمارا اس طرح شور بھی ہو سکتا ہے. بعض دفعہ آپ کچھ نہیں کر رہے ہوتے لیکن کھٹک سے آپ کے ہاتھ سے مارکر گرتا ہے، زمین پہ گرتا ہے، آواز آتی ہے، یہ بھی وہی ہو سکتی ہے. شیطان کو انتہائی برا لگتا ہے وہ شخص اور وہ سارے لوگ جو اللہ کے کلام کی طرف آتے ہیں. وہ پھر کسی نہ کسی کو، کبھی وہ بجلی کے آوازیں بناتا ہے، کبھی مائک کے اندر آوازیں آ جاتی ہیں، کبھی چونچا شروع ہو جاتی ہے، کبھی بچے رو پڑتے ہیں. یہ بچے بھی بعض بار روتے ہیں، یہ رلائے جاتے ہیں. آپ آزما کے دیکھیں، آپ نماز پڑھنے لگے بچہ بالکل ٹھیک تھا، جو ہی آپ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کریں گے ٹوئیں ٹوئیں شروع ہو جائے گی. یہ کس نے کیا؟ یوں ہی باد ملا باد اندر سے آتی ہے وسپرنگ. اس لیے اس بلا پڑھ کے بچوں کو لایا کریں، مسجدوں میں لے جائیں تو ان کے اوپر تصویروں والے کپڑے اور ایسی چیزیں کہ جس سے شیطان کا کنٹرول اس کے ان کو پاک کر کے رکھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ کیسی باتیں کرتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں کہ یہ تو غلط کام کر رہے ہیں. اور باتیں ان کی کیا ہوتی ہیں؟ اللہ اکبر، زخرف القولی، ملما کی ہوئی باتیں، گولڈ پلیٹڈ باتیں. زخرف سونے کو بھی کہتے ہیں، اور یہاں پلیٹنگ کے معنوں میں. یہ کوئی ایسا تھوڑی کرتے ہیں کہ شیطان کھڑا ہو جاتا ہے کسی دروازے پہ اور کہتا ہے آئی ایم شیطان، میں تمہیں بہکانے آیا ہوں. ہمارے ذہن میں عموماً شیطان کا کیا تصور آتا ہے؟ منہ سے آگ نکل رہی ہے، لمبی سے دھوم ہے پیچھے، اور یہاں سے دھواں اٹھ رہا ہے، اور ہاتھ میں کہتا ہے ہیلو میں تمہارا شیطان ہوں، ہاں بالکل نہ جانا قرآن کی طرف. ایسے نہیں آتا، اتنا بیوقوف وہ بھی نہیں ہے. ہم تو ہو سکتے ہیں ایسے بعض دفعہ حماقت کے مارے بعض دفعہ اتنی ڈائریکٹ تبلیغ کر دیتے ہیں کہ لوگ اس سے افینڈ ہو جائیں. شیطان کس روپ میں آتا ہے؟ الانسی والجنی، کبھی ڈائریکٹ روپ میں نہیں آتا. آپ دیکھیے کہ نبی کا اور قوم کا، یا آج کے دور میں آپ کہہ لیں ایک داعی دین، مبلغ، دین کی تبلیغ کرنے والے کا معاملہ اپنی قوم سے وہی معاملہ ہوتا ہے جو ڈاکٹر کا مریض کے ساتھ ہوتا ہے. اس کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ اس آیت کو بہت اللہ نے چاہا تو اچھی طرح آپ سمجھ جائیں گے. اب ہوتا ہے کہ مریض محسوس کرتا ہے کہ میں بیمار ہوں، میری صحت نہیں بن رہی، میرا رنگ دن بدن پیلا ہو رہا ہے. اب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. اب ڈاکٹر سب سے پہلے جاتے کیا کرتا ہے؟ پکڑ کے نشتر لے کے اس کا جسم کاٹنا شروع ہو جاتا ہے، پیٹ پاڑتا ہے؟ نہیں، سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے؟ ڈائگنوز کرتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ اس کی بیماری کی تشخیص کرتا ہے. اب آپ بتائیے کہ ڈاکٹر نے اس کے ٹیسٹ لیے، یہ چیک کیا، بلڈ ٹیسٹ کیا، یورین ٹیسٹ کیا، اور اس کے بعد اس کو کہا کہ دیکھو تمہارے اندر یہ کمی ہے، یہ خرابی ہے. اس کے بعد مریض کو کیا کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر سے کہ تم میرے دشمن ہو نا، اسی لیے مجھے کہتے ہو کہ میرے پیٹ میں ہرنیاں ہو گئی ہیں. یا پھر اس کا مذاق اڑائے، دیکھو کتنا پاگل ہے، مجھے کہہ رہا ہے کہ میرے ہرنیاں. یہ کرنے والے کا تو وہ ساتھ کہہ دے گا کہ اس کا دماغ بھی خراب ہے، اس کو پہلے مینٹل ہاسپٹل بھیجو، پہلے دماغ ٹھیک کراؤ، پھر اس کے پیٹ کا علاج کرانا. احمق ہوگا نا وہ شخص ایسا کہنے والا. اس کے برعکس جو بھی سلیم الفطرت، جو بھی اچھی سوچ رکھنے والا ہے، وہ کیا کہے گا؟ جزاک اللہ خیر، آپ کا شکریہ. پہلے تو وہ دل میں شکر کرے گا کہ میں ڈاکٹر کے پاس پہنچ گیا، پھر اس ڈاکٹر کا شکر کرے گا کہ آپ نے صحیح بیماری تشخیص کر لی، اور اس کے بعد وہ جو دوا کہے گا، جو ہدایات دے گا، اس پہ عمل کر لے گا. نہ وہ ڈاکٹر کے خلاف ہوگا، نہ وہ ڈاکٹر کے خلاف پروپیگنڈے کرے گا، اور نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ صحت یاب ہو جائے گا. اب اس بات کو لائیے دین کے مبلغین کی طرف. نبیوں کا دور تو چلا گیا نا، تو ہمیں تو اپنی عمل کی باتوں کو لینا ہے، لیکن یہی معاملہ انبیاء کرام کے ساتھ ہوا. اب ہوتا کیا کہ جب دین والے لوگوں پہ کچھ تنقید کرتے ہیں یا ان کو احساس دلاتے ہیں کہ لوگوں یہ چیز اچھی نہیں، مثال ہے کہ جیسے سود کی بات آتی ہے، یا شراب کی بات آتی ہے، یا رشوت کی بات آتی ہے، بے پردگی کی بات آتی ہے، یہ بات کہنے والا اس وقت اصل میں لوگوں کی بیماریوں کو ڈائگنوز کر رہا ہوتا ہے، تشخیص کر رہا ہوتا ہے کہ تمہیں بے پردگی کا مرض لگا ہوا ہے، سود کی بات ہے، اور تمہیں مال کی محبت کا مرض ہے، اور اس طرح کی باتیں کرتا ہے. اس کے بعد وہ رویے جو دو پیچھے ڈاکٹر کے ساتھ تھے نا, یہ دونوں رویے سوسائٹی میں دکھتے ہیں. جو تو ہوتے نا خواہش پرست لوگ, وہ تو ناراض ہونے لگتے ہیں, کہتے ہیں دیکھ یہ میں خوش نہیں دیکھ سکتے, یہ مولویوں نے جینا دھوبر کیا ہوا ہے, یہ مولوی پتہ نہیں کہاں جائیں گے, انہوں نے تو ہماری زندگی اجیرن کی ہوئی ہے. پھر وہ ایسے لوگوں کے خلاف جتھے بناتے ہیں, گروپس بنتے ہیں, بیٹھتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, سڑکوں کے کنارے باتیں, مسجدوں کے باہر کھڑے ہو کے باتیں, گروسری سٹورز میں باتیں, یہ مولویوں کا کیا کرے, ان کو کیا کرے, ان کا کیا کرے. ایسے لوگ ان کے خلاف گروہ بنا کے زخرف القول غرورہ کا شکار ہو جاتے ہیں. اور اس کے برعکس جو سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں الحمدللہ آپ نے بتا دیا, آپ کوشش کرتے ہیں. آپ جیسے لوگ ماشاءاللہ جو قرآن کے لیے پھر بیٹھے رہتے ہیں, اصل میں آپ جو روز یہاں کے بیٹھتے ہیں نا کلاس میں, یا آپ ایسے ہیں جیسے ڈاکٹر کی لائن میں لگ کے کوئی پرسکرپشن لینے کے لیے, دوا لینے کے لیے بیٹھتا ہے. اور میں پورے یقین سے کہتی ہوں کہ جو اتنا ادھر بیٹھتا ہے اللہ اس کو ڈاکٹروں کے پلے ڈالتا ہی نہیں. اور میں تو اپنے لیے بھی یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ اگر ڈاکٹروں کی لائنوں میں بیٹھنا اس کی جگہ تو علم کی محفلوں میں بٹھا اور ہماری بیماریوں کو تو خود ہی ٹھیک کر دے. اب ایسی کیفیت جب آتی ہے نا تو اس موقع پہ پھر ایک جو بندہ دین کی طرف آتا ہے نا, بلا رہا ہوتا ہے, اس کی بھی اب ذرا حالت سن لے. لوگوں کا ریئیکشن تو ہم نے دیکھ لیا دو طرح کا, ایک اس کو پازیٹو لیتے ہیں, ایک نیگیٹو لیتے ہیں. اب جو دین کی بات کر رہا ہوتا ہے نا اس کے دل میں بعض دفعہ وسوسے آتے ہیں, ہائے میں کیوں کہہ رہا ہوں, کل تک تو اتنا اچھا تھا, کل تک تو لوگ مجھے اتنی محبت کرتے تھے, اب میں لوگوں کی نظروں میں بری ہو گئی. لو دیکھو پاپولر پریشر کا لوگ شکار ہو جاتے ہیں, ہائے میری پاپولیرٹی کا گراف چلا گیا. بس آپ اپنے آپ کو لینا, فیملی میں جب سب کے ساتھ مہندیاں کرتی تھیں, اپٹن لگاتی تھیں, آپ ان کی رسمیں کھاتی لیتی دیتی تھی, لوگ کتنا آپ کو کرتے, سارا دن شاید چار دفعہ فون پہ بات ہوتی ہوگی, اب کیا کروں بھائی, مہندی کیسی لے لیں, اچھا کیسے رنگ کے گوٹی لے لیں, کیسی کناری لے لیں, اچھا کس کو بلا لیں, کون سے گروپ کو بلائیں. آپ کا بڑا کمیونیکیشن تھا, اب جب سے آپ نے ذرا سا واک آؤٹ کیا اب لوگ آپ کو فون ہی نہیں کرتے, معذرت خواہانہ ہی فون ہوتا ہے. اور بعض دفعہ آپ کو بعد میں پتا چلتا ہے کہ فنکشن ہو بھی گیا, آپ کو بلایا نہیں, اب آپ کہتے ہیں بس دیکھا اب تو میں گئی, کچھ بھی نہیں, میری تو زندگی خراب ہوئی. ایسے وقت میں یاد کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو لوگ صادق اور امین کہتے تھے, سب سے سچا اور سب سے بامانت, لیکن دین کی طرف آئے تو کاہن, مجنو, دیوانہ, کتنے لقب ملے. اللہ تعالیٰ یہاں سبق سکھا رہے ہیں کہ جو بندہ دین کا کام اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے کہ لوگ مجھے پسند کریں, میری شہرت ہو جائے, مجھے فائدہ ہو اور میرے کہنے پہ ہزاروں کے مجمع جمع ہو جائیں, تو وہ یہیں سے پلٹ جائے, وہ غلط سوچ رہا ہے. دین کا کام کرنے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ آپ کی شہرت ہو, آپ کی بات پہ ہزاروں لوگ آ جائیں, بالکل شرط نہیں. اللہ کے آپ کے اجر کا اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا, آ جائیں یہ اللہ کی رحمت ہے. ہر دیندار کی زندگی میں یہ گول ہوتا ہے کہ زیادہ لوگوں تک بات پہنچے. آپ ماں ہیں, آپ کبھی نہیں چاہیں گی کہ میرا ایک بچہ تو دین پہ آ جائے اور دو نہ آئے, آپ کا دل جائے گا سارے بچے آ جائیں. اس طرح جب آپ دین کی طرف آتے ہیں اور خود پڑھ سن لیتے ہیں نا تو آپ کے دل میں تو آگ لگ جاتی ہے, ہائے آگ جل رہی ہے اور لوگوں کو نہیں پتا, سڑک ٹوٹی ہوئی اور یہ بھاگتے ہوئے اپنی گاڑیاں لے کے جا رہے ہیں, پھر آپ تڑپتے ہیں, پھر آپ کو تھوڑے کے آنے کی خوشی نہیں ہوتی, جو نہیں آئے ہو تو اس کی خوشی ہے. کوئی مثال سمجھیں کہ ایک بچہ آ گیا, ابھی دو بچے دین پہ نہیں آئے, ماں کب خوش ہوگی, جب سارے بچے آ جائیں گے. سچا دائی دین اس دن خوش ہوتا ہے جس دن وہ اپنے ارد گرد والے ساروں کو, اپنے خاندان والے, اپنے گھر والے, اپنے دوستوں کو دین کی طرف آتا دیکھتا ہے. خوشی ہونا اپنی بات ہے, لیکن نہ آنے والوں پہ کڑتے ہوئے یا ان کی مخالفت کی وجہ سے اس کام کو چھوڑ دینا اصل میں اپنے آپ کو ضائع کرتا ہے. کچھ نبی ایسے ہیں قیامت کے دن آئیں گے ان کے ساتھ ہزاروں کے مجمع ہوں گے, اور کچھ کے ساتھ ایک ہوگا, کچھ کے ساتھ دو ہوں گے, اور کچھ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا, اور کچھ کے ساتھ مرد ہوں گے, کچھ کے ساتھ عورتیں ہوں گی. حضرت لوط کے بارے میں تو صرف دو عورتیں ان پہ ایمان لائی تھیں, ان کی بیٹیاں. کتنے اچھے تھے, میں اچھی ہوں, آپ اچھے ہیں, کہ حضرت لوط اچھے تھے. حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھے, 950 سال تبلیغ کی, 70 سے 80 کے بیچ میں لوگ, 12-13 سال کے بعد ایک بندہ بنتا ہے, اگر آپ ایوریج نکالیں 950 سال کی, تو ناکام ہو گئے. حضرت ابراہیم کا کچھ کام ہی نہیں زندگی میں ہوا, کوئی ٹیم نہیں بنی, کوئی ٹیم ورک نہیں ہو سکا, ساتھی ملے ہی نہیں اچھے کے کام کرتے, رو تو کے چلے گئے, کوششیں کرے, ہجرت کری, ادھر سے گئے ادھر گئے, نہیں ملے تو کیا اجر نہیں, جا کے پڑھے اللہ تعالیٰ کیا خراج تحسین دیتے ہیں. تو کبھی اس سوچ کو لے کے گھر سے نہ نکلیے گا کہ آج تو 100 لوگوں کو خوش کر کے آنا ہے. جب آپ خوش کریں گے نا تو بات بدلے گی, پیچھے ہم بات کر چکے, پھر پیغام بدل جاتا ہے. اب اس کو تھوڑا سا آگے زہر فل کال پہ بات کریں گے. اب اللہ تعالیٰ کی بات جب کوئی بندہ کرتا ہے تو اس بات کو اور کوئی سنے نہ سنے شیطان سن رہا ہوتا ہے. اللہ نے اس کو ایک خاص قسم کی صلاحیت دی ہے, وہ ہر جگہ ہونے والی باتیں سنتا ہے, اور اس کے اتنے جتھے اتنے گروہ ہیں کہ اس نے ہر بندے کے اوپر ایک ایک بندہ مسلط کیا ہوا ہے. میرے اوپر بھی شیطان ہے, آپ کے اوپر بھی ہے, حتیٰ کہ اللہ کے نبی پر بھی تھا, لیکن آپ نے کہا کہ میرا شیطان مسلمان ہو چکا ہے, وہ مجھے بری بات نہیں کہتا. اور یہ بات آگے جا کے انشاءاللہ 13ویں پارے کی پہلی آیت پہ بھی ہم تھوڑی سی مزید کریں گے. اچھا, اب کیا ہوتا ہے کہ جو شیطان ہے نا, یہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ شیطان ہوتے ہیں جو نظر آتے ہیں, مثلا کافر, فاجر, غلط باتیں پھیلانے والے, پروپیگنڈے کرنے والے اسلام کے خلاف باتیں, یا وہ خود سر قسم کے لوگ جو سر عام اسلام کو برا کہتے ہیں, تنقید کرتے ہیں. اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے, چھپے ہوئے. جو نظر نہیں آتے نا, یہ جنوں میں سے ہیں, لیکن ہر جن شیطان نہیں ہے. جنوں کے شریر جن, کافر جن, اب پڑھیں گے سورہ جن میں کہ دونوں طرح کے جن بھی ہوتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار پتہ کیا ہے, کہ لوگوں کو یہ یقین دلا دیتا ہے کہ آئی ڈونٹ ایگزٹ, میں نہیں بستا. جو کام تم کر رہے ہو تم کر رہے ہو. مثال دیتی ہوں آپ کو, انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. یعنی کسی بندے کو آپ غلط کام کرتے دیکھیں اور کہیں, میں نے خود پریکٹیکلی اس کو آزمایا, کسی سے کوئی غلط حرکت سرزد ہو گئی تو اس پہ کمنٹ جو میں نے دیا یا ہم میں سے کچھ اور لوگوں نے دیا, انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو شیطان سے بچا کے رکھے, یہ شیطان کے ہاتھوں میں آ گئے, ورنہ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں. تو جب یہ بات ان تک پہنچی, یہ بہت پہلے کی بات ہے, اب جب یہ بات کی تو ان لوگوں نے اس کو اتنا مائنڈ کیا کہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہمیں شیطان نے بہکایا, نہیں ہم بالکل صحیح کر رہے ہیں. یہ ہے شیطان کا حملہ. اب شراب خانے کے باہر جا کے کھڑے ہو کے کسی شرابی جس کے ہاتھ میں بوتل ہے, ابھی نشہ چڑھا ہوا ہے, اس کو جا کے کہے نا کہ دیکھو تمہیں شیطان نے بہت غلط چیز پہ لگا دیا, تو وہ بوتل آپ کے سر پہ مار دے گا. خبردار شیطان کو برا کیا. یہ ہے شیطان کا وہ وار جس کے ذریعے سے وہ انسانوں کے اندر داخل ہوتا ہے. اب وہ آتا کیسے, انسانوں کے روپ میں, ہمارے ارد گرد رہنے والے, ہمارے قریب کے لوگ. یہ جو کہا نا, تمہاری اولادیں فتنہ, تمہارے شوہر فتنہ, یا تمہاری بیویاں فتنہ, اور فتنہ آزمائش ہے. شیطان خود کبھی اصل روپ میں سامنے نہیں آتا, یہ کاسٹیوم پہن کے آتا ہے. اندر یہ ہوتا ہے, لیکن بظاہر وہ شخص ہمارا بھائی ہو سکتا ہے, ہمارا باپ ہو سکتا ہے, ہماری بیوی ہو سکتی ہے, ہمارا شوہر ہو سکتا ہے. آ کے وہ پھر اس طریقے سے باتیں کرتا ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ بات یہ کہہ رہا ہے, لیکن اصل میں اس کے پیچھے وہ شیطان ہوتا ہے. جیسے کسی کے اوپر آسیب ہو جاتا ہے, اب پتہ کیسے چلے کہ بھئی کون ہے کون نہیں, تو دو تین معیار رکھ لیں. یہ نہ ہو کہ گھر جا کے ہر ایک کوئی کہیں کہ آپ کے اندر شیطان آیا ہوا ہے. ذرا احتیاط سے تبلیغ کیا کریں. دیکھیے کہ سب سے پہلی جو پہچان ہے نا, جنوں کو تو ہم نہیں ڈسکس کرتے, لاؤز بلا ہی پڑھ لیتے ہیں کیونکہ ہمیں وہ دکھتے نہیں, لیکن انسانوں کے ساتھ تو معاملہ کرنے کی ضرورت ہے نا. انسانوں میں ہر وہ شخص جو اللہ کے احکامات سے آپ کو ڈرائے کہ آپ اللہ کے حکم مانیں گے تو بہت زندگی سخت ہو جائے گی, نمبر ایک. دوسری بات, جو نافرمانیاں کرنے والے کو تھپکیاں دے, ویل ڈن, بہت اچھا کام کر رہے ہو. غلط آپ کام کرے اور کوئی انسان آ کے آپ کو کہے ویل ڈن, خوش ہو گیا. یعنی میں تو حیران ہو گئی جب کسی باپ کی بات سنی کہ بیٹی نے سب کے سامنے ڈانس کیا, اور جب اتری تو باپ نے گلے سے لگایا کہ بڑا اچھا ڈانس کیا تو نے. جب باپ بیٹیوں کو کہتے ہیں کہ ذرا انکل کو گانا سنانا اور ذرا ان کو ناچ کے دکھانا, تو یہ کون سے جملے ہوتے ہیں؟ غلط چیزوں پہ, نافرمانیاں کرنے والوں پہ تھپک تھپک کے خوشیاں مناتے ہیں. تو سمجھ لیجئے کہ یہ کام کرنے والا جو یہ کہہ دیکھو قرآن پڑھو گی, تو سوچ لو اٹس ٹو مچ, بہت ذمہ داری ہے. کوئی آپ کو یہ کہے کہ نہیں میرا خیال ہے کہ تمہیں جاب کر لینی چاہیے, اب یہی بہتر ہے. دیکھیں, ایک تو ہوتے ہیں حالات کو سامنے رکھنا, لیکن ایک عمومی بات ہوتی ہے, سمپل سا کرائیٹیرین لے لیں, ہر وہ انسان جو نیکی سے پیچھے رکھے آپ کو اور گناہ میں آگے بڑھائے. آپ نیکی سے پیچھے ہٹے, گلٹ آیا, بوجھ ہوا, کہا کیا ہوا, اچھا خاصا کام کر رہی تھی اب چھوڑ دیا کسی مجبوری میں آ کے. آپ فون کرتے ہیں دوست کو, کیا کروں دیکھو قرآن پڑھ رہی تھی, اچھا بلا, لیکن یہ مجبوری آ گئی ہے. اچھی دوست ہوگی وہ کہے گی نہیں فکر نہیں کرو, تم کرتی رہو, جو میں کر سکی میں کروں گی, اور اس کو اچھی سوچ دے گی. اور جو شیطان نما دوست ہوگی وہ کہے گی میں تو تمہیں پہلے ہی کہتی تھی, خام خواہ تم باتوں میں آ گئی. تو یہ انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے. اور میں سوچتی ہوں کہ اگر اس تعریف کی روشنی میں ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ذرا سوچ کے دیکھیں کہ کتنے اصل میں انسان ہے اور کتنے اندر شیطان ہے. ہر روپ میں آتا ہے, ہر ایک کے ساتھ آتا ہے اور اس طریقے سے لوگوں کو بہکاتا ہے کہ معاملہ بگڑ جاتا ہے. یہاں تو پتہ چل گیا کہ انسان آتا کیسے ہے, اب اس کی ٹیکنیک کیا ہے بہکانے کی, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی میتھولوجی کیا ہے یا طریقہ کیا اختیار کرتا ہے, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا اس کا طریقہ ہوتا ہے, تو وہ ہے یو ہی بادہم الی بادن زخرف القول غرورا. اتنی خوبصورت طریقے سے بات کرتا ہے کہ لوگ کبھی نہیں سمجھتے کہ یہ میرا دشمن ہے. لوگ اس وقت اس کو بالکل کہتے ہیں یو آر ریئلی مائی بیسٹ فرینڈ, یو آر مائی سنسیئر. آپ لوگوں کو باتیں سنے کہتے ہیں میں تمہاری دشمن تو کیا, کیا میں تمہاری ماں نہیں ہوں, کیا میں تمہاری بیوی نہیں ہوں, کیا میں تمہارا دشمن ہوں. اتنا پیارا بن کے آتا ہے اپنا کہ لگتا ہے کہ بس بات ہی لگے کہ یہی میرا مخلص ہے. لفظ زخرف جو ہے نا یہ ملما کو کہتے ہیں, پیتل کے اوپر جب سونے کا پانی چڑھایا جاتا ہے نا تو اس کو زخرف القول کہتے ہیں عربی زبان میں, یعنی القول کو الگ کر دینا. تو زخرف کا بنیادی معنی کیا ہوتا ہے, جیسے کسی چیز پہ کوٹنگ کر دینا, کوٹ کر دیتے ہیں نا, پینٹ کر دیتے ہیں آپ کسی چیز پہ, جھوٹی چیز پر سچ کا رنگ چڑھانا. ہوتی وہ چیز جھوٹ ہے لیکن آپ کو سچ دکھتا ہے, کاؤنٹر فیٹ کہتے ہیں اس کو انگلش میں, نقلی چیز. امیٹیشن کو گولڈ کا کر کے دکھانا آپ یہ کہہ لیں, جال سازی, چیٹنگ. اب بات کے ساتھ لگا لیں تو پتا کیا چلتا ہے کہ چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں, ایسی خوبصورت باتیں کرتے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ بس یہی اصل میں آپ کا سچا دوست ہے, یہی ہے وہ جس کی آپ کو تلاش تھی. اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جس سے لگتا ہے کہ واقعی ہم دین والے یا مسلمان تو خراب سب سے بیوقوف ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کا جو پورے کا پورا کلچر ہے نا ہمارے ارد گرد, وہ زخرف القول غرورا کا. پہلے تو اللہ کے نبی کے خلاف چند جگہ لوگ بیٹھ کے جمع ہو جاتے تھے, چوپالوں میں بیٹھتے تھے, بیٹھکوں میں بیٹھتے تھے. آج کی زخرف القول غرورا کہاں سے پھیلائی جا رہی ہے, میڈیا کے ذریعے, جھوٹے پروپیگنڈے, سکینڈلز. مسلم عورت بڑی اپریس ہے, ایسے لگتا ہے ہر مسلمان عورت رات کو مار کھا کے سوتی ہے میاں سے, اور مسلم عورتیں جو ہیں وہ کھانا کھانے سے پہلے ایک اجازت نامہ لیتی ہیں کہ کین آئی ایٹ سم تھنگ. عجیب سوچ ہے. اور مسلم عورت اتنی دکھی ہے بیچاری کہ وہ مرد کے برابر چل نہیں سکتی, وہ پیچھے اتنی. اب دیکھیں کہ جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ کو سچ کر کے دکھا, اور کہتے ہیں جھوٹ کو بار بار بولو تاکہ وہ سچ لگے. ہر طرف سے جب ایک بات سنتے ہیں, ایک بات سنتے ہیں تو لوگ حیران ہوتے ہیں. ایک لڑکی تھی امریکہ میں, میرے پاس آئی, آتی تھی بہت اچھی, ماشاءاللہ مسلمان ہو گئی. تو کہتی ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں مسلمانوں سے اتنی خوف زدہ تھی, مجھے لگتا تھا کہ یہ انسان ہی نہیں, یہ آدم خور لوگ ہیں. آج بھی لوگ کہتے ہیں وحشی, بدو وحشی, بھیڑیاں, یہ بڑے ظالم ہیں, یہ مولوی بڑے ظالم ہوتے ہیں. آج ہمارے دین میں دیندار یا مولوی کا نام ہو اور ساتھ ہو کے کسی کا شوہر بہت بڑا عالم ہے, یا عالم نہ کہنے مولوی کہہ لے, لفظ مولوی لوگوں نے زیادہ بدنام کیا, تو ذہن میں کیا آتا ہے کہ یہ مولوی سب گھر آتے ایک دم اونچی آواز سے بڑک لگاتے ہوں گے اور سب چھپ گئے کونوں میں, بچے چارپائی کے نیچے گھس گئے اور بیوی دروازے کے پیچھے چھپ گئی کہ آگے آدم خور. یقین کریں, میں سچ کہتی ہوں آپ کو کہ ہمارے ہاں کتنے ماں باپ ہیں جو اپنی بچیوں کی شادی دیندار مردوں سے صرف اس سوچ سے نہیں کرتے کہ دیندار بڑے سخت ہوتے ہیں, سٹبن ہوتے ہیں. حالانکہ میں آپ کو اس کی گواہی دے سکتی ہوں, سچا دیندار ہوگا اس سے زیادہ نرم اور درد مند اور احساس کرنے والا شوہر کوئی ہو ہی نہیں سکتا. کچھ ہوں گے لوگ, میں مانتی ہوں, کچھ چار چھ ہوں گے جنہوں نے کبھی دو بیویاں رکھ لی یا ایک بیوی کو مار دیا تو اخباروں میں وہی خبریں رکھ دی کہ فلاں مولوی صاحب اپنی بیگم کو مارے اور بیگم بچتی ہوئی ادھر آ گئی. کچھ باتیں چھوٹی چھوٹی ہر جگہ ہوتی ہوں گی, لیکن اس کو اتنا پھیلایا زخرف القول غرورا. اگر آپ نے سننی ہے نا یہ باتیں, آپ جا کے کسی نان مسلم کے پاس بیٹھیں جو تھوڑا میڈیا سے ان ٹچ ہو, جو فکشن پڑھتا ہو, جو خبریں سنتا ہو, اس سے پوچھو کہ کیا خیال ہے تمہارے ذہن میں ایک مسلمان کیسا آتا ہے, تو مرد کے بارے میں وہ اتنا خوفناک تصور رکھیں گے اور عورت کے بارے میں اتنی اپریس ہوں گے. اور میں کہتی ہوں آ کے دیکھو گھروں میں جتنی آزاد مسلمان عورتیں اتنے تو بیچاری ویسٹ کی بھی نہیں, وہ تو سارا دن گھر کے باہر کے کام کرتی ہیں, پھر گھر کے بھی کرتی ہیں آ کے. مسلمان عورت تو راج کرتی ہے, صرف لسٹیں پکڑاتی ہے کہ یہ لے آئے وہ لے آئے. اور اب مجھے اس عید پہ چوڑیاں چاہیے اور اس شادی پہ مجھے سونے کا سیٹ چاہیے. جتنی آزادی عورت کو ملی ہے اسلام میں کس نے دی؟ یہ غلط موضوع ہے. لیکن اس طریقے سے باتیں پھیلا دی جاتی ہیں کہ لوگوں کو جھوٹ سچ اور سچ جھوٹ لگنے لگتا ہے. یہ وہی پرسپشن ہے جو پیچھے آپ حکم الجاہلیہ میں ہم نے دیکھا تھا چھٹے پارے میں, کہ جاہلیت کی باتیں اتنی معروف کر جاتی ہے کہ سچ لوگوں کو جھولتا ہے. آج لفظ مسلم کے ساتھ لفظ کیا آتا ہے؟ ٹیررسٹ. کیا ہے یہ؟ زخرف القول غرورا. پرسپشن چینج ہو گیا. دیکھیں کہ ایک بندہ برا ہے, تھوڑا برا, زیادہ برا کوئی کہہ سکتا ہے؟ تھوڑی بات ایگزیجریٹ ہوگی, لیکن ٹھنڈی چیز کو کوئی کہہ دے کہ یہ گرم ہے تو آپ کہیں گے نا اس کا دماغ خراب ہے. کم ٹھنڈی کو زیادہ ٹھنڈی کو کہہ دے اس اوکے, زیادہ گرم کو کوئی تھوڑی گرم کہہ دے نو پرابلم. لیکن اس وقت تو پوری دنیا میں جو سوچ ہے وہ کہہ کے ہر چیز الٹ ہے. جو چیزیں اسلام کی خوبیاں تھی وہ لوگوں کا برائیاں بن کے دکھ رہی ہیں. ایون دوسروں کو چھوڑے مسلمان خوف زدہ ہیں. پھر آپ اس کی کئی اور مثالیں دیکھ سکتے ہیں. ایڈورٹائزمنٹ کو دیکھ لیں آج کی, ساری کی ساری زخرف القول غرور ہے. چیز میں ذرا بھی خوبی نہیں ہوگی لیکن اس کو بنا کیسے پیش کرتے ہیں کہ بس یہ چیز نہ خریدی تو ہمارے تو گھر کی خوشیاں دھوری ہیں. کھانے کی چیزیں دیکھ لیں, آئل کی ایڈورٹائزمنٹس دیکھ لیں. آپ صرف 10 منٹ تک ایڈورٹائزمنٹ دیکھ لیں کسی بھی ٹی وی چینل کے, آپ زخرف القول غرورا دیکھ لیں. انگلیاں چاٹتے ہوئے دکھائے جائیں گے, گھی کے ڈبے ہاتھ میں دیکھ کے ناچتے ہوئے دکھیں گے کہ اس میں یہ خوبی اور اس گھی کے بغیر اگر تم نے کچھ کام کیا تو یہ ہوگا ہی نہیں. اور نتیجہ کیا آتا ہے کہ ایسے لوگ کئی اینگل سے لیتے ہیں. اب یہ صرف میں وہ چیزیں آپ کے سامنے ڈائریکٹ لا رہی ہوں جس کا آپ سے واسطہ پڑتا ہے. اگر میں کچھ اور چیزیں کھول دوں نا زخرف القول غرورا جو آپ کے لیول پہ نہیں ہوں گی کیونکہ وہ تھوڑی سی سائنٹیفک چیزیں ہیں. مثلاً ایک اشارہ دے دیتی ہوں, ڈارون کی تھیوری سنی بھی آپ نے؟ ڈارون کون تھا پتہ ہے آپ کو؟ کہ نا اللہ کو مانتا تھا لیکن زخرف القول غرورا کا کیسے شکار ہوا؟ اس کو شیطان نے اس طرح یوں ہی باد ملا باد ان کے تحت اس طرح وحی کی کہ اس نے کہا کہ انسان انسان نہیں ہے, یہ بندر کی اولاد ہے. ایولیشن کا نظریہ یہ, انسان پہلے بندر تھا پھر گریجولی ہوتے ہوتے ہی انسان بن گیا. یہ تھیری آج دنیا کے سکولوں میں پڑھائی جاتی ہے. آپ اپنے بچوں سے پوچھیں, ان کو آپ سے زیادہ پتا ہوگا. اس کے اوپر پی ایچ ڈی ہوتی ہیں اور اس کو پروو آج تک کوئی نہیں کر سکا. اتنے سال پرانا یہ نظریہ, آج تک کوئی اس کو پروو نہیں کر سکا. لیکن اس نظریے کو ذرا دیکھیں معروف کس نے کیا؟ اس نے کہا کہ انسان بندر کی اولاد ہے. ارے بندر کی؟ بس یہ لفظ سنتے ہی ایتھیسٹ ایگنوسٹک دہریے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی اولاد ہے یا جانور کی اولاد ہے تو ہر وہ چیز جو اینیمل انسٹنکٹ میں آتی ہے وہ انسان میں آ گئی. کپڑے پہنتے ہیں جانور؟ نہیں پہنتے. تو ہم کیوں پہنے؟ اتارو کپڑے پھینکو, یہ اوپر کے کپڑے ہیں. بلکہ پھر یہ سوچ دے دی جو جتنے کپڑے پہنتا ہے وہ اتنا گندا ہے, تبھی تو اپنا آپ چھپاتا ہے. ننگے رہنے کو وہ دین سمجھتے ہیں, کہتے ہیں کپڑے پہننے والے اصل میں گندے ہیں تبھی تو اپنا آپ چھپاتے ہیں. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کپڑے پہنے نہ پہنے. آج آپ نے لوگوں سے سنا ہوگا, دیکھے ہم نے داڑیوں والے داڑیاں رکھ کے جھوٹ بولتے ہیں. ہمیں پتہ برقعے والیاں کیسی ہوتی ہیں, آتی ہیں اور چوریاں کر جاتی ہیں. یہ ہے زخرف القول غرورا, انسان کو جانور بنا دیا. پھر دوسری بات ہے, اچھا انسان جانور کے اولاد ہے, اوکے. جانور کیا کرتے ہیں؟ کچھ دیر اپنے بچے کو رکھتے ہیں پھر کہتے ہیں بھاگ جاؤ, گیٹ آؤٹ, نکلو گھروں سے. آج دیکھ لیں وہ کلچر آ گیا, 18 سال تک پتہ نہیں کیسے برداشت کرتے ہیں اور اس کے بعد نکال دیتے ہیں. اور کسی ویسٹرن عورت کی جو بات میں نے بہت پہلے سنی کہ کسی مسلمان نے اسے پوچھا کہ تم اپنی جوان بیٹیوں کو 17-18 سال کی ہونے پہ گھر سے نکال دیتے ہو, تمہارے دل کو کچھ نہیں ہوتا, وجہ کیا ان کو نکالنے کی؟ تو جو بات اس نے کہی وہ انتہائی دل کو ہلانے والی ہے. اس نے کہا کہ اس لیے کہ اگر میرے گھر میں ایک اور 18 سال کی لڑکی ہوگی تو میں نہیں کہہ سکتی کہ میرا شوہر صرف میرے ہی شوہر ہے کہ اس کا بھی ہے. تو میں کہتی ہوں تم گیٹ آؤٹ. زخرف القول غرورا, جانور بن رہا اس وقت انسان, کھاؤ ایٹ ڈرنک بی میری, یہ ہے زخرف القول غرورا. اس طریقے کی پرسپشن دی اور لوگ ان کو یوں لیتے ہیں جیسے قرآن اور حدیث کو لیتے ہیں. ہمارے بچے پڑھ کے آتے ہیں ہمیں خود نہیں پتا کیا پڑھ رہے ہیں. اس کو کرنے کے لیے انہوں نے ایک موقع پہ ایک جال سازی بھی کی, اس طرح کی کوشش کی کہ اس کو ثابت کریں. 1912 کے اندر ایک شخص تھا, پچ مین اس کا نام تھا, اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نے ڈسکور کر لی ہے یہ چیز کہ انسان پہلے بندر تھا, گریجولی یہ انسان بنا, اور ایک تصویر دکھائی جس میں سر جو تھا نا وہ سر کی ہڈی سکل جو ہے یہ انسان کی ہے اور جبڑا جو ہے یہ بندر کا لگا ہوا ہے. اب یہ ثبوت آ گیا, لوگوں نے کہا دیکھا واقعی واہ, بالکل ڈارون صحیح کہتا تھا کہ یہ انسان گریجولی انسان بنا. لیکن آپ کو پتا ہے یہ, اور کہا یہ 50,000 سال پرانی تصویر ہے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ جھوٹ کبھی نہیں جھوٹ رہتا. 1949 میں اس کو ڈسکور کیا گیا, اور یہ جو شخص تھا نا پٹمین, اس کو سر کا خطاب دیا گیا کہ وہ کتنی بڑی ڈسکوری ہے, کیونکہ خواہشوں پہ تو رکاوٹ ہی نہیں رہے گی جب آپ کو پتا چلا کہ آپ بندروں کی نسل سے ہیں. لیکن 1949 میں یہ پول کھول گیا کہ یہ ایک ڈمی تھا, اس نے ایک سکل لے کے اس کے اندر جانور کی ہڈی لگائی تھی. کیسے لوگ کرے, اور ہم بھولے ہیں, ہم پکوڑے بنا رہے ہیں روز, ہم بریانیاں پکا رہے ہیں, ہماری ساری ریسرچ ہے تو اس میں کہ اچھے کھانے کیسے پکاتے ہیں, اچھے کپڑے کہاں سے ملتے ہیں, کس بوتیک کے کپڑے بڑے ان ہیں, کون سے جیولر اور کون سی فلم آج کل چل رہی ہے. ہم مسلمان سو رہے ہیں اس وقت, ہمارے جنگز کے اوپر اتنا بڑا حملہ اس زخرف القول غرورہ کا کہ ہماری نسلیں اسلام سے دور ہو رہی ہیں, ان کی سوچیں بدل گئی. وہ جہاد کو ٹیررزم کہتے ہیں. میں تو ڈرتی ہوں اگلے 10-12 سال اور گزر جائے اسی طرح کی سوچوں میں تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ تو جہاد کا نام نہیں لیں گے, آج بھی نہیں لیتے, کہتے کچھ اور لفظ بول دو, یہ لفظ نہیں بولو. بعض مسجدوں میں بین ہے یہ لفظ, خطیب جمعے کے لیے جب جمعہ دینے آتے ہیں تو ان کو پہلے سائن کر کے دینے ہوتے ہیں کہ آپ ممبر پہ آ کے لفظ جہاد نہیں بولیں گے, آپ فلاں 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 کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے. نہیں کرنی چاہیے باتیں, لیکن کیا آپ اسلام کی ذروہ اسلام کی بنیاد کو ایک لفظ لوگوں کے کہنے پہ چل پڑیں گے؟ یہ کیا ہے, یہ زخرف القولی غرور ہے. اس طرح کی باتیں کر کر کے لوگوں کو الگ کیا. پھر آپ دیکھیں کہ جانوروں کی ایک اور خوبی ہے کہ بچوں کو تو چلے کچھ عرصہ رکھتے ہیں, ماں باپ کو ساتھ نہیں رکھتے, کہا نکالو ان بڈوں کو گھر سے, اولڈ ہومس بناؤ. یہ جو اولڈ ہومس کے تحفے, ڈے کیئر کے تحفے, یہ ڈارون کی تھیوری کے نتیجے ہیں کہ مان جاؤ کہ تم انسان نہیں ہو اور تم جانور تھے تو جانور بن جاؤ. اور آج دیکھ لیجیے سوچے بدلی نہیں ہے, ہر سوچ ٹیڑی ہوئی ہوئی ہے, جس کو آپ کہنا ہے کہ اپ سائڈ ڈاؤن ہوئی ہے, ہماری قدریں بدل گئی. جو ہر چیز سے زیادہ اس کو کہتے ہیں یہ تو بڑا لبرل ہے, کوئی دیندار ہے تو کہتے ہیں یہ بڑا ریجٹ ہے, دنیا میں کوئی اچھا کام کرے کہتے ہیں ماشاء اللہ پرفیکشنسٹ ہے, ہر کام پرفیکٹ طریقے سے کرتا ہے, اور کوئی دین میں ذرا کرنا چاہے تو کہتے ہیں ایکسٹریمسٹ ہے. یہ پرسپشن ہے کہ نہیں؟ دیندار کو کہتے ہیں یہ بیکورڈ ہے, جو خواہشوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اندھے بہرے ہو کے کہتے ہیں ویل بیلنسڈ لائف ہے, دین اور دنیا ساتھ ساتھ رکھو, کچھ اچھا کرو کچھ برا کرو, اور جو ذرا دنیا سے پیچھے رہ جاتے ہیں. یعنی کیا کہانی ہے, علاج کیا ہے اس زخرف القول غرورہ کا؟ علاج کیا ہے کہ اللہ نزل احسن الحدیث, اس حدیث, اس اللہ کی بات کو عام کر دو, قرآن اور حدیث کی باتوں کو عام کرو, لوگوں کو بتاؤ ہم کیا ہیں. رونے کی ضرورت نہیں, ڈرنے کی ضرورت نہیں, غصہ کھانے کی ضرورت نہیں. وہ جن جگہوں سے زخرف القول پھیلا رہے ہیں نا, آپ وہاں سے جا کے قال اللہ اور قال الرسول کو پھیلا دیں. وہ تو ہم کرتے نہیں, وہ تو محنت لگتی ہے, مشکل لگتا ہے. ہم اتنی دیر میں تو ایک سپارہ پڑھ لیتے ہیں جتنی دیر میں یہ دو آیتیں نہیں ہوئی, تو ضرورت کیا اتنی جان کو مشکل میں ڈالیں. اطمینان کی زندگی ہے, بیٹھ کے وظیفہ کرو, 500 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو. آج یہ ہو رہا ہے, لوگ کیا کر رہے ہیں, ہمارے سر پہ دشمن بیٹھے, ہماری نسلیں بدل رہی ہیں اور ہم غلط کام کر رہے ہیں. اس وقت کرنا کیا ہے, اس ونیر کو ہٹانا ہے. آپ کو پتا کیسے چلے یہ سونا ہے کہ چاندی ہے؟ بس اوپر سے کوٹنگ اتار دیں, پتا چل جائے گا آرٹیفیشل ہے. برائی کا جو یہ خوبصورت رنگ لوگوں کو دکھایا ہوا نا, اس کو اتارنا, ڈی گلیمرائز کرنا ہے برائی کو. لوگوں کو دکھائیں کہ یہ اصل میں کنین کی گولیاں ہیں جس کے اوپر شوگر کوٹنگ کی ہوئی ہے. ویسٹرن کلچر کو لوگ کہتے ہیں, پاکستان میں رہنے والوں کو دیکھے واہیں بھرتے ہیں, وہ سوچے امریکہ میں جانے والے بس جنت میں پہنچ گئے, ایئرپورٹ پہ ہورے آئی ہوں گی اور دیکھنا ان کی زندگی کیسی ہوگی. اتنا ڈی گلیمرائز کیا, آج آپ نہیں دیکھتے ہر بندے کے قدم اچھل رہے ہیں کہ کسی طرح اچھل کے اوپر پہنچو. جو گئے ہیں وہ تو بےچارے وہاں رو رہے ہوں گے, وہ تو نسلوں کی فکر میں رو رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کوئی موقع ملے تو جائیں, اور اپنے ملکوں کے کہتے ہیں کہ کسی طرح بس وہاں پہنچ جائیں ہم کامیاب ہو جائیں گے, روپے کی جگہ ڈالر آ گیا ہاتھ میں تو کامیاب ہے. یہ زخرف القول ہے, پورا پرسپشن چینج کرنے کی ضرورت ہے اس وقت. اور یہ کب ہوگا؟ جب ہمیں اس کا احساس ہوگا, لوگوں کو حقیقت پتہ چلے, اسلام کے خاندانی نظام کو ہم ظاہر کریں. کتنا سکون ہے ایک مسلمان گھر میں, اور ایک کفر کے گھر میں کتنا غم ہے. ایک گاڑی سے دو لوگ اترے اور ایک الگ سیب خریدے اپنی پاکٹ میں ڈالے اور بیوی الگ ڈالے اور دونوں دو لائنوں میں لگ کے اپنے بل دیں, آپ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ ہوم سویٹ ہوم ہے. شوہر کھا رہا ہے تو بیوی اپنا پیسے نہیں دے رہی، وہ دے رہی ہے، یہ زخرف القول ہے. اور مردوں کو دیکھیں ذرا گروسری کے تھیلے بھر کے آتا دیکھیں کہ مسلمان گھرانے کیسے ہوتے ہیں، اور بیویوں کو راج کرتا دیکھیں. ہر چیز بدل گئی. تو ضرورت ہے اس بات کی بالکل فیکٹ سامنے رکھیں. جذبات سے آ رہی، ہمارے دیندار جو غلطی کرتے ہیں ایموشنل ہو جاتے ہیں، بات سچ کہہ رہے ہوتے ہیں، درد بھی ہوتا ہے، اخلاص بھی ہے، اللہ کی رحمت سے آواز بڑی اونچی ہو جاتی ہے، غصے میں آ جاتے ہیں، کوسنے لگتے ہیں، تانے دینے لگتے ہیں، ڈائریکٹ ہٹ کرنے لگتے ہیں. نہیں، بالکل کولڈ فیکٹس رکھیں، یہ ہے مسلم گھرانہ، یہ ہے نان مسلم گھرانہ، بس اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے. آپ دیکھیں گے کہ پتہ چلے گا. کسی کے ہاتھ میں شیشہ ہوتا ہے نا تو آپ اسے ایک دم نہیں چھڑاتے. آپ کے بچے کے ہاتھ میں شیشہ ہو تو آپ اسے چھینیں گے؟ نہیں، اس کو کوئی اور چیز دکھائیں پیاری سی، وہ شیشہ چھوڑ دے گا. چھری پکڑی آپ کے بچے نے، چھری چھینیں گے؟ کبھی نہ چھینے، نسلیں بھاگ جائیں گی آپ کی. ان کے ہاتھ میں کوئی خوبصورت چیز دیں، جو ہی وہ لیں گے دوسری پھینک دیں گے. اور قرآن اور سنت اور اللہ کے دین سے پیاری کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگ کیوں نہیں آتے؟ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اگر اللہ نہ چاہتا تو یہ ایسا کبھی نہ کرتے. دیکھیے ہم غصے میں آنے لگتے ہیں، ہائے کیوں کرتے ہیں یہ لوگ ایسا، ان کو کیا مشکل ہے؟ اللہ کہہ رہے تم مجبور ہو، تم سوچ رہے ہو کہ اس وقت ابھی مشکل ہے یہ سارے پرسپشن چینج کرنا، لیکن اللہ تو نہیں مجبور. ایسے لگ رہا ہے اس آیت کو پڑھنے سے کہ یہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، لیکن یہاں شاہ کا لفظ مشیت میں ہے. لیکن ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو روک سکتا ہے، میڈیا کو بند کر دے، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اسلام کے خلاف بات کرے، ایک دم ان کے سارے سسٹم بریک ڈاؤن ہو، لیکن اللہ ایسا نہیں کرتا. اللہ کہتے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا، اگر اللہ چاہتا تو یہ کبھی نہ کرتے، لیکن پھر بھی کر رہے ہیں. اس کی وجہ کیوں کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسا؟ اس کی دو تین وجوہات نوٹ کریں گے. پہلی بات یہ ہے کہ اس طرح کی باتوں کے عام ہونے کے بعد اصل میں ایمان والوں کا امتحان ہوتا ہے، نیک لوگوں کا امتحان ہوتا ہے. جب دین کی بات کہنے پر لوگ ان کی مخالفت کرتے ہیں تو وہ اس کے بدلے میں صبر کرتے ہیں، اجر پائیں گے انشاءاللہ. دوسری بات ہے کہ جب اپوزیشن ہوتی ہے نا تو آپ کی سکلز بڑی ابھرتی ہیں. جیسے رگڑ ہوتی ہے نا اپوزٹ چیزوں میں، چھری کو تیز کریں تو کیسے کرتے ہیں، اپوزٹ چیز کے ساتھ رگڑتے ہیں نا. جب ہر چیز ہماری مرضی کی ہوتی ہے نا، سب تعریفیں کر رہے ہیں، بہت اچھے مسلمان، اچھے تم، اچھے یہ، بڑا اچھا کام کر رہے ہو، تو ہم بھی ٹھنڈے ہو جاتے، کہتے ہیں سب اچھا ہو رہا ہے. ایک بندہ اٹھ کے تنقید کرتا ہے تو ایک دم آپ کی سوئی بھی سلاختیں اٹھتی ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے شیطان نما انسانوں اور کافروں اور مسلمانوں کو جو اسلام کے خلاف یا دینداروں کے خلاف باتیں کرنے کا موقع دیتے ہیں، اس میں نیک لوگوں کے لیے یہ موقع ہے کہ اٹھیں، صحیح کام کریں. باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، کام کر کے دکھانا پڑے گا، ورنہ انسان ڈل ہو جاتے ہیں. جو لا دین نظریات پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں تم اچھے دین پیدا کرو، اچھا دین لوگوں کو دکھاؤ. پھر اس کے بعد دوسرا اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، وہ کیا ہے کہ عام لوگوں کے ایمان کو بھی پرکھا جاتا ہے. جن لوگوں کی نیتوں میں کھوٹ ہوتا ہے نا، جو خواہشوں میں ہوتے ہیں، وہ تو ایسی باتیں سن کے اسلام بھی چھوڑ دیتے ہیں، قرآن بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور اسلام کی ساری پہچان بھی چھوڑ دیتے ہیں. ان کو تو اللہ پاک کرتا ہے، کلیننگ ہوتی ہے اس کے ذریعے سے. نیک لوگ، مضبوط سالڈ لوگ زیادہ جم جاتے ہیں، اور کچے جو لوگ ہیں وہ اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں. کبھی آپ نے دال میں پانی ڈالا ہو تو آپ دیکھیں جو دال اندر سے کیڑا لگی ہوتی ہے نا، اوپر اوپر آ جاتی ہے، اور جو مسئی دال ہوتی ہے وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے. فوراً آپ پانی میں بہائیں گے، گندی چاول نکل گئے، گندی دال نکل گئی، صاف رہ گیا. اللہ تعالیٰ اس طرح کے پروپیگنڈوں سے مسلمانوں کو چھانٹتا ہے کہ نکلو، تم نے یہ نام کا کیا لیبل لگایا ہوا ہے کہ ہے مسلم، دل مسلم نہیں، نکلو. پھر وہ اپنی داڑیاں مونڈ دیتے ہیں، پھر وہ اپنے پردے چھپا لیتے ہیں. وہ جو چھوٹا سا ایک حجاب رکھا ہوا تھا گاڑی کے ڈیش بورڈ میں کہ شاید کبھی کسی مسجد میں بچے کو لینے کے لیے اندر جانا پڑا، فٹافٹ پہن لیں گے، وہ بھی پھینکتے، کہتے نہیں پتا نہ چلے کہ ہم مسلمان ہیں. گاڑی میں قرآن تھا، نہیں نکال دو، خدا نہ سکیں پکڑے گے تو پتا چل جائے گا یہ مسلمان کی گاڑی ہے. یہ کیفیت والے جو مسلمان ہوتے ہیں، اللہ کہتے ہیں نکل جاؤ. آپ دیکھیے کہ اس وقت میرے اور آپ کے اوپر جو ذمہ داری ہے نا اسلام کی، مراد یہ کہ ہر مسلمان پہ، ہر امت کے ہر فرد پہ، وہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ جس کو اگر میں نے اور آپ نے نہ سمجھا جو قرآن کو سن رہے اور سمجھ رہے ہیں، تو باقیوں پہ تو کوئی گلہ ہی نہیں ہے. پرسپشن چینج کرنا اعصاب شکن جنگ ہوتی ہے. گھروں میں جب آپ گھر کا ماحول بدلیں، کسی بے دین ماحول میں آپ چلی گئیں، بدعتوں والے ماحول میں چلی گئیں، لڑکیاں پس جاتی ہیں، خون سوکھ جاتا ہے ان کا. جہاں گھروں میں فلمیں، ٹی وی، گانے چل رہے ہیں، آپ ایک پڑھی لکھی اچھی اپنی نیک لڑکی وہاں بھیجتے ہیں، وہ رو رو کے سوکھ جائے گا، اس کا کانٹا بن جائے گی. لیکن کرنا ہے، جس طرح یہ برائی کو خوبصورت کر کے دکھاتے ہیں اس طرح نیکی کو خوبصورت کرنا. مثلا ایک میں رپورٹ سن رہی تھی کہ یہ جو سگریٹ پینا ہے, سگریٹ اچھی چیز ہے؟ کسی چھوٹی سے چھوٹی عقل والے سے پوچھے کہ سگریٹ اچھی چیز ہے. آپ کو پتا ہے کہ لوگوں نے یہ سگریٹ پینے کا جو رواج ڈالا یہ کتنی محنت سے ڈالا؟ سگریٹ کمپنیوں نے جب سگریٹ بنائے ان کے نہیں بکتے تھے, قریب تھا کہ بینک کرپٹ ہو جائیں ان کی فیکٹریاں. انہوں نے کہا کہ اب ایک چانس لیتے ہیں. پھر انہوں نے گلوکاروں, اداکاروں, سنگر سے رابطے کیے, انہیں کہا, پیسے دیے فلم بنانے والوں کو کہ اپنی فلموں میں ہیروز کو سگریٹ پیتا دکھائے, گلیمرائز کیا. اب ینگ دیکھیں گے میرا فیورٹ ہیرو سگریٹ پیتا ہے, بس پھر میں بھی کروں گا. اور اتنی مشکل سے لوگوں کو انہوں نے سگریٹ پہ مائل کیا کہ وہ یہ سوچیں کہ وہ ہیرو اتنا سمارٹ لگ رہا تھا, کیئر لیس سمارٹ, میں بھی پیوں گا تو اچھا لگوں گا. سگریٹ شروع ہو گئی. یہ کولڈ ڈرنک جو آپ کا کوک ہے اور کچھ اور ڈرنک, جا کے ان کی ہسٹری پڑھے. شروع میں لوگ ان کو لیتے نہیں تھے, نالیوں میں گرتے تھے. یہ اتنی محنت سے انہوں نے کیا. جب برائی کو اتنا پھیلانے کے لیے محنت کرتے ہیں تو ہمارے پاس تو سچ ہے, اس کا کون مقابلہ کرے گا؟ کسی جگہ پہنچے, حضرت یوسف تو قید خانے میں ڈال دیے گئے تھے, حق وہاں بھی منوا لیا. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات کی فکر ہو جائے کہ ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. کف زر ہوں, چھوڑو ان کو, ان کے حال پہ چھوڑ دو, لڑو نہیں, الجھو نہیں. لا تسب اللہ سینا یدون من دون اللہ, کچھ نہ کہو. مسلمان کافروں کو کچھ نہ کہیں, فلاں مردہ باد کے نعرے نہ لگاؤ, مسلمانوں کو خلاف نہ کرو کافروں کے, اپنی اصلاح کرو. وما یفترون, جو یہ جھوٹ گڑ رہے اس کو نہ چھیڑو, ان کے ساتھ باتیں نہ کرو. ہمارا حال کیا کہ جہاں تبلیغ کرتے ہیں تنقید کر کے آ جاتے ہیں نیچے, ہوتا ہے کہ نہیں؟ فلاں بلاں, یہ ساری امریکہ کی سازش ہے, یہ ساری اسرائیل کی سازش ہے, یہ فلاں کافر, یہ فلمیں بنانے والے, یہ. اور خود ہم اپنے آپ کو مظلوم بنا کے آ کے نیچے رکھ لیتے ہیں. یہ نہیں کرنا, ان کا ذکر بھی چھوڑ دو, اپنے مسلمانوں کی اصلاح کرو, سوچ بدلو, اپنے بچوں کو دکھاؤ اصل دین کیا. کیسے دکھائیں گے؟ اللہ کا کلام پڑھائیں گے. آپ کی میری بات سے نہیں مانیں گے جب تک قرآن سامنے نہیں آئے گا. اللہ اکبر. ولتصغى الیہ افئدۃ الذین لا یؤمنون بالآخرۃ, اور تاکہ مائل ہو جائیں اس کی طرف ان کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے. اللہ اکبر. اللہ کہتے ہیں اس طرح کا طریقہ ان سے اختیار کرو, ان سے ایسے معاملات کرو کہ ان کے دل بھی آ جائیں اسلام کی طرف, ان کو اچھا لگے اسلام, ان کو پتہ چل جائے کہ اصل زندگی تو اس میں ہے, یہ کوئی بری چیز نہیں ہے, مسلمان بڑے اچھے ہوتے ہیں. والی یار دو ہو, اور وہ بھی اس کو پسند کرنے لگ جائیں. والی یک تریفو ماں ہوں مخترفون, اور وہ کرتے جائیں وہ برے کام جو کر رہے تھے. کیا پتا چلا کہ مسلمانوں کا فرض کیا ہے؟ کہ وہ اس طریقے سے ان لوگوں سے ڈیل کرے کہ جس بندے کے دل میں خیر ہے نا, وہ تو آ جائے اسلام کی طرف. ولی تسغا, سغا یعنی جھکنے کے لیے آتا ہے, یعنی انکلائنیشن کے طور پر. ایک مثال بہت ہی اچھی کہیں پڑھی میں نے, تو شیئر کر دیتی ہوں. ہماری ایک میٹنگ تھی تو اس میں ہم نے یہ کوٹیشن پڑھی کہ گائے کا بچہ دودھ پیتا ہے نا, بعض دفعہ دودھ نہیں دینا ہوتا, گائے پریگنٹ ہو گئی ہے یا اس کے جسم میں کوئی بیماری ہو گئی, اب بچہ تو دودھ مانگے گا. تو بعض علاقوں میں کیا کرتے ہیں کہ اب کیا ہر وقت اس کو روکتے رہیں, تو اس کا علاج کیا کرتے ہیں کہ جو گائے کا بچہ, بچیا ہوتی ہے نا یا بچھڑا ہوتا ہے جو بھی اس کو کہتے ہیں, اس کے سینگوں کے اوپر بڑی بڑی چھڑیاں باندھ دیتے ہیں. میں نے کبھی دیکھا نہیں لیکن یہ پڑھا تھا میں نے. اب کرتے کیا ہیں کہ وہ اتنی اونچی جھاڑیاں بندھی ہوئی نا, جو ہی وہ بچہ ماں کے نیچے آتا ہے نا دودھ پینے, تو وہ جھاڑیاں ماں کے پیٹ کے ساتھ الجھ جاتی ہیں, تو وہ دودھ تک نہیں پہنچ پاتا. اس طرح خیر پھر وہ بےچارا چپ کر جاتا ہے رو دھو کے. انہوں نے کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ آج ہم مسلمانوں نے اپنے سروں پہ اسی قسم کے چھجے لگائے ہوئے کہ کوئی کافر ہمارے پاس آتا ہے تو پہلے ہی ہم سے بدک چکا ہوتا ہے, ہم اس کے ساتھ بات نہیں کرتے, ہم کہتے ہو کافر, تم کافر, تم فلاں. یعنی ہمارے ایٹیچیوڈ, ہمارے بہیویئر میں بات اتنا تکبر آتا ہے کہ وہ ہماری طرف مائل ہی نہیں ہوتے. ولی تسخائی لئی ہے افیدت, جھکاؤ دلوں کو, آپ کے نیبرز ہیں ان سے دو منٹ بات کرو, کبھی ان کی ویل کر لو, ان کو کھانا بھیج دو, ایک دن ان کو افطاری بھیج دو, ایک دن سحری بھیج دو, ان کے اندر دیکھیں کہ آپ کی جگہ بنے گی تو آپ کی بات کی جگہ بنے گی نا. یہ دیکھیں یہ ہاتھ ہے, اس میں کسی نے انگلی ڈال دی ہے تو میری انگلی ٹوٹ جائے گی اگر میں ادھر جگہ نہیں بناؤں گی, اس جگہ کو نرم کرنا پڑتا ہے پھر انگلی جاتی ہے. اس وقت مسلمانوں کو ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے اصولوں پہ سمجھوتا کیے بغیر لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنائیں اپنے اخلاق سے. اللہ کے نبی تو کافر عورت کے گھر کا کوڑا اٹھا لیتے تھے, کیا میں اور آپ ان کے بیک یارڈ نہیں صاف کر سکتے؟ کسی بوڑھے کو دیکھ کے کوئی کام کر رہا ہے اس کا جا کے کہ لائے میں کر دوں؟ پہلے جگہ تو بناؤ تاکہ ان کا دل مائل ہو جائے. یا اس کو دوسری طرح بھی لے سکتے ہیں کہ ولی تس کا افیدہ جو ہے نا فواد کی جمع ہوتی ہے. فواد دل کے اس حصے کو کہتے ہیں جہاں سے جذبات اٹھتے ہیں. ایک قلب ہے, ایک نفس ہے, ایک افیدہ ہے, بہت سارے دل کے نام ہیں. اللہ نے جہاں جو لفظ استعمال کیا اس کی روٹ میں کوئی بات ہے, یعنی جن کے دل مائل ہوں. بعض کہتے ہیں کہ یہاں ان کے دلوں کے مائل ہونے کی نسبت جو ہے یہ وہ ملما کی بھی باتوں کی طرف ہے, تو مراد ہے کہ پھر چھوڑو ان کو, جو ان کی باتیں یہ اس میں خود ہی خوش ہیں, یہ خود ہی مسلمانوں کو اور اسلام کو برا کہتے ہوئے خوش رہے, یا بے دین ہے تو بے دین ہوتے ہوئے خوش رہے, ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. ولی یردوہ, وہ اس کو ہی پسند کر لیں. ولی یقترفوا ما ہم مقترفون, اس لفظ پہ تھوڑی سی بات کروں گی. یہ لفظ ہے نا قاف را فا, اس کا روٹ ہے قرفا. درخت کی چھال اتارنے کو اقتراف کہتے ہیں. کبھی آپ دیکھیں درختوں کے اوپر ایک سکن سی ہوتی ہے نا جو تنے کے اوپر, زخم کے چھلکے کو کریدنے کو بھی اقتراف کہتے ہیں. مجازی معنی یہاں ہے کمانا, اور قرفا کہتے ہیں تہمت لگانے کو. یہ اچھے اور برے دونوں معنوں میں آتا ہے, ٹو ارن کے معنوں میں آتا ہے. تین معنی اس کے آپ ذہن میں رکھ لیں, میل جول کرنا, گھلنا ملنا, تہمت لگانا, اور اسی طرح جو متعدی بیماری ہوتی ہے نا جو چھوت کی ہوتی ہے اس کو بھی اقتراف کہتے ہیں. مقراف عربی میں کہتے ہیں بہت گناہگار شخص کو. اصل یہاں بات یہ ہے کہ برے لوگوں سے میل جول کرو گے تو کفر کی بیماری لگ جائے گی. یہ معنی ہے اس دو لفظوں کے اندر. ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو ایک خاص جگہ پہ رکھو, یعنی کہ تبلیغ کے نام پہ اب جا کے تم ان کے غلط بھی کرنے لگ جاؤ. ہمارے ہاں کہتے ہیں نا خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے, بالکل وہی کیفیت ہے کہ جب لوگ کوئی غلط کام کرنا چاہتے ہیں تو کسی غلط بندے کا نام لے کر ایسا کام کر پڑتے ہیں. اور بعض دفعہ ہوتا کیا ہے کہ جو لوگ خواہشوں کے پیچھے جانے والے ہوتے ہیں نا, وہ ایسی چیزوں کو کسی ایک دین والے کے نام پہ جائز کرتے ہیں. کہتے ہیں فلان دیندار آیا تھا, اس نے یہ بات کہہ دی, جائز ہی ہوگی. ان کو ایک لیڈر مل جاتا ہے ایسی بات کرنے والا کہ جس سے خواہشوں کے ساتھ بات چلتی ہے. یعنی لوگ ہر وقت ایسے رہنماؤں کے منتظر ہوتے ہیں جو یہ کہہ دیں کہ آج کے دور میں اگر عورتیں پردہ نہ کریں تو ٹھیک ہے. یقین کریں لٹرلی لوگوں نے میرے سے پوچھا کہ ہم نے یہ بات سنی ہے کہ آج کے دور میں اسپیشلی ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہوئے پردہ کرنا نان مسلمز کو اپنے سے اوفینڈ کرنا ہے, دور کرنا ہے, تو اس لیے نہ کریں. یہ مجھ سے خود پوچھا کسی نے. تو میں نے کہا پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ساری عورتوں نے پردے اتار دیے تو خوش ہو گئے وہ آپ سے؟ خوف دور ہو گیا ان کو آپ سے؟ آج بھی آپ کو ٹیررزم کا لفظ بولتے ہیں وہ. جھوٹ ہے یہ. لوگ چاہتے کہیں کہ کوئی دین پڑا ہوا آئے اور کہہ دے لوگوں آج کے دور میں سود خیر ہے کر لو کیونکہ سب کر رہے ہیں, اور آج کے دور میں یہ بھی کر لو وہ کر لو. یعنی بھٹک تو پہلے ہی رہے تھے, عالم کا نام لگا کر وہ اس کے سر پہ رکھنا چاہتے ہیں کہ اس کو کل قیامت کے دن رکھ دیں گے. اللہ کہتے ہیں ان کے سارے ایسے اقتراف اور ان کی ایسی ساری باتوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے تو کر لو, اور ان کی باتوں میں نہ آنا. یہ باتیں کرتے رہیں گے. بات لمبی ہو گئی ان آیات پہ, لیکن دیکھا جائے تو اگلے پورے سبق کا یہ بیس تھا, تھیم تھا کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات انسانوں کو دنیا میں رہنا اور جینا سکھاتی ہے. یہاں تک تلاوت سنتے ہیں اور پھر کوئی بات اپنے ذہن میں آئے تو اس کو خود بھی نوٹ کریں تاکہ یہ چیزیں آپ کو فائدہ دے سکے.
ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون.
جس دور رہنا دنیا اب ہم زمانہ بھول گئے, دنیا کی کیا کہانی اور اپنا مسانا بھول گئے, دنیا کی کیا بھول گئے. مودی لیا آئینے میں بردان دے سینے میں, مودی لیا آئینے میں بردان دے سینے میں, بھول گئے. اغیار کا جادو چل بھی دل کا ہم نے تماشا بن بھی گئے, اغیار کا جادو چل بھی دل کا ہم نے تماشا بن بھی گئے, دنیا جگانا یاد رہا خود ہوش ملانا بھول گئے, دنیا کی کہانی یاد رہی خود نفسانا بھول گئے. وہ ذکر حسیر رحمت کا قرآن مبین, وہ ذکر نصیر رحمت کامی کہتے ہیں جسے قرآن مبین, دنیا کے لیے نئے نغمے سیکھے اللہ کا ترانہ بھول گئے, دنیا کی کیا بھول گئے. انجام آزادی کہیے بربادی بربادی ہے, انجام آزادی کہیے بربادی بربادی ہے, جو درس شہبت دیا دنیا کو پڑھانا بھول گئے, دنیا کی کہانی یاد رہی اور نفسانا بھول گئے. جس دور میں نازانی دنیا اب ہم زمانا بھول گئے, دنیا کا گھر آباد دیا اب مگر برباد دیا, دنیا کا گھر آباد دیا اب مگر برباد دیا, مشکل میں خدا یاد دیا مشکل بری آسان بھول گئے, دنیا کی کہانی یاد رہی اور نفسانا بھول گئے.
جس دور میں نازا تھی دنیا اب ہم زمانہ بھول گئے دنیا کی یاد رہی اور نفسانہ بھول گئے Thank you.
القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا
غیر اللہ ہی کیا سوائے اللہ کے یعنی اللہ کو چھوڑ کر ابتغی حکمن میں چاہوں یا میں بنا لوں کسی ایک کو حکم حالانکہ وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا وہ تو وہ ذات ہے جس نے تمہاری طرف کتاب کو وضاحت کے ساتھ تفصیل کے ساتھ پیش کر دیا یعنی تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری کتاب کو پیش کیا تو کیا اب اس کو چھوڑ کر کسی اور کو حکم بناؤں والذین آتینہم الکتاب یعلمون بے شک وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کیا انہ منزل من ربک بالحق کہ بے شک یہ خو کی ضمیر قرآن پاک کی طرف ہے کہ یہ جو بھی کلام نبی پر نازل ہو رہا ہے یہ نازل کیا ہوا ہے منزل نازل شدہ اور منزل نازل کرنے والا کہاں پڑھا ہم نے منزل تھوڑے سے فرق لفظ کے ساتھ تھا آپ کے ذہن میں کوئی لفظ آئے اس لفظ کو سنتے مائدہ کے تذکرے میں انی منزلوہا
بے شک میں اس کو نازل کرنے والا. تو منازل فائل ہے, یعنی اللہ کی ذات نے اپنی طرف کہا تھا کہ میں اس کو نازل کروں گا, اور منزل ذات زبر ہے, تو یہ وہ چیز جو نازل ہوئی. مراد جائے کہ قرآن پاک میر ربی قبل حقی, تیرے رب سے نازل ہوا اور تیری رب کی طرف سے ہوا اور سچ کے ساتھ ہوا. لہذا فلا تکونن من الممترین, پس نہ آپ ہو جائیں شک کرنے والوں میں. ممترین, ممتر کی جمع میم را یا اس کا روٹ ہے میریا, اور میریا ایسے شک کو کہتے ہیں جس کے اندر قلق بھی ہو, بے چینی, بے پریشانی, دل کے اندر ایک بوجھ کی کیفیت ہوتی ہے. یہ آیت پچھلی آیتوں کے ساتھ ہی ربط ہے اس کا, کہ جب مشرکین مکہ بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے مطالبہ دکھاؤ, مطالبہ دکھاؤ, کوئی نشانی دکھاؤ جس سے یہ پتہ چل جائے کہ آپ سچے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ ان سے پوچھو کہ تمہیں یقین نہیں ہے, اپنے دلوں سے پوچھو کہ کیا یہ اللہ کا کلام ہے کہ نہیں. تم اتنے بولے ہو کہ تمہیں اتنی پیاری بات بھی سمجھ نہیں آتی. تم سوچتے ہو کہ شاید ایک سونے کا پہاڑ بن جائے گا ہمارے سامنے یا چشمہ نکل آئے گا تو پھر ہم اللہ کی قدرت کو دیکھیں گے اور اس کی بات کو مانیں گے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ ہر چیز سے دکھ رہی ہے, اور اس نے اپنا فیصلہ بتا دیا. اللہ سے زیادہ کوئی اچھا کون ہوگا فیصلہ کرنے والا. یہاں دیکھیے کہ حکم لفظ ہے, اسی سے ملتا جلتا ایک لفظ اردو میں ہم بولتے ہیں حاکم, حاکم وقت, حکمران جس کی جمع آتی ہے. تو دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. فرق کیا ہے کہ حاکم ہر فیصلہ کرنے والے کو کہتے ہیں, صحیح کرے یا غلط کرے. لیکن حکم کا لفظ جو ہے یہ کس چیز کی بات ہے کہ جو صحیح فیصلہ کرے. تو یہاں اللہ تعالی کی طرف بات کر دی کہ جتنے بھی لوگ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں, یہ صحیح کہ وہ غلط, اس کو صحیح اس کو, تو ان ساری باتوں کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بڑا خوبصورت جواب سکھا دیا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر جھوٹے نظریے اور پروپیگنڈے سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے یہاں نسخہ دیا کہ اللہ کو حکم بنا لو. کسی کا نظریہ اگر اللہ کے حکم کے مطابق ہو تو لے لو, اور اگر کوئی نظریہ, کوئی سوچ, کوئی رواج, کوئی رسم, کوئی طریقہ زندگی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہو تو اس کو چھوڑ دو. اور اسی طرح کسی کا فتویٰ, کسی کا اجتہاد, کسی کی کوئی بات اگر قرآن اور سنت یعنی اللہ کے اتارے ہوئے منزل میں ربکا کے مطابق ہو تو لے لو, اور اگر اس سے غلط ہے تو اس کو تم چھوڑ دو. اب دیکھیے کہ جو بندہ سچ پہ ہوتا ہے نا, اس کو ایک بہت بڑی دولت ملتی ہے, اور وہ کہ ہے دل کا اطمینان. آپ کوئی کام بھی صحیح کر رہے ہو نا تو آپ کا دل آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ کام ٹھیک ہو رہا ہے, اور ذرا کام غلط شروع ہو جائے نا تو آپ کے اندر سب سے پہلے بے چینی آتی ہے. کھانا پکاتے ہوئے اگر آپ کو شک ہو جائے کہ لگتا ہے کہ پانی زیادہ ڈل گیا چاولوں میں, تو آپ دیکھیں گے کہ جتنا وقت اس کے بعد آپ گزاریں گے بہت شک میں ہوں گے. کبھی سوچیں گے کیا کروں, کیسے کروں, پانی اتار دوں, اچھا چولہا تیز کر دوں, اچھا ڈھکن اتار دوں. بالکل اسی طرح جب آپ ٹھیک کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بالکل بڑے مطمئن ہوتے ہیں, ساتھ کچھ اور بھی کام کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ کھانا جیسے پکنا تھا ویسا پک رہا ہے. حق کی ایک بہت بڑی علامت ہے کہ جب آپ اس کے ساتھ جڑتے ہیں نا تو اس کے بعد آپ کے دل کے اندر سے اضطراب اور بے چینیاں نکل جاتی ہیں, اور قرآن پاک کو پڑھنے والے اس کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ جب لوگ بہت سارے سوال کرتے ہیں نا ہر ایک سے, یہ ٹھیک ہے کہ نہیں, اچھا یہ کھا لیں کہ نہ, یہ پہن لیں کہ نہ, یہ جائز ہے کہ ناجائز, تو یہ اصل میں ان کے ممتر ہونے کی علامت ہوتی ہے, شک ہو رہا ہے. بھائی آپ کا دل نہیں ٹوکا ابھی تک کہ آپ کو نہیں پتا کہ یہ نہیں کھا سکتے, لیکن بار بار ہر ایک سے پوچھنا اس بندے کی اس کیفیت کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کے اندر ابھی وہ چیز آئی نہیں. لیکن اس کے بعد جب آپ ایک دفعہ قرآن مجید سے مسائل پڑھ لیتے ہیں, ورنہ ہوتا کہ ایک دفعہ آپ کام کرتے ہیں دوسری دفعہ نہیں کرتے. نماز کے مسائل کو دیکھ لیں, آپ روزے کے مسائل دیکھ لیں, آپ عام زندگی کے معاملات جو بھی موجود ہیں, تو جو بندہ ایک چیز پہ جم جاتا ہے نا اس کے دل میں اطمینان اور سکون آتا ہے, اور یہ اتنی بڑی نعمت ہوتی ہے کہ انسان پھر اس کے بعد اور زیادہ جمنے لگتا ہے. اس کو یقین ہے یہی ٹھیک ہے, پھر دوسرے اس کی ٹانگ کھینچے, لیگ پلنگ کریں, یہ ٹھیک نہیں, وہ ٹھیک ہے, وہ ٹھیک نہیں, یہ ٹھیک ہے, اس کو چھوڑ دو, اس کو لے لو, وہ کہتا ہے بہت شکریہ آپ کے اخلاص کا, آپ کی مجھے قدر ہے, لیکن مجھے پتا ہے کہ میرے لیے کیا چیز ٹھیک ہے. تو ہم اپنے دلوں کو چیک کریں. ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں الحمدللہ, پیچھے سات بارے پڑھ چکے, کیا آپ اپنے دل میں ایک اطمینان محسوس کرتے, کیا آپ کے دل میں کوئی ڈاؤٹ ہے کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں, یا آپ کو یہ نہیں پڑھنا چاہیے تھا اور اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے تھا اور یہ چیز نہیں تھی. قرآن کی تعلیم اتنی ایک منہ بولتا ثبوت ہوتی ہے اس بات کی کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ حق ہے, اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اتنا زیادہ آپ کے دل میں اطمینان آتا ہے کہ پھر آپ ایک وقت آتے ہیں دوسروں کو لے ہی آتے ہیں. اور جو خود ڈاواں ڈول ہوتا ہے جس کے اپنی زندگی میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا وہ بندہ پھر دوسروں کو بھی ڈاوا ڈول کرتا ہے. جو بندہ بھی قرآن کی تعلیم سے ہٹتا ہے نا اس میں یقیناً ممتر والی کیفیت ہو جاتی ہے, شک آ جاتا ہے. وہ کسی قسم کا بھی شک ہو سکتا ہے, تعلیمات پہ شک ہو سکتا ہے, اپنے فائدے یا نقصان کا شک ہو سکتا ہے. آپ نے سوچا تھا میرا فائدہ ہے میں قرآن کی تعلیم لے لوں, آپ لینے لگ گئے, پھر بعد میں پتہ چلا کہ نہیں دنیا کو بھی بہت بڑا فائدہ سامنے آ گیا, کوئی جاب سامنے آ گئی, بچہ ہو گیا, خاندان آ گیا, کچھ آ گیا, تو آپ کو شک ہوتا ہے نہیں میرا نہیں خیال کہ تعلیم اتنی ضروری ہے اور پیسے ضروری ہیں. جو جس کے دل کے اندر چھپا ہوتا ہے نا وہی چیز انسان کے دل میں کانٹا بن کے ہو چکتی ہے. اگر آپ نے مال کو دل میں بسایا ہوا ہے آپ نہ کہیں لوگوں کو, ظاہر لوگوں کی نظروں میں آپ بڑے غنی دکھیں گے, لیکن اگر آپ کے دل میں مال کی محبت ہے نا تو یاد رکھیے کہ اس قرآن کے راستے میں آپ کا مال آزمائش بنے گا. آپ کی اولاد کمزوری ہے اگر, آپ کا گھر, آپ کی تعلیم, آپ کی تدریس, جو چیز ہمارا ویک پوائنٹ ہوتی ہے نا وہی چیز آپ کے اس راستے میں شک ڈال دیتی ہے. تو اللہ کے نبی آپ سوچیے اتنی مخالفتوں میں کیسے جمیں, ایک چیز کو ایک اچھا کہے دوسرا اچھا کہے تو بندہ اور جمتا ہے. آپ ایک چیز پکائیں گے اچھی پکی, دوسرا بھی کہ بہت مزے کی, تیسرا کہ اور اچھی ہے, تو آپ مطمئن ہو جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں بہت اچھی پکی ہے, بہت مزے کی ہوگی, اچھی ہوگی. کسی چیز کو ایک اچھا کہے شخص پہ دوسرا اچھا کہے آپ بھی لے لیتے ہیں, لیکن جس کو ایک برا کہ پھر دوسرا برا کہ پھر تیسرا چوتھا پانچواں آپ خود ہل جاتے ہیں, کہتے ہیں گڑبڑ ہوئی ہے, سارے تو غلط نہیں کہیں گے نا. اب آپ ذرا سارے سنیریو کو سامنے رکھ کے شاید کو دیکھیں کہ اللہ کے نبی پہ یہ قرآن اترا تھا. آج الحمدللہ ہمیں تو اطمینان ہے کہ یہ سچ ہے, یہ پروفڈ فیکٹ ہے, یہ ثابت شدہ حقائق میں سے ایک حق ہے کہ قرآن پاک اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ عمل کرنے سے پچھلا دور اچھا گزرا, ہمیں ثواب ہوگا, اجر ہوگا. لیکن ذرا آپ غور کیجئے اللہ کے نبی کے دور کے مسلمانوں کا, بات واضح ہو رہی. دیکھیے جب حق کے ساتھ چمک چکا چون شروع ہو جاتی ہے نا, پمپ اینڈ شو, بڑی شان, بہت حق کے نام کی بلڈنگ بنی ہوئی ہے, حق کے نام پہ جھنڈے لگ رہے ہیں, حق حق سب طرف میڈیا پہ بھی آ رہا ہے, یہ اچھا, تو گلیمرائز بھی ہو جاتے ہیں انسان. جیسے آج اسلام کو اگر ہم سوچتے ہیں کہ اس کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں, لیکن اگر کل سے بالفرض اللہ کرے گا ایسے حالات آ جائیں گے کہ جس وقت اسلام کا بہت غلبہ ہوگا اور میڈیا پہ بھی لوگ کہیں گے مسلمان ہو جاؤ, تو آپ دیکھیں گے کہ وہی کیفیت ہوگی جو مکہ کے فتح ہونے سے بعد اللہ کے نبی کے ساتھ ہوئی, کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا, کہ جب لوگ فوج در فوج آتے ہیں تو اس کی وجہ کہتے ہیں کہ ہر طرف آ گیا. لیکن جب کوئی چیز بالکل اپنے ابتدائی درجے پہ ہوتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی, ان کی کیفیت کو سوچیں. نہ ان کو پتا تھا کہ کل اسلام کو اتنا غلبہ ملنا, مکہ چھوڑتے وقت کیا ان کو پتا تھا کہ مدینہ میں اتنی مدد ملے گی, یا ہم فلان اخد میں بھی جیت جائیں گے, بدر میں بھی جیت جائیں گے اور ہمیں اتنا فائدہ ہوگا؟ کیا اس وقت مسلمان یہ خواب بھی دیکھ سکتے تھے کہ کیسرو کسرا کے مالک بن جائیں گے اور اتنی بڑی بڑی طاقتیں ہماری ہوں گی؟ نہیں پتا تھا, لیکن انہوں نے اس کو مانا. آج اگر ہم اسلام کو مانتے ہیں تو اس میں کیوں ہمارا درجہ کم ہوتا ہے صحابہ سے, کہ ہم سمجھ چکے ہیں کہ تاریخ میں ایسا دور گزر چکا کہ اسلام کی وجہ سے بہت عزت تھی, اب بھی یہ کام ہو سکتا ہے. کوئی ایک کہنا کہ یہ کام میں کر چکی ہوں تو آپ کہتے اس کا یہ ہوگا, جب یہ کر سکیں تو میں بھی کر لوں گی. لیکن جب کوئی کر ہی نہ چکا, فرسٹ اٹیمپٹ, فرسٹ بندہ جس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ نیا ڈوبے گی یا ترے گی, یہ کشتی پانی میں جائے گی یا پانی اس کے اندر آئے گا, یا کیا کیفیت ہوگی, تو ایسے وقت میں پھر جو چیز انسان کو پکا کرتی ہے وہ بے شک ہونا. ہم ساتھ اپنے تعلق کو اللہ کی ایک نعمت سمجھتے ہیں تو پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ سے یہ دعا شروع کر دیں کہ اللہ کبھی کوئی شک دل میں نہ آئے, کوئی کانٹا میرے دل میں شک کا نہ آئے. ورنہ اتنا ہلکا شک, اتنی بڑی ہنڈیا پکی ہوتی ہے اور آپ کو اتنی سی مکھی کے گرنے کا شک پڑتا ہے اس کھانے میں, اور چمچا بھی اب چلا چکے اس کے اندر, تو پوری ہنڈیا گرتی ہے. پھر وہ پھینکنے والا یہ نہیں سوچتا کہ میری اتنی بڑی ہنڈیا گر گئی, ہو سکتا ہے مکھی نہ ہی گری ہو, صرف وہم پڑا. ضروری نہیں ہوتا کہ ہر شک کرنے والا شخص جب وہ سچا بھی ہو اس کا صرف ڈاؤٹ ہے, اس کا بھی قصور نہیں, وہ روئے گا, وہ چیخے گا, وہ آنسو سے آپ کو بتائے گا میں نہیں کھا سکتی, میں نہیں کھا سکتی, میں نہیں کھا سکتی, کیونکہ شک آ گیا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ پہلا دن جو سبق پڑھا جاتا ہے سورۃ بقرہ میں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, شک سے پاک دل کے ساتھ سنو گے تو فائدہ ہوگا, ورنہ آپ یہاں ایک منٹ نہیں بیٹھ سکتے. آپ کے کانوں میں اتنا بوجھ پڑے گا اس کتاب کا, آپ کہیں گے نہیں, پتہ نہیں میرا عقیدہ بدل رہے ہیں, پتہ نہیں میری سوچ بدل رہے ہیں, میرے طریقوں سے مجھے ہٹا رہے ہیں. تو اللہ کرے فلا تکونن من الممترین, اے نبی آپ نہ شک کیجئے گا. کیوں کہ نبی کو اللہ نہ کرے گا شک آ جاتا تو امت کا کیا حال ہو جاتا. ہاں وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا, پوری ہو گئی بات تیرے رب کی سچائی والی اور انصاف والی، یعنی رب کی بات ثابت ہو گئی۔ یہاں کلمہ سے مراد قرآن مجید ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بات کی یہاں دو صفات بتائی گئیں، صدق اور عدل، سچائی اور بالکل انصاف۔ کیا بات پوری ہوئی؟ کہ اللہ اپنے کام کو کروا کے رہے گا۔ سارے مکہ والوں نے دشمنی کر لی، مدینہ میں دشمنیوں کے سازشوں کے جال بچھے، ہر کام ہو گیا، لیکن اللہ کے نبی کو اللہ نے یقین دلا دیا کہ تمت کلمت ربک۔ یہاں بظاہر ماضی کا لفظ ہے یہ تمت، تم یتم سے، لیکن عربی زبان کا ایک اصول ہے کہ ماضی کے انداز میں جب بات کی جاتی ہے مستقبل کی تو گویا کہ اس میں بہت شدت آ جاتی ہے۔ یہ انداز آگے ہم بہت جگہ پڑھیں گے، جیسے اقترب للناس حسابہم، اس کا ایسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے انگلش زبان میں کسی سے کوئی سودا چکا رہے ہو، بارگیننگ ہو رہی ہو، تو پھر وہ کہتا ہے 100 لینا ہے، یہ کہتا ہے 50 دینا ہے، اور آخر میں پھر جو گاہک ہوتا ہے کہتا ہے اچھا بس ختم، بس ختم، 80 پہ بات ہو گئی، ڈن ڈن ڈن۔ تو ڈن کا لفظ ماضی کا ہوتا ہے نا، ڈو نہیں ڈن۔ تو بالکل اسی طرح یہاں تمت کلمت ربک سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ یونیورسل ٹروتھ بن گیا۔ کل بھی یہ بات سچی تھی، آج بھی یہ بات سچی ہے، اللہ کی ذات نے یہ بات ثابت کر دی کہ یہ قرآن سچا ہے، قرآن پاک کے اندر جو باتیں ہیں وہ سچی ہیں۔ یہاں دیکھیے کہ دو لفظ ہیں نا، صدق اور عدل، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں بتا دیا کہ لا مبدل علی کلماتی ہی، نہیں کوئی بدلنے والا اس کے کلمات کو۔ لفظ کا جب میں ترجمہ بولتی ہوں نا تو ذرا سا غور کیا کرے، میں نے یہ نہیں بولا کہ نہیں کوئی بدلے گا اس کی باتوں کو، فرق ہوگا، بدلے گا اور بدلنے فرق۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسم بن جاتا ہے، مبدل اسم ہے، فائل ہے یہ، اور اگر میں یہ ترجمہ کر دیتی اس کا کہ لا مبدل لکلماتی، نہیں کوئی بدلے گا اللہ کے کلموں کو، تو وہ فعل بن جائے گا۔ یہ ایسی ہے کہ جیسے یہ پین ہے، یہ پین ہے، اور اس کو میں کہہ دوں ہوں لکھنا، لکھنے کا فعل ہے نا، اور پین ایک چیز ہے۔ تو صرف ایک ہلکا سا شور دلاتی ہوں کہ جب خالی لفظ آپ کے سامنے آتے ہیں تو یہ چیزیں انشاءاللہ کانوں سے ٹکرا کے بھی آپ کو یاد ہو جائیں گی، بالکل غم نہ کریں اس کا، لیکن صرف ان لفظوں پہ غور کیا کریں۔ مبدل، یہ وہی لفظ ہے جب پیچھے دیکھ لیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، منزل، اب آپ کو ساؤنڈ مل رہی ہے، منزل، مبدل، ہاں، تو یہ ایک کام کرنے والا شخص ہے۔ تو لہٰذا یہاں کا کہ کوئی بدلنے والا نہیں اللہ کی باتوں کو، بعد اللہ اس کا روٹ ہے، وہ سمیع العلیم، اور وہ بہت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب دیکھیے کہ قرآن پاک کے مضامین جو نا یہ دو قسم کے ہیں، ایک وہ ہے جس میں کائنات کی ہسٹری ہے، عالم کی تاریخ ہے، سبق آموز واقعات ہیں، حالات ہیں، نیک اعمال پہ وعدہ، برے اعمال پہ سزا، یہ موجود ہے نا، یعنی فیکٹس کہہ لیں آپ اس کو انگلش میں۔ اب مثال ہے کہ حضرت نوح کا قصہ ہے، اب یہ فیکٹ ہے نا، یہ بدل نہیں سکتا۔ اگر کوئی آج آپ کو ایک کہانی سنائے اور کل دوسرے دفعہ کہانی سناتے ہوئے کہے کہ کچھ اور بات تھی، آج کے آپ کو سنائے کہ فلاں کے دو بچے ہیں، پھر چار دن بعد اسی کا تذکرہ کرے تو کہ اس کے تین بچے ہیں، تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو قرآن پاک کی وہ باتیں جن کے اندر کوئی واقعات ہیں مانو ملے گی، یہ فیکٹ ہے۔ یہ جو چیز ہے نا، اس کے اندر آپ دیکھیں صدق ہے، سچائی ہے، کبھی نہیں بدلیں گے۔ کبھی یہ نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بدل دیا ہو، کہ یہ کہہ دیا ہو کہ ایسا نہیں ہوگا، اور ویسے یہ کہہ دیا اور کل وہ کہہ دیا۔ دوسری قسم کے وہ احکامات ہیں جس میں انسانوں کی اصلاح اور فلاح کے احکامات بیان کیے ہیں۔ فلاح سے مراد یہ کہ کیا کرو، کس کام کے کرنے میں بہتری ہے، شادی کے بغیر نہ رہو، شادی کرنا سنت ہے، سود سے بچ جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن پاک کی جو صفات دی ہیں، بیسیکلی یہاں یہ قرآن پاک کی دو صفات ہیں، صدق و عدل، تو یہ دونوں صفات کیسے ہیں؟ صدق کا تعلق پہلی قسم سے، جتنے واقعات، حالات، وعدے، وعیدیں قرآن پاک میں ہوئے وہ سارے سچے ہیں اور بالکل ٹھیک ہیں، کوئی غلطی کا امکان نہیں۔ اور عدل کا تعلق جو ہے یہ دوسری قسم کے احکامات سے ہے، مطلب یہ کہ اللہ نے انسان کو شریعت کے نام پر جو کام کرنے کو کہا وہ بالکل عدل ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کہا کہ پانچ نمازیں پڑھو اور آپ پڑھ ہی نہیں سکتے، سال کے 30 روزے رکھنے کا حکم ہے اور آپ رکھ ہی نہیں سکتے تھے، اور اللہ کی ذات نے آپ کے لیے یہ آسان حکم کر دیا۔ شریعت وہی ہے جو انسان جس کا بوجھ سہار سکتا ہے، ایسا انصاف ہے اسلام کے اندر، کسی پر ظلم نہیں، کسی کی حق تلفی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح عدل کا جو لفظ ہے اس کا ایک تیسرا معنی عدل بمانی اعتدال بھی ہے, بیلنس شریعت ہے ہماری. نہ تو ہمیں کہا کہ صرف ان جسم کے تقاضوں کو نبھاتے ہوئے اینیمل انسٹنکٹ پہ چلے جاؤ اور ہر وقت بطن اور فرج کی فکر کرتے رہو, کھاتے پیتے رہو, اور نہ یہ کہا کہ مسجدوں میں نکل جاؤ یا جنگلوں میں چلے جاؤ اور فطرت کے تقاضے پورے کرو اور بس تسبیح لے کر اللہ ہو کرتے رہو. نہیں, ہمارا دین بہت معتدل دین ہے, نہ اس میں نفس کشی ہے اور نہ نفس پرستی ہے. یا نفس کو مار بھی نہیں سکتے اور نفس کو ہی بوجھ نہیں سکتے. نہ غرقے دنیا ہے کہ دنیا میں غرق ہو جاؤ, اور نہ ترکے دنیا ہے کہ دنیا کو ترک کر دو. نہ فرد کو اتنی آزادی دی کہ وہی خود مختار ہو کے بیٹھ جائے اور کسی انسان کے قابو میں آنا اور اجتماعی زندگی بسر کرنا نہ سوچے, اور نہ ہی کہا کہ سارا اختیار حکومتوں کے پاس ہے کہ وہ کمیونزم کے نام پہ اور سوشلزم کے نام پہ لوگوں کی ساری چیزیں اپنے آپ لے ہیں. نہ اسلام معاشرے کو اتنے پورے اختیارات دیتا ہے اور نہ فرد کو دیتا ہے, یعنی ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین چیزیں رکھ دی. اتنا پیارا یہ پیغام ہے نا, اگر ہم اس کو سمجھ سکے. یہ بالکل وہی بات ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف دیتا ہی نہیں ہے. کسی نے کہا کہ کلمۃ ربک صدقا وعدلا, یہ سچی بات ہے, یہ عدل کی بات ہے, اس کے اوپر عمل ہو سکتا ہے. مت کہو کہ اسلام مشکل ہے, مت کہو آج کے دور میں یہ نہیں کر سکتے, مت کہو کہ آج کے دور میں عورتوں کے لیے اپنے آپ کو چھپانا مشکل ہے, مت کہو کہ آج کے دور میں سود کے اوپر کام کیے بغیر تجارت نہیں چلتی. نہیں, کلمۃ ربک, تیرے رب کی بات سچ ہوگی, صدقا وعدلا, قیامت تک آنے کی چیزیں بدلیں گی. نہیں, سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو شریعت ہمیں ملی اللہ کے نبی کے ذریعے, یہ قیامت تک کے لیے لاگو ہونے والی ہے, قابل عمل ہے. حالات بدلے, نسلیں بدلی, ملک بدلے, لیکن یہ ایک کتنی پیاری, جس کو کہنا ہے مجھے سے لگتا ہے کہ شریعت ایک قمیض کی طرح سٹریچی ہوتی ہے نا, فٹ ٹو آل کا نام سنا ہوگا آپ نے, بہت سٹریچی قسم کی شرٹ یا کوئی ٹراؤزر ہو سکتا ہے, جو پہنے اس کو پورا آ جاتا ہے. ایسے ہی نا, موٹا بندہ پہنے اس کو پورا, پتلا پہنے اس کو پورا, اور پہننے کے بعد اتارتے ہیں تو بالکل بھی نہیں رہتی ہے, وہ اس کا فیلنگ نہیں آتی کہ یوزڈ ہے. ہماری یہ شریعت بالکل فٹ ٹو آل ہے, عورتوں کے لیے, مردوں کے لیے, معاشروں کے لیے, افراد کے لیے, ہر جگہ ایسے لگتا ہے کہ ہر ایک کو پوری فٹ آتی ہے, اعتدال ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں رکھی کہ جو انسانوں کے لیے ماننی کرنی کرانی مشکل ہو جائے. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ لا مبدل علی کلماتی ہی, اس کو بھی دیکھیں, یہ بھی صفت اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کر دی. اب ہوتا کیا کہ بدلنے کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ ایک صورت تو یہ تھی کہ کوئی اس میں غلطی ثابت کر دے اس لیے بدلا جائے, دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی دشمن زبردستی اس قرآن کو بدل ڈالے. اللہ کا کلام ان ساری چیزوں سے بالا و برتر ہے. صورت غالب ہجر میں آتا ہے کہ اِنَّا نَحْنَ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم نے اس کتاب کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو پھر ہر بستی, ہر دور کے لوگ دیکھیے کتنی آفتیں آئیں دنیا میں, کتنے لوگ آئے, کتنے چلے گئے, لیکن قرآن کے ایک زبر زیر میں کمی بیشی نہیں ہو سکی. اسی طرح بدلنے کی ایک تیسری صورت کیا ہوتی ہے؟ کہ خود اللہ کی طرف سے اس حکم کو بدل دیا جائے, منسوخ کر دیا جائے. تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے اور قرآن مجید آخری کتاب ہے. اب اس کے بعد نسخ کا کوئی احتمال ہی نہیں, یعنی جو ہونا تھا نسخ وہ ہو گیا اللہ کے نبی کے دور میں. آج کے دور میں آپ نے ایسی آوازیں سنی ہیں, مسلمانوں میں ایسے گروہ اٹھ کے کھڑے ہو چکے ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ شریعت جو اللہ کے نبی کے صحابہ کے لیے تھی وہ اور تھی, آج کے دور کے لیے اور ہے, آج کے تقاضوں کو ہم پورا کریں گے, آج کے مینڈیٹ قسم کی شریعت ہم دیں گے. تو یہ آیت اس کی دلیل ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, جو کرے گا ایسا, جس کے دل میں ایسا خیال بھی آ گیا کہ آج کے دور میں کہیں ماڈرنزم کا نام لے کر, کہیں ویسٹرنائز ہونے کا نام لے کر, کبھی اسیمیلیٹ کر لو لوگوں کے ساتھ, اس طرح کی باتیں کر کے اگر کوئی بندہ اس کے اندر تبدیلی کرے گا تو سمجھ لے کہ اس نے اسلام کا رخ بدل دیا, اس نے اس کا سائز چینج کر دیا. تزکیے کے لیے بہترین آیت ہے یہ. کسی بندے کو اگر آپ اسلام کے بارے میں بتائیں تو یہ بتائیں, لوگ اللہ کے بارے میں آج بدگمان ہیں, اتنا ان کو غصہ آتا ہے اللہ پہ نعوذ باللہ کہ کیوں سیلاب آتے ہیں, کیوں آتے ہیں زلزلے, کیوں لوگ مر رہے ہیں, کیوں بھوک سے مر رہے ہیں. نہیں, قطعی نہیں ایسا سوچنا,
کیونکہ اللہ کی بات جس طرح اپنی کتاب میں سچی ہے اس نے وہی پیش کیا جو ہونا ہے. انسانیت کے ساتھ جو کچھ جب جہاں ہو رہا ہے وہ بالکل اس کو ڈیزرو کرتے ہیں. اب دیکھیے کہ اگر کوئی مرد قانون بناتا, یہ قرآن پاک کسی مرد کے ہاتھ سے لکھا گیا ہوتا, مرد کا سارا رجحان کس کی طرف ہوتا؟ مردوں کو سپورٹ کرتا نا, سارا قانون مردوں کو سپورٹ کرنے والا ہوتا. چلے عورت کو دے دے یہ اختیار کہ عورت پڑھ لکھ لے, عورت لکھ دیتی قرآن, سپورٹ کس کو ملتی؟ عورت کو ملتی نا. کسی حکمران کو دیتے وہ ساری رعایات خود ہی لے جاتا, کسی کاشتکار کو کہتے قرآن لکھو وہ ساری کاشتکاروں کو رعایات دے دیتا. کتنا ڈر تھا. اللہ نے عدل کی ترازو اپنے ہاتھ میں لے کر ہر ایک اس کا حق دے دیا, اس کے باوجود بھی آگے وارننگ دے دی. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ, اور اگر تو کہنا مانے گا اکثریت کا جو زمین میں. اللہ کی بات عدل اور صدق والی چھوڑ کر وقت کا رواج, معاشرے کا رواج, خاندان کا رواج, کیونکہ وہ اکثریت ہے جس کو ہم کہتے ہیں بائی پیپل فار پیپل اینڈ آف دا پیپل, جس کو آپ جمہوریت کہتے ہیں, جس کو آپ ڈیموکریسی کہتے ہیں, جس کو آپ یہ سوچتے ہیں کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط ہے, اللہ کہہ رہے ہیں جب میں نے عدل والی صدق والی شریعت تمہیں دے دی, ہر ایک کو ترازو میں رکھ رکھ کے حقوق دے دیے, ماں باپ کے بھی دے دیے, بچوں کے بھی دے دیے, بیوی شوہر سب کی لمٹس کو میں نے اسائن کر دیا. اب اگر وائن تو تھی وہ سارا من فلر دی, اب اکثریت کے پیچھے لگ کر یا ویسٹرنائز لوگوں کے, اور اکثریت سے مراد یہ بھی لگا لیں کہ جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے, سپر پاورز کثرت ہے نا ان کے پاس, ان کے پروپیگنڈے میں آ کر اگر تو نے اپنے دین کو چھوڑا, ماں باپ کے اور بچوں کی حدیں ڈفرینٹ ڈیفائن کی, آپ کہتے نہیں بچے کو بس کچھ سال کے بعد چھوڑ دو یا اپنے کام خود کریں, اور ماں باپ کو چھوڑ دو اب ان کو اولڈ ہومس میں ڈال دو, تو پھر یہ تم نے اطاعت کر لی اکثریت کی. ہوگا کیا؟ یو دلوک ان سبیل اللہ, یہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے. آپ دیکھیے نسلوں کی نسلیں بھٹکی ہوئی ہیں. اللہ کی شریعت کے عدل اور انصاف کو نہ مانا بے حیا ہو گئے, اپنے جسم کے اوپر اللہ تعالیٰ کی اس عدل کو نہ مانا تو آپ دیکھیں جسم فروش ہو گئے, کوئی جنگلوں میں چلے گئے اور کچھ کلبوں میں چلے گئے, کچھ نے ماں باپ کو گھروں میں ڈال دیا اولڈ ہومس کے نام پر, اور کچھ نے بچوں کو بیبی سٹنگز میں ڈال کے اپنے آپ کو اور مال کمانے کے لیے لگا دیا, کیونکہ ہمیں اب بیبی سیٹر کا بھی خرچہ دینا ہے. حیرت نہیں ہوتی جب لوگ اس لیے بھی ایکسٹرا کام کرتے ہیں کہ بیبی سیٹر کی بھی تو تنخواہ دینی ہے نا, اور بچے کو رول دیا, اپنا بچہ چھوڑا, اپنا کام چھوڑا, عدل سے ہٹ گئی نا بات. عورت کا مقام تھا گھر بچے ان کا دیکھنا, بچے کو پالے گی, اپنے بچے کو نہیں پالتی. بعض عورتیں جاتی بھی ڈے کیئرز میں جاب کرنے, دوسروں کے بچوں کو یہ پال رہی ہوتی ہیں, اور جو پیسے ملتے ہیں اس میں سے کئی بڑا حصہ جو وہ اپنے بچوں کی بیبی سیٹر کو دے دیتی ہیں. یہ عدل سے بھری بھی بات ہے. کہا یہ دل لو کن سبھی للہ, یہ تجھے اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے. اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ نہیں یہ چلتے, نہیں یہ پیروی کرتے مگر گمان کی, یہ تو ان کے پاس خیال آتا ہے, ہر چند سال کے بعد ایک نیا قانون دے دیتے ہیں. کہ تربیت کا ایک طریقہ سکھایا, چھوٹے بچوں سے کیسے ملو, کیسے بات کرو, پیار کرو ان کو, بہت ہی شفقت دو, تھوڑا بڑا ہو گیا تو اس کے اوپر تھوڑی سختی کرو, اور بڑا ہو جائے تھوڑا اور سختی کرو, اور ذرا جوان ہو تو پھر اس کے ساتھ نرمی کر لو. اسلام نے یہ اصول دیا. آج کے ویسٹرن دور میں کہتے ہیں کہ اگر بچے کو انگلی بھی لگائی تو پولیس آ جائے گی. یہ عدل سے بڑی بھی بات ہے. کیوں؟ کہ یہ تب الزنا, آج نئے نئے باتیں ہو گئی. کسی جگہ ایک کلپ دیکھا تھا, بہت پہلے کی بات ہے, آپ نام جانتے ہوں گے اشفاق احمد ہے, تو ان کی زبان سے جب سنا تھا, ان کا تجربہ تھا, کہتے تھے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ آج کل ماں باپ نے یہ جو شوشہ چھوڑا ہوا ہے کہ بچوں کو کچھ نہ کہو, بچوں کو کچھ نہ کہو, ان کا احساس کمتری آئے گا, پھر ساری زندگی نہیں اٹھیں گے. کہتے میں کسی کے گھر مہمان گیا ہوا تھا, تو بچہ جو تھا وہ بہت ہی بدتمیزی کر رہا تھا, ماں کے سامنے بھی کر رہا تھا, میں بھی تھا, وہ شرمندہ بھی ہو رہے تھے لیکن کچھ کہہ نہیں رہے تھے, اور چپکے چپکے مجھے کہہ رہے تھے کہ بس بچوں کو ٹوکنا نہیں چاہیے, بچوں کو روکنا نہیں چاہیے, اس لیے ہم کچھ نہیں کہتے کہ یہ خوب کانفیڈنٹ ہو جائے. اور اب دیکھو یہ کانفیڈنٹ کے نام پہ لوگ بدتمیز ہوتے ہیں. کہتے ہیں میں برداشت کر رہا تھا, اس بچے نے پکڑ کے میری کوئی چیز ماری, کچھ اس طرح کی بات ہوئی. کہتے تھوڑی دیر کے لیے جو صاحب خانہ تھی وہ اندر گئے, جو نہیں تھے میں اور بچہ اکیلا تھا. کہتے میں نے بچے کو خوب ڈانٹا, اگر اب تم یہاں سے ہی لے نا تو میں تمہیں ٹھیک کر دوں گا. تو کہتے اس کے بعد کیا ہوا کہ بچہ تو یوں بیٹھ گیا کہ جیسے اس کو, کیونکہ اسے کبھی سنی بھی نہیں ہوئی تھی نا ڈانٹ. کہتے اس کے بعد جب بعد میں ماں باپ آئے اندر بیٹھے تو بچہ بڑا چپ چاپ تھا, تو کہتے دیکھا ہم نے اس کو نہیں ٹوکا نا تو یہ خود ہی ٹھیک ہو گیا. اصل یہ بات ہے,
یہ زن کو سمجھیے. دیکھیے آیتوں کا بہترین طریقہ کہ جس کے آپ اپنی اپنی زندگی کو دیکھیں. یہ اٹکلیں ہیں لوگوں کی, بچوں کو ٹوکو نہیں, بیویوں کو نہیں روکو, اس کو نہیں کرو, وہ کام کریں, یہ کام کرے گا, انہوں ملا یا خرسون, یہ تو اٹکل کے تیر چلاتے ہیں. خرسا خار اوسواد, یعنی جیسے ادھر تیر لگ گیا ادھر تیر لگ گیا, یہ اپنی باتیں کرتے ہیں, ان کو اسلام کی بات پہ یقین نہیں. اسلام جو تربیت کے انداز بتاتا ہے ان پہ ان کو یقین نہیں. اسلام بیوی بننے کے جو ادب سکھاتا ہے کہ بیوی ایسی ہو, وہ ان کو نہیں اچھے لگتا. یہ کہتے ہیں بیوی مرد سے بھی زیادہ زبردست ہو. اسلام جو مرد کو ذمہ داریاں دیتا ہے قوامیت کی, یہ کہتے ہیں نہیں, اس کی ضرورت ہی دونوں کام کریں اور دونوں اپنی اپنی شاپنگ خود کریں. یہ صرف ان کی اٹکلیں ہیں. بہکی بھی دکھ رہی ہیں سوسائٹی سے شاید کی روشنی میں. ان نہ ربک ہوا عالم مئی دل انصبیلی ہی, بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے اس کو جو بہکا ہوا اس کے راستے سے. سب بہکموں کو اللہ جانتا ہے. وہ عالم بالمختدین, اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت والوں کو, کون اللہ کے حکموں پہ چل رہا ہے, کون صدق اور عدل کے مطابق کام کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو خوب اچھی طرح پتا ہے. باقی رہ گئی کہ میجورٹی از ناٹ اتھارٹی. ساری دنیا مل کر ایک قانون بنا دے, اگر وہ اسلام کے مطابق نہیں, اللہ کے حکموں کے مطابق نہیں, تو مان لیجئے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. یہاں سے پتہ کیا چلا کہ جمہوریت کچھ نہیں ہے. ہاں اگر کسی معاملے میں اللہ کا حکم بھی وہی ہو جو بہت سارے لوگوں کا معاملہ ہے, نو پرابلم, ویل اینڈ گڈ. ایک بندہ ابو بکر صدیق کو چن لے یا ایک لاکھ لوگ چن لے, نو پرابلم. ابو بکر صدیق جب تک ہے تو ٹھیک ہے, اکثریت کچھ نہیں. اللہ ہمیں شہر سے نکال رہا ہے, کیونکہ آج ہمارا بھی سب سے بڑا جو بت ہے نا وہ اکثریت ہے. لوگ کدھر چل رہے ہیں, معاشرہ کدھر چل رہا ہے, خاندان کدھر چل رہا ہے, وہ کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں. اگر اکثریت کو معیار بنائیں گے تو یاد رکھیں کہ حق چھٹے گا ہاتھ سے. اگلی آیتوں میں بھی اس پہ تھوڑی سی بات ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ. تو پتا کیا چلا کہ تھوڑے بھی ہوتے ہیں نا تو وہ چل جاتے ہیں. اب دیکھیے کہ صحابہ کرام کتنے تھے, ایک مٹھی بھر. اس وقت کی بھی آبادی کے مقابلے میں صحابہ کرام کو رکھے تو ایسے ہی ہوں گے جیسے ہر ایک دو لاکھ کے مقابلے میں کوئی ایک آئے. کئی لاکھ کے مقابلے میں ایک ابوبکر, دوسرے دو تین لاکھ کے مقابلے میں عمر فاروق, تیسرے تین چار لاکھ کے مقابلے میں عثمان اور علی, اور چلتے گئے. لیکن ان تھوڑوں نے کتنی بڑی تبدیلی پیدا کی. پتہ کیا چلا کہ کوالٹی از دا تھنگ, کوانٹیٹی کو مت دیکھو. آج دنیا میں چونکہ ہم مادہ کی طرف چل رہے ہیں نا تو کوانٹیٹی کو دیکھنا ہے. جس کے پاس مال ہوتا ہم کہتے ہیں یہ ٹھیک ہی ہوگا, اس کا یہ سارا کام اچھا ہی ہوگا, تو اللہ تعالیٰ ایسی ساری چیزوں سے منع کرتے ہیں. اب اس کے بعد کچھ ایسی خواہشات کی بات ہے جس کا پیچھے تذکرہ ہوا کہ اکثریت آپ کو حق سے ہٹانا چاہتی ہے. اس کا تذکرہ ہم دیکھیں گے آیت 118 سے 121 تک. فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, بس تم کھا لو اس میں سے جس پر اللہ کا نام لے لیا, یعنی جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا ہوا اس کو کھا لو. مراد یہ کہ حلال کر لو جانور کو. ان کنتم بھی آیاتی ہی مؤمنین, اگر ہو تم اس کی آیتوں پر ایمان لانے والے. اب کیا اس کا ترجمہ ہوگا مؤمنین کا, اگر ہو تم اس کی آیتوں پر ایمان لاتے؟ نہیں, یا فیل نہیں ہے اس سے. میں مؤمن کی جمع مؤمنین, اگر ہونے والے, یہ نہیں لکھیں گے ایمان لانا. اگر تم اس پر ایمان لاتے ہو. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, اور تمہیں ہو کیا گیا کہ تم نہیں کھاتے اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا. وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ, جبکہ وہ تفصیل سے بیان کر چکا جو تم پہ حرام ہے. یعنی حلال اور حرام کی باتیں بیان ہو گئی. کہاں بیان ہوئی ہیں بھائی؟ سورۃ مائدہ میں اللہ نے کھول کے بتا دیا یہ میتہ ہے اور یہ جو ہے یہ حلال ہے. اب تم ان باتوں کو سمجھنے کرنے کے باوجود بھی تم اس طرح کیوں کرتے ہو کہ نہیں کھاتے؟ ہاں مگر ایسی صورت ایک ہے کہ جس میں تم اس کو کھا سکتے ہو جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا. الا مستررتم الی, مگر جس پہ تم مجبور کر دیے گئے ہو. استرار, مستر ہونا, کہ جب تم مجبور ہو جاؤ تو پھر اس وقت تم کر لو, پھر تم کھا سکتے ہو, پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس کا روٹ دیکھیے, دعاد رو رہا ہے, توئے نہ کیجیے گا. استرار کا لفظ جو ہے نا توئے, اس میں ایکسٹرا ہوتی ہے لفظ کو واضح کرنے کے لیے. اصل لفظ تو یہ جو ضرر ہے, ہمارے اردو میں بھی بولتے ہیں نا اللہ بے درن, تو دعاد رو رہا ہوتا ہے کہ اگر تم مجبور ہو جاؤ, یعنی کیسی مجبوری ہے کہ جان جانے کی بات ہے, اب اس وقت تم اگر کھا لیتے ہو تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اس کے برعکس وان کثیرن, اور بے شک بہت سارے. دوبارہ دیکھیے کثرت کی بات آ گئی, کیونکہ مکہ کا پورا معاشرہ اسی رسم کا شکار ہو چکا تھا جس کا تذکرہ اس آیت میں آ رہا ہے کہ ان کثیرن, بے شک بہت سارے. لا یضلون, البتہ ضرور بہکا دیں گے, بِأَحْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اپنی خواہشات کے ساتھ بغیر علم کے، یعنی بغیر تحقیق کے صرف خواہشوں کے پیچھے لگا کر یہ لوگ تمہیں بہکا دیں گے. اس کے برعکس اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے حد سے بڑے ہوئوں کو. اس اگلی آیت میں بھی بیسیکلی یہی چیز ہے، لیکن میں تھوڑا سا آپ کو اس کا خلاصہ دے دوں پھر آگے چلتے دیں گے. مکہ والے ایک اعتراض کرتے تھے مسلمانوں پہ، جیسے آج ماشاءاللہ مسلمانوں پہ بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں، انگلیاں اٹھتی ہیں اور لوگ بہت ساری باتیں کر کرا رہے ہوتے ہیں نا. تو مکہ کے جو کفار تھے ان کا مسلمانوں پر ایک اعتراض تھا. بظاہر وہ اعتراض بہت عقل مندی کا لگے گا آپ کو، اس لیے ذرا کیئرفلی سنیے گا. کہنے لگے کہ مسلمان عجیب لوگ ہیں، جس جانور کو اللہ مار دے، یعنی خود ہی مر گیا ایک جانور، آ چلتا گر گیا، بیمار ہو گیا، مر گیا، جس جانور کو اللہ مار دے اسے تو نہیں کھاتے، کہ جی یہ میتا ہو گیا، یہ مردار ہے، یہ نجس ہے، اور جسے یہ خود ذبح کر لیتے ہیں کہتے ہیں یہ حلال ہے. لو جی کتنی پیاری لگ رہی ہے، بندے کی کھوپڑی گھوم جاتی ہے اگر وہ پوری بات نہ سن رہا اور آدھی سن رہا اور اس کی توجہ کہیں اور ہو. لیکن آپ دیکھیے کہ اس بات سے اللہ نے قرآن پاک میں، یہ اگلی ساری آیتیں 121 تک اسی موضوع پہ آئیں گی، کہ دیکھو مسلمانوں کو ان کے دین کے بارے میں کتنے شبہ ڈالتے ہیں. کہتے ہیں واہ، آج بھی دیکھیے کسی کو پیٹیں گے بات تو بڑی سچ ہے، حالانکہ یہ نہیں پتا کہ کوئی جانور خود مرا ہے یا آپ نے چھری سے کاٹا ہے، دونوں سے مارا تو اللہ نہیں ہے، ایک میں آپ کو استعمال کیا، ایک میں آپ کو استعمال نہیں کیا. تو اس طرح کے پروپیگنڈے اسلام کے بارے میں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یاد رکھو یہ شیطان کی باتیں ہیں، تم سیدھی سادھی باتیں سن چکے، تم نے سورۃ مائدہ پڑھ لی، تم نے یہ چیزیں دیکھ لی، آج ہمارے لیے بات ہے. اس وقت تو بعد میں نازل ہوئے تھے یہ قیامت، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میں نے حلال کو حلال کر دیا، حرام کو حرام کر دیا. کیا اب کوئی گنجائش رہتی ہے خواہشوں کے پیچھے لگ کے میکڈونلڈ کے چکن کو تم جائز کرنا چاہتے؟ تم کہتے ہو کہ کینٹکی کھائے بغیر ہمارا اندر کا نظام ٹھیک نہیں رہتا، اس کی خوشبو اچھی نہیں لگتی. جب ہو چکیا حد فصل لکم ما حرم علیکم، کھول کے بیان کر دیا. دیکھیں کوئی چیز شریعت کی ایسی حرام نہیں جو شبہ میں رکھی ہو، وہ تو مطلب شبہ والی چیزوں میں آ جاتی ہیں. کلیئر، الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح حرام بھی واضح، اور بینہما مشتبہات، درمیان میں کچھ شبہ کی چیزیں ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اب تم ان چیزوں پہ نہیں آؤ گے. ساری آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں کی خواہشوں پہ نہیں چلنا، ان کی باتوں کو نہیں کرنا. چلے کل وہ تو اس طرح کی باتیں کرتے تھے نا، آج لوگوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑا ہوا اسلام کے نام پہ، اور وہ کیا ہے؟ اینیمل رائٹس. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت کا فیشن کیا ہے؟ ہمارے بچے گوشت نہیں کھاتے، وہ کہتے ہیں ہمیں ترس آتا ہے جانوروں پہ. تو آپ جانوروں کو کیا کریں گے بھائی؟ پھر سبزی پہ درس نہیں آتا آپ کو جو زمین سے اترتی آپ اتنی. آج اینیمل رائٹس کے نام پہ لوگوں نے ذبح سے، گوشت کھانے سے منع کر دیا، کہتے ویجیٹیبل کھاؤ، تم یہ کھاؤ وہ نہ کھاؤ، یہ نہ کھائے وہ نہ کھائے. اب سوچیں ذرا، ساری دنیا کے لوگ گوشت کا انکار کر دیں، کیونکہ شریعت تو ساری انسانیت کے لیے ہے نا، کوئی چار چھ لوگوں کی تو نہیں. اب اتنی بکریوں کا آپ کیا کریں گے؟ آپ کہتے کہ جو جانور حلال ہیں کھانے ان کی تعداد کتنی جلدی بڑھتی ہے. بکری ایک وقت میں شاید ایک سے زائد بچے بھی دیتی ہے، دیتی کہ نہیں؟ اب آپ دیکھیے کہ گائے کو دیکھ لے، بکری کو دیکھ لے، کتنا ہے. اب جب بکریاں بہت ساری ہوگی، چلے مزہ دیکھ رہے ہیں، اب اس کا اگلا اثر کیا ہوگا؟ وہ سارا آپ کا گرین فوڈ کھا جائیں گی، اب آپ کو تو سبزیاں بھی نہیں ملی، نہروں کا پانی وہ پی جائیں گی، اب کیا کریں گے؟ بکری آپ نے نہ کھائی، اب ہوا کیا کہ دوسرے طریقے پہ معاملہ یہ ہوا کہ آپ بس پیچھے ہو گئے. یعنی فطرت کے قانون کو توڑتے ہیں. تب دیکھیے جب لوگ فارغ بہت رہتے ہیں نا، تو اس قسم کی بہت ساری باتیں سوچتے ہیں. ایسی باتیں کر کر کے یہ لوگوں کو اسلام کے خلاف کرتے تھے، اور ایسی باتیں کرتے تھے کہ دیکھو یہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے، اس طرح کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ان کی باتوں میں آ کر یہ کچھ نہ کرو. اور اس میں ایک اور اشارہ بھی ہے کہ کچھ جانوروں کو مذہب کے نام پر نہیں کھاتے تھے، جیسے آج ہندو گائے کا گوشت نہیں کھاتے. میں اکثر سوچتی ہوں کہ ان کے ملک میں جو گائے ہیں پھر ان کا کیا ہوتا ہوگا، کچھ مجھے پتا نہیں ہے. جسٹ میرے ذہن میں ایک تجسس کی بات آئی ابھی بات کرتے ہوئے، کہ جتنی وہاں گائے ہیں اگر ہندو لوگ گائے کا گوشت نہیں کھائیں گے تو گائے کی تعداد تو بڑھتی جائے گی نا، کیا کریں گے پھر؟ اس کو گائے کا دودھ پی لیں؟ مجھے کچھ اس کی ڈیٹیلز نہیں پتا، لیکن آپ سوچیے کہ یہ فطرت کے خلاف باتیں. یہ تو ایسے کہ آپ کے گھر میں کرسی میں زیادہ آپ کہتے ہیں نہیں میں نہیں بیٹھتی، دیکھو میری کرسی دب جائے گی، میرا اتنا وزن ہو گیا ہے، یہ کرسی ڈھیلی ہو جائے گی، اور دیکھو ٹیبل پہ میں نے اتنا سامان رکھا ہوا ہے، ہائے بےچارا ٹیبل. عقل کو بات سمجھ آتی؟
ہائی میں زمین پہ نہیں چلتی، میرا وزن ہے زمین پہ ہوگا، تب ہواؤں میں اڑیے پھر خیر سے. اللہ نے ہر چیز کو بنایا ہوا ہے. ہاں آپ سوچیں کوئی کام آپ کریں، پہلے محنت کریں، تیاری کریں، اور اس کے بعد آپ کہیں کہ نہیں 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 اس پہ ظلم ہوگا. یہ آج کے لیٹسٹ فیشن والے اعتراضات ہیں جو اسلام پہ بھی ہو رہے ہیں. اللہ کرے وزرو ظاہر الاسمی و باطنہ ہو، چھوڑ دو ظاہری گناہوں کو بھی اور باطنی گناہوں کو بھی، یعنی نہ ان باتوں کو ڈائریکٹلی دین کے اندر لاؤ اور نہ انڈائریکٹلی لے کر آؤ، ایسی باتیں نہ کرو. اس آیت کے بارے میں آتا ہے کہ کفار مکہ کا ایک نظریہ کیا تھا، کیونکہ یہاں بات ہو رہی ہے کھانے پینے کی، جب بندہ کھاتا پیتا ہے تو اس کا بہت زیادہ اثر انسان کے طرز زندگی پہ آتا ہے. اب ہوا کیا کہ جب ایک طرف تو انہوں نے اس قسم کی پابندیاں لگا دیں، اس قسم کی باتیں کر دیں، تو اس کے نتیجے میں ہوا کیا کہ ان کے اندر بہت ساری ایسی خرابیاں آ گئیں. اسی میں سے ایک ایسی خرابی آ گئی جس کے بارے میں وہ کیا کہتے تھے کہ زنا کا فعل چھپ کے کر لو. پہلی بات، ظاہر کرو گے تو گناہ، اکیلے میں کر لو گے تو گناہ نہیں. دوسرا ان کا نظریہ کیا تھا کہ لڑکی لڑکا آپس میں اگر مطمئن ہے، خوش ہیں، تو حرج کوئی نہیں، اس کو وہ لیگل کہتے تھے. لیکن اگر دونوں میں سے کوئی ایک فورس کرتا ہے، جبر کے ساتھ کوئی ایسا کام کرتا ہے، پھر گناہ. آج بھی ایسے ہی کہ نہیں، کہتے ہیں بوائے فرینڈ شپ گرل فرینڈ، اپنی مرضی سے رہتے ہیں، عقل دی ہے ہمارا اپنا جسم ہے. ہاں اگر کوئی راہ چلتے آپ کو چھیڑے کو ریپ کرنا چاہے تو اس پہ تو لڑکیاں بھی چیخیں گی اور پولیس بھی آ جائے گی. بالکل دور جاہلیت ادھر آ گئی. اللہ نے یہاں کا وزر و ظاہر اور اسمی و باطنی نہ ہو، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو، باطنیوں کو بھی چھوڑ دو. مطلب کہہ کے ہر قسم کے گناہ کو چھوڑ دو، خاص کا تعلق دل سے ہے، زبان سے ہے، جسم سے ہے، شرمگاہ سے ہے، کسی مجمع میں کرو، لوگوں کے سامنے کرو. کیونکہ گناہ جو ہوتا ہے نا، یا تو اپنی ذات یا سوسائٹی، ان کے حقوق کو پامال کرنے کا نام ہے. جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے نا، تو اس کے ساتھ ضرور ہی وہ اپنا بھی نقصان کر رہا ہوتا ہے اور دوسروں کا بھی کر رہا ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں دل سے بھی برائی کی محبت نکال دو، اللہ کی حلال کردہ کو حلال سمجھو، اس کے حرام کو حرام سمجھو. پیچھے والے ٹاپک سے اس کا تعلق لے لیں تو بھی یہ بات ہے کہ اس قسم کی باتیں کر کے ظاہری یا باطنی چیزیں نہ لوگوں کے اندر عام کر دو، کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر دو معاملات ہو جائیں کہ اکیلے میں تو کھا لیتا ہوں اور دوسروں کے سامنے نہیں کھاتا. اگر کوئی ایسی دوگلی پالیسی رکھے گا تو ان الذین یکسبون الاثم، بے شک جو لوگ کماتے ہیں اس میں، دیکھیے قصب کی بات ہے، یعنی ایسے پتا چلتا ہے کہ قصب ہوتا ہے یہ بھی، اسم جو ہوتا ہے یہ گناہ ہوتا ہے، اور بڑے ارادے کے ساتھ انسان اس طرح کرتا ہے کہ جو کماتے ہیں وہ گھڑتے تھے. پھر لفظ آگے یقدری، فون پیچھے گزر گیا نا، قرفا سے گھڑنا، چھیلنا، یعنی یہ لوگ جس جس طریقے سے غلط کاموں کو صحیح کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان کی خوب پتا ہے. ایسے لوگ جو کر رہے ہیں چیز کی، اللہ تعالیٰ کو خبر موجود ہے، اور یہ سب کچھ کل قیامت کے دن اس کی پوچھ ہوگی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بندے کے دل میں بھی جو بات ہوتی ہے کل قیامت کے دن، اگر انسان نے اس کو اپنے دل میں رکھ کر اس کے اوپر ایکشن لیا تو اس کی بھی پکڑ ہوگی. ساری چیزوں کو اپنے سامنے رکھو، دین کو سمجھو، اچھے طریقے سے کام کرو. دین کو ایک کا حکم کا نام نہیں ہے، بلکہ پورا ایک وے آف لائف ہے. اللہ کے حلال کو حلال سمجھو، اس کے حرام کو حرام سمجھو. اپنی مرضی سے دین کے اندر نئی نئی باتیں نہ نکالو. ایک اور ان کی چیز تھی، اس کا بھی تذکرہ آگے آگے آیت 121 میں، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس میں سے بھی نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا. یعنی بتوں کے نام پہ کچھ ذبح کرتے ہو اس کا تو نہیں کھانا، وہ تو ڈن ہے، لیکن جس پہ کچھ نہیں پڑا جاتا اس کو بھی نہ کھاؤ. آج کے دور کے فتنے کا جواب ہے. آج کے دور میں آپ کو پتا لوگ کیا کہتے ہیں، جن کو کھانا ہوتا ہے نا ریگولر سٹور کا میٹ، کٹا ہوا جو گوشت، وہ یہ آج پڑھتے ہیں. مطلب اس آیت کا اپوزٹ آپ کہہ لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس پہ کسی کا نام تو نہیں لیا گیا نا، کسی بت کا نہیں لیا گیا، جیسس کا نہیں لیا گیا، چلو مان لیا اللہ کا نہیں لیا گیا، بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہہ کے ذبح نہیں کیا، یہ نہیں ہوا تو کسی اور کا بھی تو نہیں لیا نا، تو کھا لو. تو اللہ کرے لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس کو بھی نہ کھاؤ جس پر کسی کا بھی نہیں لیا گیا، اللہ کا نہیں لیا گیا. وانہ لفسق، کیونکہ یہ فسق ہے، یہ گناہ. کیوں لیتے ہیں اللہ کا نام؟ پیچھے بھی میں نے تذکرہ کیا تھا ہلکا سا کہ جانور اللہ کے ہیں. جس کسی کی چیز آپ لیتے ہیں نا، پوچھتے ہیں یہ میرا پین ہے آپ لینا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کین آئی ہیو دس، مے آئی ہیو دس، کیا میں آپ سے یہ پین لے لوں؟ میں کہتی ہوں جی ضرور، شیور، آپ لے لیجئے، استعمال کر لیں، یہ میری اجازت ہے نا. یہ جانور اللہ کی مخلوق ہے،
ہم اس کو کھانا چاہتے ہیں تو ہم بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مے آئی ایٹ اٹ، کین آئی ڈو اٹ، ٹیک اٹ، کیا میں اس کو لے لوں، کیا اللہ تعالیٰ یہ میں کھا لوں. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں دنیا میں جو ذات کسی دوسرے کا حق نہیں لینے دیتی کیا اللہ کے مال کو ہی ہم لے لیں؟ تو یہاں بتا دیا کہ کسی بت کا نام لے رہے ہو یا کسی کا نہیں لے رہے، نہیں کھاؤ گے. اب دیکھیے کہ اللہ کا نام لینے سے کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں. پہلی چیز تو وہی بات جو ابھی بتا دی کہ اس سے اجازت لے لی اللہ تعالیٰ سے. دوسری بات اس سے جانوروں کی جان کی حرمت کا پتہ چل رہا ہے کہ جانوروں کو ایسے نہ پکڑ کے لے جاؤ جیسے انسانوں کو ہم راہ جاتے نہیں مار سکتے نا، اس طرح راہ جاتے جانوروں کو بھی نہیں کاٹو، پہلے اللہ سے اجازت لو. حرمت جان اس میں سے آپ کو دکھتی ہے کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کی اجازت سے لو. پھر ایک اور وجہ اس میں فائدہ جو ہوگا وہ کیا ہے کہ برکت ہوگی. نہیں لیں گے اللہ کا نام تو برکت سے خالی ہو جائے گا. کوئی ارادے کے ساتھ نہ کرے لیکن بھول چوک میں اگر بسم اللہ اکبر نہیں کہہ پا رہا یا بھول گیا یا کوئی ایسا معاملہ ہو گیا لیکن اس کے دل میں یہ چیز تھی، اس کے بارے میں کیا کریں؟ تو اس میں مبصرین علماء کرام کی دو رائے ہیں. یہ کہتے کہ نہیں، اس کے دل میں تو بسم اللہ تھی نا، اگر وہ پڑھتا تو پڑھتا، اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہہ دیا کہ میری امت کے اوپر بھول اور چوک معاف ہے تو اس کو کھا لیا جائے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جب گوشت آتا تو اب اللہ کے نبی سے کہتی کہ بعض دفعہ ہمیں ایسے لوگ تحفے میں گوشت بھیج دیتے ہیں جو نیو مسلم ہوتے ہیں. اب ہمیں نہیں پتا کہ ان کو شریعت کی باتیں پتہ ہے، عمل کیا انہوں نے کیسے کیا، اب کیا کریں؟ کہتے تو ہے ہم نے کیا لیکن پتہ نہیں کیا نہیں. میں اس کو یوں سمجھتی جیسے آپ کو بچہ لا کے پانی کا گلاس دے دے تو آپ کے دل میں آخری وقت تک شبہ ہی ہوتا ہے، پتہ نہیں اس نے انگلیاں نہ ہاتھ ڈالے اندر، پتہ نہیں اس نے ہاتھ دھوئے تھے کہ نہیں، پتہ نہیں گلاس دھویا تھا نہیں. اب وہ بےچارا کہہ رہے نہیں. اس صورت میں کیا کرو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عائشہ اللہ کا نام لے کر اس پہ پھر کھا لو. اب اس بات کو لوگ دلیل بنا کے کہتے ہیں ہم یہی کر کے تو ہم کھا لیتے ہیں ریگولر سٹور کا، تو بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا اللہ کے نام پہ. ہاں اس کو آپ وہاں لا سکتے ہیں جہاں کوئی مسلم ہے، حلال گوشت کی دکان ہے، بچر شاپ ہے، وہ حلال کہہ کے بیچ رہا ہے. ہر تھوڑے دن بعد شہروں میں شور مچا ہوتا ہے اس کا حلال نہیں، اس کا حلال نہیں، وہ تو فیسٹا سے لے لیتا ہے، وہ ایچ ای بی سے لیتا ہے. تو بھائی اگر تمہیں کسی مسلمان نے کہا ہے کہ میں نے کیا تو پھر بسم اللہ پڑھ کے کھا لو. شک پڑ رہا ہے اس سے اچھی چیز ہے جس پہ شک سے پاک کے کر لو. مومن ہمیشہ اپنے ایمان اور تقوی کے مطابق معاملات کو کرتا ہے. کہیں ایک سامنے بیٹھ کے سلاٹر کر کے دے رہا ہے، جا کے وہاں لے آؤ تھوڑا سا شک. لیکن مہنگا کوئی بات نہیں، لے لو تھوڑا سا مہنگا لے لو، تھوڑا دور جانا پڑتا ہے چلے جاؤ کم کھا لو، ایک دفعہ جاؤ لے کے آ جاؤ. جتنا ایمان تقویٰ ہوگا اتنا ان چیزوں میں انسان سیریس ہوگا. لیکن لوپ ہولز لیتے ہوئے آپ ایسی چیزوں کو آپ الاؤ نہیں کر سکتے اپنے لیے کہ اب انہوں نے کہا وہ تو کہیں، وہ تو شک کی بات کہ وہ تو یقیناً کہہ رہے ہم نے گوشت گردن نہیں کاٹی، ہم نے اس کا خون نہیں بہایا، ہم نے اللہ کا نام نہیں لیا. تو کیا پتا چلا کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ لے لو، اگر کوئی کہتا ہے تو کر لو. اب دیکھیں کہ یہاں میں اس مسئلے کو جو چھیڑا ہے تو اس کی اوپر ہی اگر آپ بات کر لیں، پاکستان میں اگر جہاں 110% آپ کو لگتا ہے کہ حلال گوشت ملتا ہے، رائٹ اور رانگ دعویٰ تو یہی ہے نا. سعودی عرب کی بات اس لیے نہیں کرتی کہ وہاں تھوڑا سا سسٹم فرق ہے کیونکہ وہ زیادہ مشینوں میں اور وہاں الحمدللہ کچھ نہ کچھ اویئرنیس ہے. آپ بتائیے کہ آپ اپنے گاؤں یا اپنے شہر کی ایک دکان کے کسی قصاب سے جا کے گوشت لے کے آتے اور وہ کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر آپ کے سامنے پڑھ دیتا، سچ بتائیے کہ آپ کو پتا کہ وہ شخص پانچ وقت کا نمازی ہے؟ ہو سکتا ہے اس وقت جنابت صحیح ہو، اس کو غسل کرنا آتا ہے کہ نہیں؟ بس اتنے جاہل ہیں ان کو تو دین ہی نہیں پتا. تو کیا کرتے ہیں پھر آپ وہاں فتوا دیتے ہیں جا کے؟ یہ ایسی ساری صورتوں میں اللہ نے ایک بیچ کا راستہ رکھ دیا کہ تم اس کے اوپر اللہ کا نام لے لو. پھر جس کو بات نہیں سمجھ آتی اس اندر کہ اس کو سمجھنی نہیں، سمپل سی بات ہے، ورنہ بات بہت واضح ہے، بالکل سمپل ہے. اور آپ دیکھیں گے جو ہم کھاتے ہیں اس کا ہمارے دماغوں پہ اثر ہوتا ہے. جو اس قسم کا میٹ کھاتے ہیں ان کی سوچ بدل جاتی ہے، ان کے طور طریقے بدل جاتے ہیں، ان کا بیہیویئر بدل جاتا ہے. آج بھی آپ کو پتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں طریقہ علاج میں آگے آپ کی پرسنالٹی ہے. آپ جانتے ہیں نا ہر بندے کی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے. آپ کے دو بچے ہیں دونوں کی فرق ہوگی، ایک شرمیلا ہے ایک بریو ہے، ایک بہت ٹاکیٹو ہے ایک کم ہے. آج کے دور میں اب اس قسم کی دوائیاں اور ایسی مارکیٹ کے اندر ڈرگس آ گئی ہیں کہ آپ اپنے اس بچے کو پلائیں تو شرمیلا ہے، پلاتے رہے وہ دوا پلاتے رہے تو آپ دیکھیں کچھ مہینے کے اندر وہ بالکل بریو ہو جائے گا، اور آپ کو بہت بولڈ اس کو پلائیں گے تو وہ شرمیلا ہوگا. آپ دیکھیے آنے والے وقت میں اب لوگ جتنا ڈاکٹروں کے پاس شوق شوق سے جاتے ہیں اب یہ بھی جائیں گے. ہم جب شوق کو مجبوری بنا لیتے ہیں نا، ابھی چھینک بھی نہیں آئی اور ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئے کہ چھینک آنے والی تھی. خون نکلنے والا تھا، پلیز پٹی باندھ دے، بعد میں باندھنی پڑے گی. اتنے جب ہم حفظ ماں تقدم کے طور پر ڈاکٹرز پہ جاتے ہیں نا، میرے اس بات سے ڈاکٹرز تو بڑے ناراض ہوتے ہوں گے، یہ مجھے یقین ہے، لیکن پھر بھی میں وہی کہوں گی جو میں اپنے لیے سچ سمجھتی ہوں، کہ جب ہم ہر لمحے ان چیزوں پہ پڑے رہتے ہیں نا، ڈاکٹر ڈاکٹر، اپوائنٹمنٹ چیک اپ، ڈاکٹر یہ وہ، اپنی نانی اور دادیوں کو ہم سوچ لیں، اپنے باپ اور دادا اور ان کے بڑوں کو سوچ لیں، لیکن میں صرف آپ کو اشارہ دے رہی ہوں کہ آنے والے وقت میں دیکھیں، یہ بھی مجبوری ہوگی، بچہ پیدا ہوا ہے، یہ بہت ایکٹیو ہے، کچھ ایسا کچھ مہینے کا ہوا، چلو اب لے گئے، جاؤ جی اس کو شرمیلا کر دو، اس کو کم شرمیلا کر دو، اس کو یہ کر دو، آپ دیکھیں، اور آپ اس کو مجبوریوں کے نام پہ کریں گے، اور ہم ہی کریں گے، اور قرآن پڑھنے والے ہی کریں گے، کیا کریں، سب کر رہے ہیں مجبوری، اور دیکھو نا پھر پرسنالٹی کا پاک صاف چیز، اس کے اندر جتنی چیزیں انڈیوس کریں گے آپ سمجھ نہیں سکتے کہ اتنا اس کی طبیعت میں آپ کے کتنا اثر آئے گا. جو لوگ اپنے آپ کو بالکل نیچرل رکھتے ہیں، بیماریاں بھی آتی ہیں، چلیے لفٹ ہی نہیں کراتا کوئی بیماری کو، ہو کیئر، ہو گئی ہو بیمار، چپ ہو جاؤ گی ٹھیک. آپ دیکھیں آپ ذرا بچے کو اگنور کریں، بخار ہوگا، رات کو رہے گا، اگلے دن تھوڑا سا نیچرلی اس کے جسم پہ ہوگا، آپ وہی طریقہ کریں جو ہے، اس کو کسل دیں، اس کو ذرا ٹھنڈا پانی پلائیں، آپ دیکھیں گے وہ ٹھیک ہو جائے گا. جس چیز کو ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں نا، دیکھتے رہتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتی. تو بہرحال یہ تو ایک سائڈ کی بات تھی، لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسے معاملات میں یہ معاملات ہو رہے ہیں کہ لوگ اللہ کے معاملے میں باتیں کرتے ہیں. کہا وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، یہ فسق ہے، نافرمانی ہے، اللہ کے دین کو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھنا ہے کہ تم اس کو بھی کھا لو جس پہ اللہ کا نام نہیں. لیکن وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور بے شک شیاطین وہی کرتے ہیں یا خیال ڈالتے ہیں اپنے دوستوں کے دلوں میں، کیا کیوں، لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ تم سے جھگڑا کریں. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم ان کا کہنا مان لو گے، ان کی باتوں میں آ جاؤ گے، تو اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو بے شک تم بھی اس وقت مشرک ہی ہو جاؤ گے. اب یہاں بالکل وہی بات، جو جملہ ان کا تھا نا کہ اللہ کے مارے کو تو نہیں کھاتے اور اپنے مارے کو کھاتے ہیں، اللہ اس کو شیطان کی وحی کہہ رہے ہیں. لفظ وحی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خفیہ اشارہ، دل کے اندر کوئی بات ڈال دینا، کوئی ایسی بات کہہ دینا کہ جو مطلب دوسری طرح سے ہوئی ہو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو اس طرح کی اٹکلیں سکھاتے ہیں نا، جس کو تم کہتے ہو واو ویری جینیس، حلال یقین کر لینا، اس سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے. یعنی اللہ نے ایک چیز کو حرام کیا، آپ اس کو حلال کر رہے ہیں، تو بس سمجھ لیجئے کہ مشرکین میں نام آ گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تم تو اس کے اندر مشرک بن جاؤ گے، شریک کر لو گے اس چیز کو. اللہ کے دین میں اللہ کے حکم کو چھوڑنا اور دوسرے حکم کو مان لینا اور اللہ کے سوا دوسرے کو حاکم قرار دینا، یہ شرک قرار پاتا ہے. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو بعض دفعہ شعوری طور پہ کیا جاتا ہے، بعض دفعہ غیر شعوری طور پہ کیا جاتا ہے. پھر یہاں دیکھیں کہ وہی کا لفظ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ خفیہ اشارے کے لیے ہوتا ہے، نبی کے پاس آتا ہے تو وہ اشارہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس کو اس لیے اس کو ہم وحی الہی کہتے ہیں. لیکن یہاں یوں ہونا کا مطلب کیا ہے کہ شیطان وحی کرتے ہیں، شیطان کی بھی وحی ہوتی ہے، یعنی وہ بھی چپکے چپکے خیال ڈالتا ہے، بس بسے ہیں، کسی کا مذاق اڑانے کی بات، اسلام کے اوپر باتیں کرنے کی بات، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وحی ڈالتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ تم سے جھگڑا کریں. کیا جھگڑا تھا ان کا؟ جھگڑا کیا تھا؟ وہی بات کہ اللہ کے مارے کو حرام کرتے ہیں اور اپنے مارے کو جائز قرار دیتے ہیں. اب دیکھیے کہ کل کے دور کے تو جھگڑے اس طرح کہتے ہیں نا نیچرل چیزوں میں، آج بھی اس طرح کی وحیاں اور ایسی انسپریشنز شیطانوں کی طرف سے لوگوں کے دلوں میں بہت آتی ہیں. مثلا آج لوگوں کی بھرپور کوشش کیا ہے کہ شراب کو حلال کر لیں، اس کے فوائد پر بحثیں ہوتی ہیں. ریڈ وائن پیو، اس سے خون بڑھتا ہے اور کیونکہ اس میں انار کا جوس ڈالا جاتا ہے، تو بھی تم انار کا جوس ہی پی لو، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تم نے اس کو گندی چیز کے ساتھ ملا کے پینا ہے. اور سور کا گوشت پہلے تو گندا تھا، کیچڑ میں رہتے تھے، اب تک ماشاءاللہ بہت اچھے ان کو فارمز میں ریز کیا جاتا ہے، تو اب تو وہ بہت پاک ہو گیا، اب اس کو کھا لو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے کہ اس کو تم چھوڑ دو. اب دیکھیے کہ اسلام ایک مزاج دیتا ہے اور کفر ایک دوسرا مزاج دیتا ہے. کچھ ایٹیکیٹس اسلام کے نام پہ ہماری زندگیوں میں آنے چاہیے جو نہیں آتے. مثلاً حکم کیا ہے؟ کھانا کھا رہے تھے، کھانا کھاتے کھاتے ہاتھ سے لقمہ گر گیا. اسلام کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ پڑھو اور اس کو کھا لو، بٹی لگ گئی تو جھاڑ لو، اور اس میں کوئی ایسی چیز ہوگی اس کو کھا لو. کتنے ہیں جو کھاتے ہیں؟ کہتے ہم اتنے بھوکے ہیں، ہم تو عام رکھا ہوا نہیں کھاتے، بچتا ہم کہتے اس کو پھینک دو. حالانکہ آپ کو ہوتا ہے کہ شیطان اس لقمے کو ہمارے ہاتھ سے گرا دیتا ہے جس میں برکت زیادہ ہوتی ہے. وہ لقمے جس میں کچھ برکت زیادہ وہ چاول کے کھانے دانے بیچ میں چھڑوا دیتا. اب سائنس کہے گی تو ہم کھائیں گے, پلیٹیں صاف کریں گے. اسلام کہتے ہیں انگلیوں کو چاٹ لو. اب کہتے ہیں ہائے کتنے بیکورڈ ہیں, دیکھو بڑی فائیو سٹار ہوٹل میں بیٹھے تھے, اتنی بڑی محفل تھی, اب ذرا تصور میں لائے نا, بڑے سوٹڈ بوٹڈ شخص بیٹھے ہیں اور وہ انگلی چاٹ رہے ہیں تو لوگ کہیں گے دیکھو ان سے زیادہ بھی کوئی تھرڈ کلاس پرسن ہوگا. پرسپشن چینج ہو گیا, حکم الجاہلیہ اتنی آ گئی کہ دوسری طرف اسلام دب کے رہ گیا. تو یاد رکھیے کہ جب کوئی بندہ اسلامی طریقوں کو بیکورڈ نہ سمجھے اور دوسرے طریقے جس کو دوسرے کے آدھا کھاؤ چھوڑ دو, ایک دفعہ کھانا کھایا اپنا ہی گلاس پیا اس میں دوسرے دفعہ نہ پیو. بفے سسٹم میں کیا ہوتا ہے, آپ پلیٹ کھا رہے ہیں نا کچھ کھانا, آپ کچھ اور لینے گئے اتنی دیر میں بہرا آئے گا آپ کی وہ پلیٹ اٹھا کے لے جائے گا. یہ بیکورڈنیس ہے کہ آپ اس پلیٹ کو دوبارہ لے جائیں, آپ کی پلیٹ موجود ہے تو آپ کو ہوتا ہے کہ ٹکٹ اگر کبھی گئے ہوں تو آپ جائیں, یا اگر جائیں تو خیال رکھیے گا آپ اپنی اس کھانا کھاتے ہوئے کی پلیٹ جا کے دوبارہ وہاں سے کاؤنٹر سے لیں گے تو بڑے غیر مہذب ہوں گے. شک ہے کہ کہیں آپ کے پلیٹ کے جراثیم کی اس کھانے کے ڈشوں میں نہ چلے جائیں, دس پلیٹیں اور لے لیں. اسراف, تبذیر, اتنی چھ پلیٹیں آپ یوز کریں, ایک گلاس پیا رکھا ہے پھر دوسرے میں دوسری چیز ڈالی ہے, تو آپ سوچیے اس کو تو پیٹی کیٹ کے کھانا گر جائے ہاتھ سے اس کو نہیں. اب دیکھیے انگلی چاٹ رہے ہیں نا, مثال آپ انگلی چاٹتے ہیں, اب تصور میں لائیں کہ انگلی کی جگہ آپ کے ہاتھ میں چمچ تھی, تو آپ تو اپنی چمچ ہر دفعہ منہ میں ڈال کے چاٹتے ہیں, پھر ہر کھانے پہ ایک چمچ رکھا, ایک دفعہ منہ میں ڈالیں پھر چمچ چھوڑے پھر دوسری کھائے کیونکہ چمچ نہیں. جب انگلی نہیں چاٹ سکتے تو چمچ کیوں چاٹے, چاٹتے ہیں نا, لیکن کیوں چاٹ رہے ہیں, سب چاٹ رہے ہیں تو ہم بھی چاٹیں گے, وہ کوئی بری بات نہیں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو اگر آپ دیکھیں تو پھر پتہ چلے گا. اور آپ دیکھیے کہ اس طریقے سے جب امتوں کا حال ہوتا ہے تو اس کا ایک بہت بڑا نقصان ہوتا ہے کہ امتیں اپنی موت مر جاتی ہیں, پھر کلچر اسلام کا نہیں رہتا, کفر کا رہتا ہے. اس لیے سارے کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کی اگلی بڑی خوبصورت آئے 122, اب امن کا نا میتن, کیا بھلا وہ شخص جو مردہ تھا, مراد یہ کہ کافر تھا, کفر پہ تھا, کفر کے طریقوں کو پسند کرتا تھا. فأحییناہ, پھر ہم نے اس کو زندہ چلا کہ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں, یہ تو ہم نے خود ہی معیار بنا لیے اچھے اور برے, ورنہ سنتیں تو بہت اچھی ہوتی ہیں. اب اس کی زندگی میں روشنی آئی, اس کو پتا چلا, اس کو لگا کہ رب کی مرضی کیا ہے, پسند کیا اس کو, اب لے کے چل پڑا. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا, اس کو ایک روشنی مل گئی, ہدایت کی روشنی, زندگی گزارنے کا طور طریقہ, سنتوں کے طریقے, قرآن کی رہنمائی, اللہ کو حکم بنا لیا. امیجن کر رہے ہیں اس کو, ایک شخص کفر میں تھا, آج کفر کو آپ اپنے اوپر لیتے ہیں, یعنی دنیا دار تھے, اپنے وقت کے رواج پہ تھے, برادری کے معاشرے کے رواجوں پہ تھے. فأحییناہ, اللہ نے کتاب سے جوڑا, کتاب سمجھ آئی, سنت سمجھ آ گئی, زندگی گزارنے کے طریقے ہیں. اب کے وجعلنا لہ نوراً, اب اس کے اندر ایک نور آ گیا, حق بات کا فرق پتہ چلا, کلاس روم میں بیٹھے آئے ہر دن پتہ چلا یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے, یہ مسکنسپشن تھی یہ دور ہو گئی الحمدللہ, اور ہوتے ہوتے اب کیا ہوا, چھٹی کا وقت ہوا اور سب یہیں چھوڑ کے چل پڑے, نہیں, یمشی بھی فی الناس, پھر اس علم کو لے کر لوگوں میں نکلتا ہے, پارٹیوں میں جاتا ہے, دعوتوں میں جاتا ہے, شادیوں میں جاتا ہے, افطاریوں میں جاتا ہے, جہاں بھی جاتا ہے وہ سارا نور وہاں پھیلا کے آتا ہے, اپنے رویوں سے, اپنے قول سے, اپنے فعل سے لوگوں کو وہ اسلام کا ایک چلتا پھرتا نمونہ دکھتا ہے. کیا پتا چلا کہ علم کو صرف کلاس روم یا اسکول میں نہیں چھوڑ جانا چاہیے کہ اب اگلے ویکینڈ پہ آئیں گے تو اس کے بعد آ کے لے لیں گے, نوٹس کو پھر جا کے پڑھ لینا چاہیے, پڑھیں گے تو زندگی میں عمل آئے گا. اور جو یہی چھوڑ جاتا ہے پھر وہ یمشی بھی فی الناس والی بات نہیں ہوتی. اب ایک آئیڈیل ہے شخص, اس کے اپوزٹ کمم مسلح فی الظلمات, کیا وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں, نفس کے اندھیرے, سستی کے اندھیرے, نیند کے اندھیرے, خواہشات کے اندھیرے, نہ کتاب چاہیے, نہ نور چاہیے, نہ اس کے مطابق زندگی چاہیے, وہ تو اندھیروں میں ڈپریشن کے پھر اندھیرے ہو جاتے ہیں, جو شروع میں جہالت کے اندھیرے ہوتے ہیں نا پرانے ہوتے جاتے ہیں جو ڈپریشن کے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہیں گندگی رکھی ہو نا, شروع میں اس کا رنگ ایک ہوتا ہے, کچھ دیر پڑی رہے نا تو اس کا رنگ سیاہ ہو جاتا ہے, کہیں کھانا بچا ہوا آپ رکھ کے دیکھ لیں, پہلے اگر براؤن کلر کا تھا تھوڑے دن پیلا پیلا تھا اگر تو اس کے بعد دیکھیں گے براؤن ہو جائے گا, اور اگر کوئی اس دھبے کو یا اس گندگی کو وہاں سے نہ اٹھائے تو ایک وقت ہے کہ وہ سیاہ کالا ہوگا. اسی طرح یہ کتاب سے دوری کے اندھیرے آخر میں ظلمات میں بدل جاتے ہیں, ظلم ایک ہے, ظلمات جمع ہے, یعنی پھر اتنے اندھیرے آ جاتے ہیں کہ پھر اس کا اثر ڈپریشن, پھر اس کا زندگی پہ, پھر اس سے اپنے اندر کانفیڈینس ختم ہو جاتا ہے. کلئی سبھی خارج منہا, وہ نہیں نکلنے والا اس سے. اب دیکھیں یہاں لفظ پھر دیکھیں, خارج فاعل, یہ یاد کر لیں, یہ وزن رٹ لیں, فاعل خارج نکلنے والا,
آپ اس کا یہ ترجمہ لکھیں گے کہ نہیں وہ نکلے گا، نہیں نکلنے والا. بعض دفعہ آپ کے پاروں میں جو ترجمہ ہوتا ہے وہ با محاورہ ہوتا ہے، جب آپ کو لفظی دیا جاتا ہے تو اگر صرف لفظ خارج دیں گے نا تو آپ لکھیں گے اس کا روٹ خا رو جی، اور خارج کا معنی کیا ہے؟ نکلنے والا. یہ نہیں کہیں گے کہ نکلیں گے، وہ فیل ہے، یہ اس بن جاتا ہے، اس سے نہیں نکلنے والا، اندھیروں سے نہیں نکلنے والا. کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طرح ہم نے کافروں کے لیے خوبصورت کر دیے وہ کام جو وہ کرتے تھے، یعنی کافروں کے کام، ان کی باتیں، ان کے عمل کی باتیں ہم نے ان کے لیے خوبصورت کر دی. تو آیت بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ظاہری زندگی اور موت کا نہیں بتایا بلکہ باطنی کا بتایا. اور سورۃ الانعام میں جہاں بھی زندگی اور موت کا تذکرہ آ رہا ہے نا، عموماً اس میں جسم کی موت کی بجائے روح کی موت کا مفہوم آتا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا. اور یہ جو زندگی ہے یہ انسان کو اپنی آنکھوں سے نہیں دکھتی، فزیکل لائف نہیں، بلکہ اس کے اندر انسان کی اسپرچل لائف کی بات ہے. آپ دیکھیں کہ یہاں زندگی سے مراد ایمان ہے، نور سے مراد علم ہے، اور مثال ہے یہ کفر اور ایمان کی. یہاں ایک بہت ہی خوبصورت بات پتہ چلتی ہے کہ اس کتاب سے جڑنے کا جو مقصد، جو گول ہے وہ کیا ہے. بات سنا، ڈپلوما، پورے نمبر نہیں، یمشی بھی ہی فنناس. آپ ایک پورا ایرو لگا لیں، میتن کے بعد احیینا، پھر اس کے بعد ایرو نورن، اور نورن کے بعد یمشی بھی ہی فنناس. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی بنایا نا، اس کا ایک مقصد ہے کہ پیاس بجھاؤ. آگ بنائی، اس کا مقصد ہے کہ وہ آگ جلائے گی، کھانا ہے تو اس کو کھانا پڑے گا نا. اسی طرح اس کتاب کا ایک بنیادی مقصد ہے اور کچھ سائڈ ایشوز ہے. پانی کا مقصد ہے پینا، لیکن وہ جگہ گلی بھی کر دیتا ہے، صفائی بھی کر دیتا ہے ہماری. اس طرح اس قرآن کے بارے میں حضرت عائشہ کی وہ گواہی جو آپ نے کہا کہ آپ تو چلتے پھرتے قرآن تھے، آپ کے اخلاق میں کیا بتاؤں. کان خلقہ القرآن، جب تک ہمارا خلق اور ہمارے معاملات، ہماری زندگی، اٹھنا بیٹھنا، خوشی، شادی، غمی، یہ سب کچھ قرآن کے مطابق نہیں آتی تو یمشی بھی فی الناس والی کیفیت نہیں ہوتی. اور جو اللہ کو یاد کر لے گا، انشاءاللہ آپ دیکھیں پورے نمبر نہ لے سکے، نوٹس نہ لے سکے، لیکن اس کی زندگی دن بدن روشنیوں کی طرف ہوگی، تو آپ سمجھیں گے کہ وہ ضرور ہی زیادہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گئے. اللہ بندے کو اس کی وسط سے زیادہ نہیں آزماتے. اور یاد رکھیں کہ زندہ انسان ہی دوسروں کے کام آتے ہیں. آج آپ کو کفر کا جو غلغلہ دکھتا ہے نا، یہ کافر ہے، مردے ہیں یہ. اور مردے کو آپ کسی سے ڈرائیں، وہ ڈرے گا؟ مطلب ایک مردہ ہے اور اس کو کہ سانپ آ رہا ہے، وہ ڈرے گا؟ اس کو کہ اٹھو اٹھو آگ لگی ہوئی ہے، نہیں ڈرے گا نا. اسی طرح جن کی روحیں مردہ ہو جاتی ہیں وہ نہیں ڈرتے. آپ مردے کے پاس کھانے رکھیں، پینے کی چیزیں رکھیں، بڑی پیاری چیزیں رکھیں، خوشبو پھول رکھیں، سونگے گا؟ نہیں سونگتا نا. بالکل اسی طرح جن کی روحیں مردہ ہو جاتی ہیں، اب ان کو جتنی مرضی جنت کی رغبت دلائیں وہ نہیں سنیں گے، ان کو نہیں چاہیے، ان کو دنیا ہی چاہیے. پھر اسی طرح آپ ایک اور طرح اس دیکھیے ذرا روح اور بدن کے معاملے کو، کہ جب روح نکل جاتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ عموماً جسم سخت ہو جاتا ہے نا. بالکل اسی طرح جو روحانی طور پہ مردہ ہو جاتا ہے نا، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، قبولیت حق ختم ہو جاتی ہے، برداشت نہیں ہوتی. جس بندے کی زندگی میں نیکیوں کا نور آنے لگتا ہے نا، وہ ایک بڑا ہی خوبصورت شخص بن کے دنیا کے اندر آتا ہے. اور ایسا شخص پھر اس نور کو لے کر صرف مسجد میں نہیں بیٹھتا، بلکہ اپنے خاندانوں میں، اپنے گھروں میں، اپنی زندگیوں میں جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ جو علم والے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ چراغوں کی طرح ہیں، ٹم ٹماتے ہوئے چھوٹے چھوٹے، جیسے کسی جگہ اندھیرے آپ تھوڑا چراغ رکھ دیتے ہیں، پھر تھڑک کے دوسرے کنارے پہ رکھ دیتے ہیں. آپ میں سے ہر ایک کو ایک چراغ بننا. آپ جہاں بھی جائیں گی نا، انشاءاللہ وہاں کے ارد گرد کا اندھیرا ختم ہوگا. چراغ کو جب تک کوئی بجھا نہ دے اندھیرا نہیں لگتا. کوئی لینا چاہیے روشنی، نہ لے، اس روشنی کے نیچے کوئی آ کے بیٹھ دے، نہ بیٹھے، سڑک پہ جا رہے ہیں اسٹریٹ لائٹ لگی ہوئی ہے، کوئی نیچے آ کے نہ بیٹھے، ہو کیئر، لیکن اس کی وجہ سے ارد گرد روشنی آئے گی. چیک کریں اپنے آپ کو، پچھلے سات پاروں کے بعد اب کیا میری زندگی میں یا میرے ارد گرد میں روشنی آئی ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ لوگوں نے اسے فائدہ لینا شروع کیا نہیں، لیکن کیا روشنی آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اگر نہیں آئی تو فکر کی بات ہے.
ابھی چلے ٹھیک ہے 100 واٹ کا بلب نہ سے جلے، 20 واٹ ہے، 30 واٹ، 40 واٹ کا بلب ہر بندے کا ہوتا ہے. کچھ لوگ ایک ہی پہلے پارے پہ اللہ کی توفیق سے 100 واٹ کے بلب بن جاتے ہیں، کچھ 30 پاروں پہ جانے کے بعد بنتے ہیں، کچھ کبھی تیز ہوتے ہیں کبھی ہلکے ہوتے ہیں، کچھ بیچ میں فیوز بھی ہو جاتے ہیں پھر چل پڑتے ہیں. یہ زندگی کا سفر ہے، لیکن اپنی فکر کریں کہ ہم نے اس کتاب کی روشنی کے مطابق اس کے اندر زندگی گزارنی ہے. اور ایک دفعہ اگر آپ دیکھیں کہ روشنی سے چل کے پلٹ کے اندھیرے میں آئے تو کیا ہوتا ہے، پہلے سے بھی زیادہ نہیں دکھتا. سن لائٹ سے آپ کمرے میں آتے ہیں تو کچھ نہیں ملتا نا، بالکل اسی طرح. جو بندہ ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹ، میں نہیں مان سکتی کہ آپ کے گھر والوں کو فائدہ نہیں ہو رہا، آپ کے بچوں کو نہیں ہو رہا، آپ کے شوہروں کو نہیں ہو رہا. ہاں آپ نے کوئی چڑ نہ بنا لیا ہو کہ آپ جہاں لائٹ جلا کے بیٹھے ہو وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں، لیکن اگر آپ اپنی اصلاح پہ فکر کر رہے ہیں نا، اپنی فکر کر رہے ہیں، ضرور ضرور فائدہ ہوگا. اور میں اکثر سوچتی ہوں، جو ایک میرا اپنا رف ایسٹیمیشن ہے کہ بیوی کے اسلام کی طرف آنے کے 5 سال کے اندر اندر اس کا پورا گھر آ جاتا ہے. لکھ لیں بیوی، صبر، حوصلہ، اچھے اخلاق، اچھا طریقہ، شوہر بھی، بچے بھی، گھر والے بھی. 5 سال میں نے ایک ڈیڈ لائن دی ہے، بعض تو فوراً آ جاتے ہیں، بعض تو اللہ کے رحم سے ساتھ ہی ساتھ ہو جاتے ہیں. اور جو روشنی کو چھپا کے رکھتا ہے نا، تو آپ ذرا امیجن کریں کہ کینڈل لائٹ تھی اور آپ نے اس کے اوپر کپڑا ڈالنا چاہا، تھوڑا سا اس کے اوپر کر کے اتنا ایک کر کے کور لالٹین کے اوپر آپ ایک کپڑا رکھ دیں کہ دوسروں کو یہ روشنی نہ دکھے، ہوگا کیا؟ کپڑا بھی جل جائے گا. جتنا اس نور کو کچھ چھپانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے اوپر کپڑے ڈالتا ہے نا، اسی گھر کو آگ لگ جاتی ہے. اس نور کی روشنی کیا ہے کہ وہ اس کے اوپر ہے. اور آپ دیکھیے کہ جس کو یہ کے پاس چراغ ہے وہ شرمندہ پھر رہے ہیں، ہائے اسلام، نہیں نہیں نہیں، یہ اچھا نہیں لگے گا، یہاں اچھا نہیں، باہر سے پہن کے جائیں گے، ان کے اندر جانے تک وہ بغل میں آ چکا ہوگا، اس کے بعد بیگ میں جا چکا ہوگا دوپٹہ، وہ شرمندہ پھر رہے. اور جن کے ساتھ اندھیرے ہیں وہ دن دناتے پھر رہے. ایک برہنہ ہو کے پھر رہے ان کو برا نہیں لگتا، اور ایک بندہ جو چھپا ہوا اس کو برا لگتا. تو اس کی ضرورت ہے. کذالک زین للکافرین، اللہ کرے ان کافروں کو اپنا برہنہ ہونا اچھا لگتا ہے، ان کافروں کا مدر پدر آزاد ہونا اچھا لگتا ہے، ان کافروں کی اولادوں کو بدتمیز ہونا، ماں باپ کے آگے بولنا بہت پیارا لگتا ہے. تم نہ سے بننا، جیسے آپ ایک ماں اپنے بچے کو سمجھاتی ہے نا، دیکھو فلاں بچہ اچھی بات نہیں کرتا، تم نہ بس سے ہونا. اللہ کہہ رہے کہ تم کن کے پیچھے لگ گئے، تم نے اپنا حال کیا کر لیا، تمہیں کوئی ہوش ہے، تمہاری زندگی کہاں چلی گئی، تمہارے دل کا سکون، تمہاری خوشی، تمہارے اور کچھ نہیں. مت اپنے اصل بزرگوں کو، یعنی اللہ کے نبی صحابہ کو دیکھو، اپنے ہی 2-3 نسلوں پہلے بزرگوں کو دیکھ لو، ان کی زندگی اور تمہاری زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے. ان کی اولادوں کے ان کے ساتھ تعلق اور تمہاری اولادوں کے تم سے کتنا فرق ہے. اب ذرا ایک اچٹتی ہوئی نگاہ ڈال کے دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے، ہماری اقدار بدل گئی، قدریں بدل گئیں. باپ بیٹی کے رشتے کو دیکھ لیں، وہ ہے جو آج سے کوئی 2-3 مسئلے پہلے تھا. پہناوے کو دیکھ لیں، آج بیٹی سینہ تان کے باپ کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، گلے میں دوپٹہ ہے نہیں، سر پہ ہے نہیں، کپڑے اتنے سٹریچی ہیں، اس کے جسم کے ایک ایک انگ دکھتا ہے. کیا یہ وہی قدر ہے جو آپ کے 2 نسلیں پہلے آپ کے اپنے دادا اور باپوں سے تھی؟ اور ہمیں برے نہیں لگتا. مجھے تو جتنی تکلیف زیادہ بچیوں کے گھلیوں کو دیکھ کر ہوتی ہے، یقین کریں میں کہتی ہوں جو دل کی حالت ہے وہ اللہ کو پتا، کوئی نیک ہے بد ہے کیا. لیکن جب میں کسی کو ایسے خلیے میں دیکھتی ہوں، میرے سر سے پاؤں تک آگ لگ جاتی ہے. اور لوگ ایکسپٹ کرتے ہیں، کیا کریں، اب یہاں کے کپڑے ایسے، وہاں کے ایسے. اگر دیر کی ہے تو پھر سمجھائیں، طریقہ کریں، کیوں ماں اس کے لیے کھانا پکائے، کیوں باپ اس کے لیے کمائے، کیوں اس کو پاکٹ منی ملے. اس وقت یعنی میں اتنی تکلیف میں آنا نہیں چاہ رہی، لیکن میں اس کا بڑا درد محسوس کرتی ہوں. شوہر مسکین بنے میں بیویوں کے سامنے، پیچھے پیچھے ان کی چیزیں صحیح کر رہے ہیں، کہہ دی کوئی بات نہیں، اب کیا کریں. جو صدقن و عدلن والی کیفیت چھوڑ کے اپنی زندگی کو لائے گا، وہ اندھیروں میں بھٹ گئے. اور آج انسانیت اندھیروں میں پھر رہی ہے، تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے آپ کو اس کتاب کی روشنی میں لینا. اگر یمشی بہی فی الناس نہیں رہا تو کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس کمرے کو تھوڑی مسلمان کرنا، اس کی دیواریں تو پہلے ہی مسلمان ہیں، ہمیں تو یہاں کچھ دکھ ہی نہیں رہا. ایک بچی کو میں نے دیکھا مسجد میں، ساتھ ہی نماز کا وقت ہوا، نماز نہیں پڑھی. بچی چھوٹی تھی، سوچا کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو نہیں پڑھنی ہوگی یا کیا وجہ ہے. خیر بعد میں پوچھا کہ آپ، میں نے یہ تو نہیں کہا نہیں پڑھی، میں نے کہا آپ نے نماز پڑھ لی. کہتی وہ میرے سر پہ رومال نہیں تھا. کہا آپ کو یہاں رومال کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ مسجد میں جا کے رومال کی ضرورت پڑنی تھی، اچھی جوان ہوتی تھی بچی، تو چھوٹی نہیں ہے. کیا معیار بنا کہ نماز کے لیے رومال ہوگا؟ آپ مسجد میں نماز چھوڑ دی کیونکہ سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، اسکارف نہیں ہے.
آپ کہاں سے جمشی بھی پہ ناس والی نسلیں پیدا کریں گے؟ ہم مسجد میں آتے ہیں تو کہتے ہیں وہ دوپٹہ نہیں ہے، تو مسجد میں آ کے دوپٹے کی تو ضرورت ہی نہیں، عورتیں بیٹھی ہیں آپ یہاں سارے دوپٹے اتارتے ہیں، گناہ گار نہیں ہوں گے انشاءاللہ، لیکن جب باہر جاتے ہیں جہاں نظریں پڑتی ہیں، جہاں بیوی فن ناس ہے، وہ وہاں ضرورت پڑے گی. اور سب سے مشکل کام یہی ہے. آپ کو تیسروں کا ٹیسٹ مشکل لگ رہے ہیں، آپ کو اسائنمنٹس مشکل لگ رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے عملی زندگی میں یمشی بہی فی الناس سب سے مشکل امتحان ہے، اور یہ فائنل ایگزام ہوتا ہے جس کے بعد آپ کے اصل گریڈز ملیں گے. جس بندے کی زندگی میں یہ نہیں آئے گا، اس کے بعد آپ سمجھ لیں کہ اس کے لیے بہت مشکل ہے. اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پھر دعوت دیتا ہے کہ غور کرو، کوشش کرو. تم اندھیروں کو دور کرنے نکلے ہو نا، اور تمہارے اپنے دل میں روشنی نہیں، تمہارے اپنے طرز میں نہیں. لیکن آپ سوچیں، مثال ہے کہ جتنے لوگ آپ لوگ یہاں ماشاءاللہ، آپ ان فرض یوں لیں کہ آپ اس سکول کی دو گلیوں میں رہتے ہیں، ایک کا گھر ادھر ہے، ایک کا ادھر ہے، ساتھ ساتھ ہیں، ایک ایک گھر چھوڑ رہا ہے. اب آپ سب اپنے آپ کو ایک چھوٹا سا چراغ سمجھیں، تو آپ سوچیں کہ آپ کے گھر میں ایک چھوٹا چراغ چلا، اس کے نیکسٹ ڈور چلا، آپ سب لوگ اس دو تین گلیوں میں رہتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ ایک وقت کیا آئے گا کہ یہ پوری دونوں تینوں گلیاں روشن ہو جائیں گی. آپ نے کچھ نہیں کیا، بس کی نیت بھی نہیں ہوتی کچھ کرنے کی، لیکن چراغ تو جل رہا ہے، بلب جل رہا ہے، آپ کو فائدہ لے نہ لے قدرتی طور پر روشنی آ جائے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ روشنیاں جتنی پھیلتی جائیں گی اتنا انشاءاللہ آپ فیل کریں گے. لیکن اس کے آگے اندھیرے ہیں نفس کے، کفر جو سپورٹ کرتا ہے کفر کو، اسلام یمشی بہ فی الناس نہیں بنتا. ہم ممبر پہ آتے ہیں، ہم سٹیج پہ آتے ہیں، ہم اتنی خوبصورت باتیں کرتے ہیں کہ کوئی اگر ہمیں نہ جانتا ہو نا کہ ہمارا دل کیسا ہے، تو وہ آ کے ہمارے ہاتھ چومے گا کہ واقعی آپ سے اچھا دنیا میں کوئی انسان نہیں. ہم جب اس سٹیج سے نیچے اتر کے یمشی بہ فی الناس آتے ہیں، تعصب، حسد، بغض، معاملہ فہمی، مصلحت، کیا کچھ ہے، اسلام نہیں پھیلے گا. آج کیوں نہیں پھیل رہا؟ کہ نہیں ہے، انفرادی کوششیں بہت ہیں ماشاء اللہ، لیکن یمشی بہ فی الناس نہیں. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں کم از کم اس کی توفیق دے کہ ہم لوگوں میں چلتا پھرتا دین دکھائیں، وہ کتاب سینوں میں رہ کے نہ چلی جائے، اور رمضان کی راتوں میں اس کی تراویاں، اور اس کے بعد ختم قرآن اور مٹھائی کے ڈبے. یہ دین نہیں تھا، دین تو اس سے بڑھ کے کچھ اور تھا، ہم نے اس کو کسی اور چیز کی طرف رکھا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم سمجھ سکیں.
اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی کیسے ہیں آپ سب؟ الحمد للہ رب العالمین. آج نیا پارہ بھی اسٹارٹ ہوا، آپ سب کو بہت مبارک ہوں، ایک اور سیری چڑھ رہی الحمد للہ رب العالمین. اور آج کا لیسن بھی قرآن سے جڑنے کے سے مطابق ہم نے آج کی جو تفسیر سنی الحمدللہ، کہ کس طرح اندھیروں سے نکل کر انسان نور کی طرف آتا ہے، اور نور کی روشنی ہمارے دلوں میں کیا اثر پیدا کرتی ہے. انشاءاللہ ٹائم تو اتنا نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ بات کر لیتے ہیں کہ آج کے لیسن سے کیا سیکھا آج ہم نے، کیا آج کے لیسن میں ہمیں کیا سبق دیتے جا رہا ہے آج کا لیسن. سب سے پہلے دیکھیں کس کی بات ہوئی. اگر ہم آیت نمبر 1 سے شروع کریں، اپنی عمل کی باتیں لکھیں. چلیں انشاءاللہ آج میں آپ سے اتنے کوشچنس نہیں کر رہی، ٹھیک ہے؟ یہاں سے کیا سیکھا آج آیت نمبر 111 سے ہم نے کیا سیکھا، کیا پتا چلا؟ جی جلدی لکھیے کیونکہ ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے اتنا. قرآن کے نور پہ آگے چپ نہیں، چھپانا نہیں، بالکل ٹھیک ہے الحمد للہ. اب دیکھیں اگر ہم شروع سے لیں تو ہمیں ایک بات یہاں سے یہ بھی پتا چلی کہ ہدایت دینا کس کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ. کیونکہ دیکھیں ہم پچھلی آیت میں پڑھ چکے ہیں نا کہ حق کو مان کر بھی نہیں مانتے تھے، اور اس کی سزا کیا ہم نے دیکھی تھی، کیا نقصان ہوتا ہے. اللہ ایمان کی توفیق چھین لیتے ہیں، عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یہاں پر یہی بات ہے نا کہ فرشتے کیوں نہیں آئے، ہم نے یہاں دیکھا نا، مطالبہ کرتے تھے نا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر فرشتے بھی آ جاتے، موت قبروں سے مردے بھی نکل آتے، تب بھی یہ نہیں مانیں گے، کیونکہ یہ ہدایت نہیں لینا چاہتے. بالکل ہدایت کو پانا نہیں چاہتے، کیونکہ ہدایت پانے کے لیے کیا ضرورت ہوتی ہے، ہدایت کی طلب ہونا ضروری ہوتی ہے نا. دل اور دماغ کا کھلا ہونا ضروری ہوتا ہے جو کہ اس کتاب سے ہمیں ملتی ہے. پھر دیکھیں آگے دیکھیں ہم نے کہ شیطان کتنے روپ میں آتا ہے, کتنی سبق کتنا ہے نا ہمارے لیے, کتنے یہ اس کے اندر ہمارے لیے لیسن ہے. دو روپ میں شیطان آتے ہیں, ہے نا, دیکھا نا ہم نے انسان اور جن کے روپ میں آتے ہیں بالکل. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ شیطان کو ہم کس طرح جانے, کیسے پہچانے کہ شیطان ہم پر انسان کے روپ میں اگر آیا ہے تو وہ کیا کیا کس طرح سے کرتا. پھر دیکھیں اس کی بات ہوئی کہ زخرف القولی غرورا کی بات ہوئی کہ کیسی باتیں کرتے ہیں, کیا ہے, چلے یہ تھوڑا سا بتائیے کہ اس سے کیا مراد ہے. جب اللہ کے راستے سے کوئی روکے بالکل, یہ سب اس میں بات آ جاتی ہے, چکنی چپڑی باتیں کرنا, ایسی باتیں کرنا کہ سچ لگے, غلط کام کو بھی اپریشیٹ کرے بالکل, جھوٹ پر سچ کا رنگ چڑھا دینا, سارا ہم نے دیکھا نا. تو اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنا جائزہ لیتے رہنا کہ ہمارے دوست ہمارے گھر والے حق سے نہیں ہمیں دور کر رہے ہیں. تو اس لیے کیا ضروری ہے کہ برائی کو برائی دکھانا ہمارا فرض ہے جب ہم تک حق پہنچ چکا, حق سے نہیں رہے بالکل, حقیقت بتانی ہے نا. پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں, آیت لاسٹ والی آیت الحمدللہ بہت خوبصورت آیت. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دیکھیں کہ تقابل کر دیا نا کس بات کا, ایمان اور کفر کی مثال دیتا ہے نا. ایمان کیا ہے, ایمان کے لیے یہاں پر کیا بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جی نور, نور کی بات یہاں پر ہوئی. تو نور کیا ہے, ایک شخص کو دیکھیں مردہ کہا گیا نا اور ایک شخص کو زندہ. تو مردہ شخص کیا ہے, جس کا دل مردہ ہو گیا, ایسا دل جس میں روشنی نہ ہو, قرآن سے دو ہدایت سے دو, لیکن اس کے برعکس ایمان زندگی علم بصیرت کی روشنی ہے نا, اس کو اللہ تعالیٰ یہاں پر زندہ کہہ رہے, اس کو نور دیا. اور نور سے مراد پھر کیا ہو جائے گا, قرآن دین ہدایت اسلام ہے نا. جب یہ اس کے پاس آ گیا تو پھر وہ کیا ہوتا ہے, بھٹکتا نہیں. پھر دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ یمشی بھی فلم نہیں, کہ وہ لوگوں میں بھی رہ کر کیا کرتا ہے, لوگوں میں چلتا پھرتا ہے. کس طرح سے, اس سے کیا پتا چلا کہ وہ اپنے عمل اپنے قول سے بتاتا ہے, اپنے رویے سے دوسروں کو نور دیتا ہے. پھر وہ بھٹکتا نہیں ہے, لوگوں کے بیچ میں رہ کر بھی خاموش تبلیغ کرتا ہے اپنے عمل سے. اور دیکھیں دوسرا کردار کو کیا کہا گیا کہ وہ اندھیروں میں بھٹکا ہوا, اس سے نکلنا نہیں چاہتا ہے. یہ ایسے لوگ کون ہوتے ہیں جو اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں, وہ اندھیرے میں شرک کے اندھیروں میں لا علمی کے اندھیروں میں ہوتے ہیں. جی ہاں, کتاب سے دوری. تو کتاب سے دوری پھر کیا کرتی ہے, ظلمات میں بدل جاتی ہے. تو ہمارے لیے کیا لیسن ہے, یہاں سے ہم نے کیا لیسن لیا. جی ہاں, تو جس کے اندر یہ نور ہدایت آ جاتا ہے, اور یہ نور ہدایت کیا ہے, قرآن دین اسلام سب سے بڑی کتاب اللہ کے کلمات ہیں, اللہ کی باتیں اس قرآن کے ذریعے. تو پھر وہ اپنے نفس کو نہیں سنتا, ایمان نعمت بالکل. پھر وہ کیا کرتا ہے, اپنے نفس کی نہیں سنتا, لوگوں کی نہیں مانتا, بلکہ کیا کرتا ہے, اس نور علم کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. جب دل میں اللہ کا نور اور کتاب کی روشنی آ جاتی ہے تو پھر وہ سیدھے راستے پر آ جاتا ہے, پھر بھٹکتا نہیں, پھر ایمان پر جم جاتا ہے بالکل. الحمدللہ بالکل, پھر وہ نیکیوں کا نور ان کے دل میں آ جاتا ہے, پھر وہ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتا ہے, اور پھر چاہتا ہے کہ سارا ماحول اس کی طرح ہو جائے. ہوتا ہے نا, ہے نا, الحمدللہ. دل کرتا ہے یا نہیں, کیا دل کی حالت ہوتی ہے بالکل. الحمد للہ, اللہ تعالیٰ سے ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں ایسا نور بھر دے, اس کتاب کی روشنی کے مطابق ہم اپنی زندگی کے فیصلے کریں, اور اپنے قول اور عمل سے بتائیں کہ واقعی ہمارے دل کے اندر قرآن کی جیسی نعمت آ گئی. اور جس کے دل میں یہ نعمت آ جاتی ہے, یہ روشنی آ جاتی ہے, یہ نور آ جاتا ہے, پھر اس کو دل کا اطمینان آ جاتا ہے نا, الحمد للہ. لیکن یہ ہم کس طرح سے دوسروں کو بتائیں گے, اپنے عمل کے ذریعے, اپنے قول کے ذریعے. آج کی جو ہمیں ہماری آیت اتنی تھی یہی والی ہے آیت نمبر 122 کہ ہم لوگوں میں اس طرح سے رہیں اپنے قول اور عمل سے اور اس قرآن کی روشنی کو وہاں تک بھی لے جائیں ان شاء اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے والا اور ہمارے لیے ساری آسانیاں کر دیں. بولنا بہت آسان ہے لیکن عمل کرنا اور اس پر پھر لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلنا یہ